أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن تک پہنچا دیا کہ ہم اپنے قرآن کے سفر اختتام کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اس نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا اور جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں آواز آپ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے تو داسی بھی آ رہی ہے کہ سب کے لیے ایسا ہے یا دو لوگوں کے لیے ایسا ہو رہا ہے شیطان رجی جی یہ امید ہے کہ سیم ہے سنادیا آپ بیٹھ لے سکتی ہیں پتا کیا کیا پرابلم ہوگی کلیئر ہوگی جی ہی گئے ان شاء اللہ تعالیٰ سے سنالتے ہیں ہمارے گھر میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی سسٹر فاطمہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے سسٹر فاطمہ میں آپ کے لیے مائک کر دوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر. کیسے آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیروات سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیروات میں رکھے. آمین. پہلے دعا کر لیتے ہیں. لحمت صلی علی رسول اللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الحمد لله. جی میں بھی خیریت ہوں. جی بتائیے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ رمضان ایسا لگ رہا ہے آ رہا ہے اور جا رہا ہے نا. ایسا لگ رہا تھا کتنا انتظار اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل نا الحمد للہ کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا نا. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ اب آج کل آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ قیام اللیل چل رہا ہے آپ سب کا؟ جی الحمد للہ. جی جی الحمد بھاگ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ قیام اللیل الحمد للہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تراوی ہے پھر بعض مساجد کے اندر قیام اللیل ہو رہا ہے. بعض لوگ جیسے اپنے طور پر کر رہے ہیں بعض لوگ مساجد میں کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ اتنی روحانیت اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص اس مبارک مہینے کی جو رحمت ہے برکت ہے اتنی نظر آ رہی ہیں سبحان اللہ. کیا کہنا نا. جی الحمد للہ بالکل بالکل نیو فیلنگ بالکل الحمد للہ. تو آپ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو تراوی اور جیسے کہا قیام اللیل میں جاتے ہیں اور مطلب آپ لوگ جا رہے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ. اور یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کلاس میں جیسے ابھی جمع ہیں تو ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتا نا کہ جیسے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہوتی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر اکیلے وہ کام کرو یا اکیلے وہ کام کرو تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو سبحان اللہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے برابر میں کوئی تراوی میں رو رہا ہوتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا ہلتے ہیں نا کہ ذرا سا بھی کیا بات ہے کہ اس کو اتنا کیوں رونا آ رہا ہے یا کیا. تو ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ برکت ہوتی ہے آپس میں ساتھ مل کر کام کرنے سے نا الحمد للہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ کیفیت ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو رمضان کے بعد بھی میں کہہ رہی ہوں کہ قائم رکھے اور اسی طرح میں اور آپ نیکیوں میں بھاگنے والے دوڑنے والے بن جائے نا الحمد للہ. کل آپ نے کون سی سورہ پڑھی تھی یاد ہے آپ کو؟ آپ نے سورہ الحدید پڑھی تھی نا یاد آ رہا الحمد للہ. اور حدید کیا ہوتا ہے؟ لوہا. اور لوہا کیا کہتا ہے؟ جی جی لوہا جیسا کیریکٹر میرے اور آپ کے اندر آئے گا تبھی میں اور آپ کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ یہ دیکھیے جب وہ کردار میرے اندر نہیں آئے گا یعنی وہ اتنی اسٹرانگنیس نہیں آئے گی تو میں اور آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں نا. ہے نا صحیح بات ہے نا. اگر ہم ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے لگے اور بچوں کی جسے کہا جائے ان کی باتوں میں بہنے لگے یا کوئی بھی ایسی چیزوں پر اپنے آپ کو مولڈ کر لیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ دین کا کام تو نہیں کر سکتے نا. ہمیں اپنے اندر لوہے جیسا کردار لانا ہے تاکہ ہم ہر جسے کاجل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں مضبوطی کے ساتھ اس کام کو کر سکے نا. جی الحمد للہ. یہ بتائیے کل کون کون سی سورہ پڑھی تھی؟ جا کے آپ نے اس کو ریوائز کیا تھا کون کون سی سورہ پڑھی تھی؟ جی شابش. کون کون سی سورہ؟ سورہ کے نام بتائیے. جی کون کون سی سورہ؟ سورہ مجادلہ 28 پارہ آپ نے پڑھا تھا الحمد للہ. اس میں سورہ مجادلہ شابش. سورہ صف الحمد للہ. اور کون سا؟ شابش. جی اور سورہ حشر الحمد للہ. سب صحیح لکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے مجھے کہ جیسے آپ نے سورہ الحدید کو دیکھا نا اس میں بہت ساری آیاتیں تھیں جو دل ہلا دینے والی تھی نا الحمد للہ. لیکن کیا آپ کو اب قرآن پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جس نے کہا جائے جب آپ نے اس کو پڑھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دن آ گئے کہ ہمارا جو دل ہے اللہ کی خشیت سے ایک دم جھک جائے؟ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جیسے صحابی کے ساتھ تو ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ وہ اب وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر لینا کہ بس گھر گئے نا الحمدللہ. جی تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ پتا نہیں دیکھیے رمضان میں تو اسپیشلی دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں سے جیسے نفرت ہونے لگتی ہے انسان کو نا, اور دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے دوڑیں یا الحمدللہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے نا. اچھا قرض حسنہ کی بات مجھے بہت اچھی لگی, آگے بتائیے کہ قرض حسنہ کے بعد کچھ ارادہ ہے امپلیمنٹ کرنے کا کہ قرض حسنہ خاص کر اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی طرف جسے کہا جائے ریلیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ نا قرض حسنہ کیسا قرض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے نا, یہ ہے نا فی سبیل اللہ دیا جائے الحمدللہ. تو کچھ ارادہ کیا کہ آپ دیکھیے دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے بات کی قرض حسنہ کی سورہ الحدید کے اندر, اور خاص کر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ سچ بتائیے, ایک تو مال بھی اسی کا, جان بھی اسی کی, ہر چیز اسی کی دوئی, اور پھر وہ اس کو اپنی طرف ریلیٹ کر کے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو تو تمہیں کچھ کتنا کچھ ملنے والا ہے. جی ارادہ کیا ہے نا کچھ نہ کچھ کریں, اور خاص کر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو پلیٹ فارم بھی موجود ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ماشاء اللہ جو قرۃ العیون پروجیکٹ ہے اس میں ہم قرض حسنہ بھی لے رہے ہیں الحمد للہ. تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے مواقع ہیں نا, اور بھی الحمد للہ جہاں بھی ہم دے سکتے ہیں تو ضرور ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ایسی جسے کہا جائے اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں, ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی اتنی سی اماؤنٹ سے کیا ہوگا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انسان ضرور دے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اس کو ضرور دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں اس کو کتنا زیادہ کتنا زیادہ اس کو دگنا کر کے دے گا نا. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کرنے والے بنے نا الحمد للہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے بار بار خرچ کرنے کی بات بھی آئی, بار بار نور کی بات ہو رہی تھی, نور کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مومنوں کا جو اور مومنات کا جو نور ہوگا ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے رائٹ ہوگا دائیں طرف ہوگا, تو کیسا لگ رہا تھا؟ جی ریوارڈ آل گیٹس ملٹی پلائڈ ان آفر الحمد للہ, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بتائیے نور کو سوچنے کے بعد کیا کوئی دعا یاد آ رہی تھی آپ کو؟ ایک دعا ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں نا الحمد للہ, جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ دعا پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور فرض جب پڑھتے ہیں اس سنت جب فجر کی پڑھتے ہیں اس کے بعد رائٹ سائڈ پر لیٹ کے پڑھتے ہیں. جی دعا, جی وہ بھی دعا الحمد للہ یاد ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, یاد ہے کہ اللہ میرے دل کو بھی نور بنا دے. جی دعا نور میں تو اللہ سب کو یاد ہے وہ دعا, تو کثرت سے تین کے ساتھ مانگو. اب ہمارے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں شعور دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی ہے, ہم اپنی دین کی سمجھ آ گئی ہے, تو اب کام کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر اپنی ایفرٹ لگانی ہے, یعنی جو بھی میں اور آپ دعا پڑھیں اس کو فیل کریں. آپ یہ دیکھیں کہ مومنوں کی بات کی گئی نا, اور مومن مرد عورتوں کی بات بھی کی گئی کہ ان کے نور کس طرح سے ان کے آگے آگے ان کے دائیں ان کے مائیں کس طرح سے ہوگا نا. تو کچھ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگر جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ دعا یاد کرے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا, تاکہ ہم اس کو محسوس کریں, کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ ہمارا نور بھی ہمارے آگے آگے ہوگا انشاءاللہ نا. بالکل آپ یہ بتائیے کہ سورہ حدیث سے آپ نے کیا سیکھا, اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسا لگا کہ بار بار جو ہے بعض اوقات دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے, اور آپ نے وہ خاص کر جو دنیا کی جو ایک تعریف ہوتی ہے نا ہمارے جو اس مجھے لگتا ہے کہ اس سورہ کے اندر بہت پریسائز انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایکسپلین کر دیا کہ دنیا کی ایکچولی ریئلٹی ہے کیا نا. جی الحمدللہ بہت پیاری دعا ہے. وہ چار چیزیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی جو ریئلٹی ہے وہ آیت کے اندر موجود ہے, وہ کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر بتائی ہے جو کہ پرفیکٹ جسے کہا جائے تعریف ہے کہ دنیا کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اصل حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے. جی کسی کو یاد ہے؟ جی لہب, بالکل ٹھیک بتایا, جی لہب ہے, لہب اور کیا ہے اور کیا ہے زینت, کسی کو یاد ہے؟ شاباش جی جی. تفاخر الحمد للہ, تفاخر اور کیا ہے؟ تکاثر الحمد للہ جی. آپ نے صحیح لکھا ہے کہ تکاثر ہے پھر اموال والاولاد. اب یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ جسے کہتے ہیں تعریف ہے نا. اور اکثر دیکھیں جب ہم پہلے بھی آج پڑھتے تھے جب دین پر اتنا نہیں تھے لیکن کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن سبحان اللہ خاص طور پر رمضانوں میں ان آیت کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے کہ آج دنیا میں یہی تو کچھ ہو رہا ہے. لہو آپ کو نظر آتا ہے نا, آپ کو نظر آتا ہے نا دنیا میں کتنا لہو ہے, کتنا زیادہ جسے کہا جائے زینت, ہر طرف بیوٹیفائی, ہر طرف شیطان نے مزین کیا ہوا دنیا کو نا, ایک دم خوبصورت لگتی ہے. نہیں چاہتا انسان کا کہ یہاں سے اٹھ کر نماز کے لیے بھی کھڑا ہو نا. پھر اگر آپ کا فخر دیکھیے کہ اتنا آپس میں دوسرے کے ساتھ فخر جتانا, بہت پراؤڈ فیل کرنا, وہ بھی کس چیزوں میں؟ فخر بھی کن چیزوں میں؟ مال میں اور اولاد میں نا. اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنا کہ میں تو اتنا زیادہ کچھ دیا گیا ہوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے آگے اللہ کی آگے سجدہ بھی میں کروں نا. آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو, ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو لگتا بھی نہیں ہے. ایسے کردار تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں بھی بتاتے ہیں کہ جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا. تو یہ کیا ہے؟ تفاخر ہے نا. اپنے آپ پر بالکل جسے کہا جائے تفاخر, اور جسے کہا جائے تکاثر کہلاتا ہے نا, کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنا کہ بس نہیں ہوں, نہیں ہوں, بس مجھے نہیں ملا. جی الحمد للہ زندگی جی زندگی لینے کی کوشش کی ہے. بالکل الحمد للہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں. بالکل آپ نے اچھا سورہ الحدید کو پڑھنے کے بعد مجھے سورہ المجادلہ کو جب آپ نے دیکھا تو ایک لفظ میں بتائیے اس کو پڑھنے کے بعد کیا دل میں خیال آیا؟ مجھے میرے دل میں خیال آیا, مجھے بس ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں نا آپ سے کہتے ہیں آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے, ایسا ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں اللہ آپ میری تو بس میں کب سے دعا مانگ رہی ہوں, آپ تو بہت قرآن ایسے بولتے ہیں بہت زیادہ آپ اس طرح سے ہیں, پلیز ذرا سا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتے ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ سچ بتائے تو ہمیں بس بات ہی ہوتی ہے سسٹرز کی, میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. سم ٹائم نا ہم جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے اتنا پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی پکار کا جواب دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہماری پکارنے میں کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے. جی الحمد للہ جی اللہ سے باتیں کر رہی ہیں الحمد للہ جی. اللہ کو دل سے پکارنا ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں جی. آپ یہ دیکھیے کتنی پیاری جسے کہا جائے سورت تھی اور کتنے سارے اس کے اندر ادب بھی آ گئے تھے نا جی. ہسبینڈ کی شکایت کیسے اوروں کو نہیں بتانا چاہیے جی. آپ یہ دیکھی تھی کہ کتنا پیارا ہمیں اصول ملا, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی نا کہ ہمیں اتنے سارے میسجز ملے کہ عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا یوزلی جب دین پہ نہیں ہوتے تو جسے کہا جائے جو اپنی فرینڈس ہوتی ہیں جس کے ساتھ بھی بس کسی نے پوچھ لیا کیا ہوا اور بس کچھ ہوا یا نہ ہوا انہوں نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جیسے کہا جائے کہ ہم اپنی جیسے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں نا, تو اگر ہم کچھ بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتے تو ہم دراصل خود ننگے ہو جاتے ہیں, ہوتے یا نہیں ہوتے؟ سچ بتائیے جی الحمد للہ. یہ سورہ المجادلہ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا لباس ہے, اورا ہے, ہم ایک دوسرے کو نہ صرف ایک دوسرے کی جسے کہا جائے لباس ہے بلکہ ہر طرح کے یعنی اس کی جو برائی ہے اس کے لیے بھی ہم اس کی برائی کو ہائڈ کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے کسی وجہ سے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جسے کہا جائے مدد لیتے ہیں نا جی. ہمارا انشاءاللہ یہی موٹو رہے گا آج سے میں اور آپ اس بات پہ اپنے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور آپ کو کبھی بھی اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی حوالے سے اگر کوئی بات آتی بھی ہے تو میرا اور آپ کا جسے کہتے ہیں رخ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائے نا جی. الحمد للہ جزاک اللہ سے بہت پیارا پوائنٹ تھا اور کیا سیکھا جی. اپنے سب دکھ کو پریشانی اپنے رب کو سنانا ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے. بالکل تھوڑا سا صبر کریں گے تو ون سے ٹو ڈیز بعد حالات جی یہ تو بالکل یہی تو بات ہے من عزم الامور. اللہ تعالیٰ کیوں بار بار قرآن پاک میں یہ صبر کو کہتے ہیں کہ یہ عزم الامور ہے, یعنی بہت عظیم کاموں میں سے ہے کہ صبر کرنا نا. تو بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک سے دو دن کے بعد کیا, بلکہ آپ یہ دیکھیں دن تین سے چار گھنٹے بعد آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں نا. الحمد للہ جی الحمد للہ. اچھا اور کیا سیکھا؟ مجلس کے آداب سیکھے کہ اگر آپ کو کہا جائے, آپ سپوز کریے بیٹھی ہیں, پتہ چلا کہ کوئی آ گیا اور آپ کو کہا جا رہا ہے چلیے یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیے, اب آپ نے تو کہا میں تو بھائی آئی تھی اور سننے کے لیے آئی تھی, یہ کیسے لوگ ہیں کہ اٹھا گئے مجھے یہاں سے یہاں بٹھا دیا, تو پھر میں تو اتنا اچھا کارنر لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو کیا ایسے موقع پر کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ کیا آپ ان کی بات کو مانیں گے یا اپنی ایگو کو سامنے لاتے ہیں جسے کہ نیکسٹ ٹائم کہیں گے کہ مجھے تو جانا ہی نہیں؟ کیا آپ کا ریئیکشن رہے گا؟ شاباش, اللہ کو پیور توکل سے پکاریں گے, اپنی بات کہیں گے بالکل الحمد للہ, مجلس کی ادب کی بہت خوبصورت بیان ہوا الحمد للہ, جی ان کو جگہ دینی ہے صبر کرنا, جی 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 مان گئے الحمد للہ. کبھی شوہر کی گھر والوں کی شکایت نہ کریں اور شوہر کے دل میں آپ سے بالکل بالکل آپ کا دل, جیسے استاذہ جی ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے شوہروں کی جسے کہا جائے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ الحمد للہ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی جسے کہا جائے بہت عزت دیں اور آپ کی الحمد للہ آپ بھی خوش رہیں, تو ایسے موقع پر شوہر کے گھر والوں کو خوش رکھنا تو بہت ضروری ہے نا. الحمد للہ جی جگہ دینی چاہیے بالکل جی الحمد للہ جگہ دینی چاہیے, تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو لوگ آپس میں کان میں باتیں نہ کریں, یہ بہت ہوتا ہے. جیسے اگر آپ سب بیٹھے ہیں مجلس کے اندر, کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہے, ایون آپ دیکھیں شادی بیاہ کی مجالس میں اگر ٹیبل پہ چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں, دو لوگ آپس میں خسر خسر کہتے ہیں, تو تیسرے والے کو بہت امبیرسمنٹ سے فیل ہوتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے جو انہیں دونوں کے بیچ ہو رہی تب کے جانے کو ہے نا. تو صحیح آپ نے کہی کہ ایسے موقع پر ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں بات کریں تو مل کے بات کریں, یا کوئی بہت ہی اہم بات ہے تو پھر الگ ہی جا کے کچھ بات کر لیں. جی الحمد للہ دوسروں کی جگہ پر نہ بیٹھے, یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ آپ مساجد کے اندر اگر آپ ابھی جا کے دیکھیں مساجد میں یہ بہت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے جسے کہا جائے کسی بھی وجہ سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کچھ کام تھا آپ اٹھے, آگے سے کوئی آ کے دوسرا بیٹھ جاتا ہے. تو ہمیشہ استاذہ جی نے جیسے کہا نا کہ اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھا ہے تو وہاں پہ نہ بیٹھے, وہ واپس آئے گا نا. تو ہمیں کتنا ان سب کا نا الحمد للہ. آپ یہ دیکھیں قرآن میری اور آپ کی کس طرح سے تربیت کرتا ہے نا. چلیے جزاکم اللہ ہو کریں کے سر آپ سب کے پارٹیسپیشن کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, ان شاء اللہ آگے سے استاد عزیز کو لیتے ہیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ شروع کریں, کون سی سورت سے شروع کریں گے؟ سورت جمعہ سے انشاءاللہ. سب تیار ہیں؟ ہمارے آن لائن ساتھی بھی الحمدللہ. چلیے سب جو یہاں ہے وہ تو آ کے بیٹھ جائیں, باقی تو پھر انشاءاللہ ہوتا رہے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري. یہ ذرا پنکھے بند کر دیں آ کے فوراً, کوئی آگے سے نا, آپ کو پتا روز یہ بند ہی ہوتے ہیں نا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة جمعہ بہت ہی خوبصورت نام ہے, ہفتے کے سات دن اور ان سات دنوں میں سے سب سے خوبصورت دن جمعہ ہے. جمعہ کی اہمیت پہ بہت ساری احادیث اور باتیں, انشاءاللہ کسی موقع پہ جمعہ ہی کے دن اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جمعہ کا دن جس طرح اہم بھی ہے, اسی طرح اس میں ایک خاص کڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جمعہ کی نماز مسلمان مرد پہ, آزاد پہ, بالغ پہ فرض بھی ہے. احکامات بہت شدید ہیں, بس یہ دعا کیجئے کہ آج ہمارے باپ بھائی بیٹے ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ کمانا اپنی جگہ لیکن برکت اللہ کے حکم سے آئے گی. ہر وہ کمائی جو جمعے کی نماز چھوڑ کر کی گئی, چاہے وہ جاب کے آورز ہیں یا بزنس ہے یا کسٹمرز کو ڈیل کرنا, اس میں برکت نہیں ہوگی اور بہت ساری نیکیوں کی پھر توفیق بھی چلی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا, پچھلی قوموں نے اس کو بدل لیا. سب کو شروع سے جمعہ ہی ملا تھا لیکن کرسچنز نے اس کو ہفتے میں بدلا اور جیوز نے اس کو اتوار میں بدلا. امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش بخت ہے کہ اس نے اس چیز کو ایز اٹ از رکھا, لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ وہ اہمیت جو پہلے دور میں لوگ اس کی محسوس کرتے تھے اب کچھ کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جمعے کو واقعی عید کا دن محسوس کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جمعہ, جنت میں جا کر بھی جمعہ ہوگا اور اس کو یوم المزید کہیں گے, وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہفتے میں ایک بار. بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں جس کو اب شیئر اس وقت نہیں کر سکتی, وقت نہیں ہے. آئیے ذرا سورت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. 11 آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے, 3 ٹاپک ہیں. آیت 1-3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور یعنی بعثت نبوی, بعثت رسول کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے. پھر آیت نمبر یعنی اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا گیا, تاکہ امت کا تزکیہ ہو. پھر آیت نمبر 4-8 تک یہود کے غرور علم اور نسب پر فخر اور آخرت کی بے خوفی پر, اور آخرت کی بے خوفی پہ سخت قسم کی تنقید ہے. اور آیت نمبر 9-11 یہ ہے اصل میں پوری سورت کا تھیم, کہ جمعے کو سخت نہ بنانے اور دین و دنیا میں توازن قائم کرنے کی ہدایات. یعنی جب جمعہ شروع ہو جائے تو اس وقت کچھ اور نہیں کر سکتے, یعنی جب کلاس شروع ہو جائے تو اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے. مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ کے نبی امت کے تزکیے کے لیے آئے, اور دین دنیا میں توازن رکھ کر پھر کماؤ گے تو برکت بھی ہوگی, اور خاص طور پہ وہ علم جس کو یہاں وبال کہا گیا ہے اس کی بہت کلیئر پکچر بنے گی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے سورت میں کیا. سورت نازل ہوئی تھی غزوہ خیبر کے بعد, جس کی پہلی شروع کی 8 آیتیں جو ہیں یہ محرم 7 ہجری میں نازل ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ مسلمان اس وقت اسلام کو, حضرت ابو ہریرہ اسلام کو قبول کر چکے تھے. اور اس کے بعد 9-11 جو ہے یہ ہجرت کے فوراً بعد یا 6-7 سال پہلے نازل ہو چکا تھا, جس میں جمعے کی نماز کی طرف اشارہ ہے. شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ایک ایک لفظ اپنے دل پر لے کر دیکھیں کتنا جاندار قسم کا آغاز ہے. فرمائے تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی ہر ایک وہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے. بس ہم خود سے پوچھ لیں پھر میں کیوں نہیں کرتی. کہے دل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہیں میں اٹھا کھڑا کیا. کون ہے امی؟ عرب. جس پہ مکہ, جس میں یہود کو بڑا اعتراض تھا کہ آپ عرب سے کیوں اٹھے. فرمائے بس میری مرضی, میں نے جس جگہ کو مناسب سمجھا میں نے اس کو مقرر کر دیا. آیا کیوں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ہے ایجنڈا ایک مسلمان ادارے کا. ہر مسجد کا اگر یہی ایجنڈا ہو, ہر مدرسے کا یہی ایجنڈا ہو, تو ایسی خوبصورت نکھری ہوئی امت نکلے گی کہ جن کا تزکیہ بھی ہو چکا ہوگا, جن کی تربیت بھی ہو چکی ہوگی, جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے, جن کے مینر, جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ جن کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام میں دلچسپی لینے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. وآخرین منہم. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. یہ کون ہے؟ آپ اور میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے کہا, تمہیں پتا کس کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے. کہا کس کا عجیب ہے؟ کہا ہمارا ہی ہوگا. کہا تمہارا کیوں نہیں ہوگا, میں تو تمہارے بیچ میں ہوں. یعنی اوپر سے بات شروع ہوئی. طویل روایت ہے, بہت ہی خوبصورت. فرشتوں کا ایمان خوبصورت ہے. کہا فرشتوں کا ایمان کیا؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کرتے ہوئے. کہا اچھا پھر ہمارا ہوگا. کہا تم بھی مجھے دیکھ رہے ہو. کرتے کرتے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کا ایمان خوبصورت ہے جن کو قرآن کاغذوں کے صفوں پہ لکھا ہوا ملے گا, یعنی آپ اور میں. کہ وہ مانیں گے تو اصل بات ان کی ماننے کی، یہ ان کا تذکرہ ہے. فرمایا وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست بھی اور حکیم بھی ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اس کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی رشک نہیں کرو، حسد نہیں کرو، جو اللہ نے جس کو نعمت دے دی ہے بس اس کا فیصلہ تھا. تم یہ دیکھو کہ اللہ نے جو تمہیں دیا تم اس کا حق کتنا ادا کر رہے ہو. مثل الذین حملوا التوراۃ، یہاں سے یہود کے علماء پر اعتراض ہے اور بہت سخت تنقید ہے. یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو شاید لوگ پتہ نہیں اس کے اوپر مقدمے کر چکے ہوتے ابھی تک. سنیے گا ذرا. اور یہ امت مسلمہ کے ہر اس دیندار کے لیے بھی ایک علام ہے کہ جس نے واقعی اپنے علم کو ایک بوجھ بنا رکھا ہے. علم کوئی نہیں ہے صرف عمل، باتیں ہی باتیں ہیں. عمل کوئی بھی نہیں ہے صرف باتیں ہی باتیں ہیں. فرمایا جن لوگوں کو تورات کا حامل بتایا گیا تھا، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، یعنی اس علم کے تقاضے پورے نہ کر سکے. آج مسلسل ادھر سے آواز آ رہی ہے مجھے کاغذوں کے، کوئی بچہ بیٹھا ہوا شاید وہ ٹک ٹک کر رہا ہے، یا دیکھ لیجیے پلیز. کیسی ہے ان کی مثال؟ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. امیجنیشن میں لائیں. روز بڑا سا بستہ اٹھا کر کندھے پہ ڈال کر لاتا تھا اور چلا جاتا تھا. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. یعنی ہر وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ گدھے کا بوجھ ہے. گدھے کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک نے اس پہ خوش ہو کے بوجھ لادا ہے یا اسے ناراض ہو کے لادا ہے. تو علم بہت ساروں کو مل جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن علم کے تقاضے ہر ایک پورے نہیں کر سکتا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. دعا کرے اپنے لیے، میرا تو دل ڈر جاتا ہے اس کو پڑھ کے. علم دینے کے بعد بھی ہدایت نہیں دیتا تو یہاں ایک جم بنائیے اس بارے کا. علم بہت ساروں کو مل جاتی ہے، علم بہت ساروں کو ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے بعد ہدایت بھی مل جائے. اور قرآن سے میں اور آپ ہدایت لینے آتے ہیں، علم لینے نہیں آتے. یہ علم تو ایک راستے کی صرف سیڑھی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت پا سکیں. ان سے کہو اے لوگوں، جو یہودی بن گئے، اگر تم کو گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو. یہ بھی ایک بڑا فخر ہونے لگتا ہے کچھ دینداروں کو کہ ہم بہت لاڈلے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے ہیں. کہا اچھا ہو. اور یہود تو یہ بھی کہتے تھے کہ بس مرتے ہی سیدھی جنت. کہا اچھا فتمنا بالموت، تو موت کی تمنا کرو اگر، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. سورہ بقرہ میں بھی یہی بات تھی کہ تم جو کہتے ہو کہ مرتے ہی جنت ہے اور ہورے ہیں اور یہ ہے وہ، تو دنیا میں دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ اتنے تو پٹتے ہو ہر جگہ سے. تم اللہ سے کہو کہ تمہیں موت دے اور تمہیں جنت مل جائے، لیکن کیا ہوگا؟ ولا یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن یہ ہر کسی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. دیکھیے، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا کرائیٹیرین ہے. آپ موت کا سوچیں تو ڈپریشن ہو جائے، دل ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگے اور ہاتھ پاؤں پڑ جائیں تو خطرے کی علامت ہے. اور اگر موت کا سوچ کے ایک خوف تو ہوتا ہے، وہ تو اچھی چیز کا بھی ہوتا ہے، وہ تو دلہن کو شادی والے دن بھی ہوتا ہے، وہ تو بچے کو پیدا کرنے کے لیے جانے کے وقت بھی ماں کے اندر ہے، وہ تو بچے کی پیدائش کے وقت بھی ماں کو ہوتا ہے، اچھی چیز کا بھی خوف ہوتا ہے. اس کے ساتھ خوشی بہت ہو، اچھا میں جاؤں گی کیا ہوگا، میری روح اوپر جائے گی، پھر ساتھ میں آسمان تک جائے گی، پھر دروازے کھلیں گے آسمان کے، پھر میں اللہ کے آگے سجدے میں چلی جاؤں گی، پھر میں اپنے پرانے رشتے داروں سے ملوں گی جو چلے گئے ہیں. اچھا کتنا کچھ ہوگا. اگر آپ کو موت کا تصور کر کے مزہ آنے لگے تو انشاءاللہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹھیک روڈ پہ چل رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہر وہ بندہ موت کے نام سے گھبرانے لگتا ہے جس نے تیاری نہیں کی. آج پورا ویسٹرن کلچر دیکھیے موت سے ڈرتا ہے، اور انہوں نے وہ دوائیاں بنا لی کہ اب 90-80 سال کی عمر ایوریج بنتی جا رہی ہے، لیکن ان کی زندگیاں دیکھیں ہاسپٹلس میں جا کر. موت سے ڈرتے ہیں تبھی تو کبھی اپنے آپ کو انشورٹ کرواتے ہیں اور کبھی ایسی خوراکیں کھاتے ہیں کہ جو ان کی زندگیوں میں اس طریقے سے اضافہ کر دے کہ وہ کبھی جائے نہ. لیکن یاد رکھیے، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آ کر تمہیں رہے گی، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی. اتنی بھی بات ہوتی نا تو کافی تھی، لیکن اگلی بات بڑی خطرناک ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس کو آج بھی پتا، تمہیں اس دن پتا لگے گا. اوہو، میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، میرا تو معاملہ کچھ اور ہے. تو ذرا سوچیے، کسی بیماری سے اگر آپ اٹھے ہیں، اس بیماری میں موت آ سکتی تھی. ابھی گاڑی سے ہو کر آیا، یہ گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا سکتی تھی. بس پہ آئے تو بس کا ٹائر راڈ کھل سکتا تھا اور ہم مر سکتے تھے. ہم نے یہاں پہنچتے، ہماری خبر پہنچتی کہ وہ یہاں آتے آتے رستے میں فوت ہو گئے. پھر کیوں مستیاں کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ موت کا تصور انسان کو بے بس کر دیتا ہے. جان نکلنے کی کیفیت سے لے کر جنازہ اور قبر میں رکھے جانا اور اس کے بعد کی کیفیات، یہ ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیزیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ مردوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو تم ان کو دفن کرنا چھوڑ دو، بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو. لیکن یہ حقیقت ہے اور انسان اس حقیقت سے غافل ہے. بہت ساری حقیقتوں سے غفلت کے ساتھ ہی جیتا ہے. تو اپنی موت سے پہلے اس کی تیاری کر لیں ہم سب. کوئی بڑی بات نہیں کب ہم دنیا سے چلے جائیں، پورا بستہ بستر پیک کر کے رکھیں، ایک ایک چیز کو ناپ تول کے رکھیں. مر گئی تو کیا ہوگا؟ ہم کہتے جی گئے تو کیا ہوگا، ہائے عید پہ کیا ہوگا، ہائے شادی پہ کیا کریں گے، ہائے وہاں جائیں گے پاکستان تو کیا پہنیں گے اور کیا کھائیں گے تو کیا. یہ صرف جینے کی باتیں ہیں. آج چلے گئے، سب ختم. سب دو دن صرف شاید لوگ ہمیں یاد کریں گے، تیسرا دن تو صبر کا دن ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا اب جو اللہ کا حکم. تو جس اتنی بڑی حقیقت کو سب نے فیس کرنا ہے، اس سے غفلت، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے ان باروں میں مجھے اور آپ کو. اب آگے جمعے کی کچھ باتیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم کیا سوچتے ہو، کاروبار بہتر ہے، دنیا کے کام بہتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیٹھ کر سننا بہتر ہے، کیونکہ جمعے کے جمعے ایک ریمائنڈر ملتا ہے مسلمانوں کو. فرمائیں کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یعنی واقعی اگر تم علم ہوتا نا تو تم اس وقت میں کچھ اور نہ کرتے. پھر کیا کرو، کیا بیٹھی رہو؟ نہیں، فائدہ خود ہی ہے. صلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. یہ ہے وہ آیات جس کے اوپر اس سورت کا نام سورت جمعہ ہے. ایک خاص واقعہ تھا اللہ کے نبی کے دور میں. ابتدائی دن تھے، ابھی صحابہ کی وہ تربیت بھی نہیں تھی اور ان کو ابھی تک احکامات کا بھی پورا نہیں تھا پتا. کیا ہوا، آیتوں کو پہلے پڑھ لے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو تنہا ہی کھڑا چھوڑ گئے. ان سے کہو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رازقوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. کئی دنوں کا انتظار تھا، یعنی وہ کہتے ہیں نا بینگ اویٹڈ، جس قافلے پہ مسلمانوں کا سامان تجارت آنا تھا، عین اس وقت پہ آ گیا جب اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے خطبہ دینے کے لیے. تو وہ ایک فطری سی بات تھی کہ جس کو دیکھ کر مسلمان اپنی اس من پسند چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم خطبہ سن رہے تھے، اور جب وہاں سے اٹھے تو پھر یہ آیتیں اتری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تھا تو آج مکہ کی وادی اوپر سے آگ برساتی. یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں آپ اور میں دیکھیں، نہ تو میرے آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے، نہ آپ اور میں جائیں گے. مردوں کے لیے آپ کو مجھے مجبور کیا گیا کہ اپنے مردوں کو جمعے کے لیے بھیجو، لیکن ہم خواتین کیا کریں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ سب کیا ہے. جب کاروبار کرتے ہیں مرد، عورتیں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، مجبور کرتی ہیں، بھائی بس مجھے دے دو. وہ جانا چاہے نہیں نہیں مجھے دینے دو. اچھا اب اگر ایک ایک کر کے ہر گاہک کو نپٹانے لگیں گے تو اس کا جمعہ تو نکل گیا نا. تو کبھی اللہ نہ کرے اگر آپ اس وقت میں شاپنگ پہ بھی ہوں تو آپ وہاں رکیں نہ، آپ کے بھائی جمعے کا وقت ہے، آپ جائیے، بعد میں بات ہوگی. حدیث میں تھا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے ہی حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل، یعنی ایک سال کے روزے اور راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے 1087. اب آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ کتنی ہم کتنے رونے روتے ہیں ہم اس بات کے کہ مال نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جاب لیس سے نہیں ہے, پیسہ آتا ہے, برکت نہیں ہے, پتہ نہیں پیسے جاتے کدھر ہیں, ادھر جاتے ہیں, سب بے برکتی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خطبہ سننا نا علم کی محفل ہوتی ہے. خطبہ صرف نماز پڑھنا کیا, وہ تو ظہر کی نماز ہوتی ہے. اور آپ حدیث سن چکے ہیں پیچھے بھی کئی بار, آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آنے والوں کو جمعہ کا اجر نہیں ملتا, صرف ظہر کی نماز ملتی ہے. میرے آپ کے علم کی محفل کے دوران کیا ہونا چاہیے, یہ اب میرے اپنے عمل کی بات ہے. جب استاد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اس کے بعد کوئی بندہ بلا ضرورت اپنی جگہ سے اٹھے, ہلے جلے یا کچھ اور کام کرے, وہ بھی اسی ذمہ میں آتا ہے. میں نے اس کے اوپر پوری کسی مفسر کی تفسیر میں یہ بات پڑھی اور سنی کہ جب کہیں علم کی محفل ہو اور وہاں سے اٹھ کے جانا اور وہاں بے ضرورت دوسرے کام کرتے رہنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ بھی بندے کو پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑے. اپنے سے نیت کیجیے, یا تو نہ سنیں, بالکل نہ سنیں آپ, گلٹ تو رہے گا نا آپ کو کہ میں نہیں سن رہی, آج میں نہیں گئی, آج میں آرام فرما رہی ہوں. جب سنیں سب چھوڑ دیں. واللہ ہی آپ کو شیطان کہے گا جو اس وقت کام ہو سکتا ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سے ہی فیصلے کرنے والا بنا دیں. پھر آج 10 میں یہ جو کہا نا کہ تم فن تشریف الردی وقت من فضل اللہ, ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے, اسلاف جو تھے کہتے تھے کہ جمعے کی نماز کے بعد دکان ضرور کھولنی چاہیے. اگر آپ ٹیکسی کو مر چلاتے تو اس کو ضرور کام پہ جانا چاہیے. کیوں؟ کہ پھر اللہ کی طرف سے بہت فضل ملتا ہے, دولت زیادہ ملتی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور کتنی دیر ہے جمعہ؟ آدھا گھنٹہ خطبہ کر لیں, 15 منٹ نماز, 45 منٹ سے ایک گھنٹہ, کہ ایک گھنٹہ آف نہیں لے سکتے جاب سے, اور اس کے بعد سارا دن کھولے. اور آپ دیکھیں مسجدوں کے باہر فروٹ والے ٹھیلے لگا کے بیٹھے تھے, اسے تم سے بھی نہیں لینا چاہیے اندر جب جمعہ رہو, بعد میں دیں, کیا ہم بعد میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دیکھیں. اور حقیقت آپ یہ دیکھیے کہ یہ کھیل تماشے ہی اللہ نے کہہ دیا نا. آپ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو پوسٹ پون کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کا موقع آتا ہے نا, بس سارا کچھ, نماز ہے, ذرا یہ چاول ابال لوں, اچھا ذرا سالن بھی گرم کر لوں, اچھا برتن مشین میں ڈال لوں, ڈیلے 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 ڈیلے. اور آخری جب رات اندھیرے ہونے لگتی ہے نا, اس وقت جا کر ہم مغرب کے 4-3 فرض پڑ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کرنا. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. ایون ہم نیکی کے لیے بھی جو کام کرتے ہیں وہ بھی کھیل تماشا ہے. صرف کام یہ ہے جس کے لیے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوں. ریسپشن کیوں لگی؟ مجبوری ہے, ضرورت ہے بس. کیا صرف ریسپشن لگاتے ہیں ہم ادھر, تو کوئی فائدہ ہوتا اگر یہ کچھ نہ ہوتا جب ہو رہا ہے؟ بچوں کو کیوں دیکھتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے آپ آرام سے سن لیں. اسی طرح سے ہر کام, آفیسز کیوں ہوتے ہیں؟ ہر کام اس کام کے لیے جس کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں, اور اس کے لیے ہم بیٹھے نا, اور اس وقت ہم بیٹھ کے میٹنگیں کریں, اور اس وقت میں بیٹھ کے ہم آفیسوں میں دوسرے کام کریں, دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو اپنے لیے خود لے, ہر انسان لے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ حرم میں دروازوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کراؤڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. جو ہی امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں, اب مزید لوگ نہیں آئیں گے نا, وہ بھی ساتھ نیت باندھتے ہیں. اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے, میرا علیہ امام کے اور ان کی سلام ایک ساتھ ہوتی ہے, فوراً چھپٹ سے آ کے پھر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نعمت ہوتی ہے یہ. حالانکہ وہ کتنا کراؤڈ مینج کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا حرم میں نماز پڑھنے کا, تو وہ کیوں محروم ہو؟ تو جو نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, ہم ہیں, ہمیں اللہ نے توفیق دے دی آنے کی, سیکھنے کی, بیٹھنے کی, سکھانے کی, تو بہترین فائدہ لینا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا, غور سے سنو, یہ بھی ایک اہم بات ہے. ایک تو نکل جانا وہاں سے, چپکے سے پاؤں دبائے اور نکل گئے, لیکن ایک یہ کہ وہاں بیٹھ کر کچھ اور کرتے رہے, کچھ اور میسجنگ چیک کرتے رہے, ساتھ چلو ای میل بھی چیک کر لوں, کچھ اور کر لوں, تو یہ شیطان ہماری نیکیوں کو اچک کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یاد رکھیے کہ یہ چند دن رہ گئے اب ہمارے پاس, پھر پتہ نہیں یہ تو آئیں گے ہم نہیں آئیں گے, لیکن ان 3-4 دنوں میں اپنے لیے اللہ سے پورے سال کا سکیڈول مانگ لیں کہ اللہ میں نے اگلے رمضان تک کیا کرنا ہے تاکہ میں اپنے اس سال کو رنگ لگا سکوں. اگلی سورت دیکھیے گا, سورت منافقون ہے. بہت خوف آتا ہے مجھے اس کو پڑھتے ہوئے. پیچھے مومنوں, اب آگے منافقون, 30 بارے میں پڑھیں گے کافروں. مدنی سورت ہے, 11 آیتیں ہیں اس کی. پہلا ٹاپک آیت 1 سے 8 ہے, 12 صفات ہے منافقین کی, ہائی لائٹ کر لیجئے گا. دو حصے قرآن کے آپ پڑھ لیں، سورہ بکرہ کا دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے لے کے آیت 20 تک، اور یہ پڑھ لیں، تو آپ کے سامنے ایک اتنا خوبصورت کلیئر کٹ نقشہ بن جائے گا خود کو پرکھنے کے لیے کہ کیا میں منافق ہوں کہ نہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 11، ذکر اللہ اور انفاق سے منافقت کا علاج کیسے ممکن ہے، علاج بھی بتا دیا، اور اسی طرح سے اس پوری صورت میں مخلص مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ منافقوں کو پہچانو، ان کے حربوں سے بچو، ان کی چالوں سے نکلو، اور اللہ کی یاد اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو دل سے نفاق نکالتی ہیں. اور یہ صورت جو ہے سن 8 ہجری میں شعبان میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے آ رہے تھے، اور عبداللہ بن ابی نے اس وقت آپ کی توہین کی تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ توہین رسالت کا مقدمہ اس پہ لاگو ہو سکتا تھا، اتنے گندے لفظ اس نے بولے تھے، لیکن اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آ گیا کہ ابا جب تک اپنے لفظ واپس نہیں کرو گے میں آپ کو مدینہ میں آنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولادیں ہم سب کو دے کہ ہماری غلطیوں کو بھی دور کروائیں. آئیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، یعنی ان کو اپنے نفاق کے ساتھ یہ خبریں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ کو پہلے سے پتا، یعنی صرف نام دکھانے کے لیے آگے ہوتے تھے. عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا، اتنا دل میں نفاق رکھتا تھا اللہ کے نبی سے، بکس ہلکے حسد کرتا تھا، لیکن جو ہی مسجد نبی میں آپ خطبہ شروع خطبے کے لیے آتے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا اور آپ کی تعریفیں شروع کرتا، آؤ اندر بہت اچھے نبی ہیں، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں، آجو آجو. بھائی ادھر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، ادھر جو ہے ان کو انہوں نے تو اندر آ کے خطبہ خود ہی سن لینا، لیکن باہر دوسری جگہ جا کر الٹی سیدھی باتیں پھیلاتا تھا آپ کے خلاف. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے. اللہ نے کہا تم خاموش رہو، تمہارے اس وقت کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بلانے کی نہیں، اصل میں آپ کی نظروں میں رہنا چاہتا تھا، کہتا تھا ذرا میں اللہ کے نبی کو نظر آؤں، پروٹوکول دوں، پھر آپ کہیں گے ہائے عبداللہ کتنا اچھا ہے، ہائے یہ لوگوں کو میرے بارے میں بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چپ رہو. اور یہاں ایک اور بہت بڑی دھمکی ہے، نفاق والے دل سے جتنی دفعہ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی دفعہ جواب آتا ہوگا تم جھوٹے. 3 سیکنڈ غور کریں، کانپنے کی بات ہے. سورۃ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں، حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا باللہ وهم لا یفتنون. یہاں پھر سوچ لیں، وہ جھوٹا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 70 تو خدا ہیں ہمارے اور کوئی 12 تو ہمارے امام ہیں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، تو کہاں لا الہ الا اللہ اور کہاں گیا محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق پتہ ہی جھوٹے ہیں. اور اللہ نے اسی پر یہ تو کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اللہ آگے سے جب فرشتہ کہتا ہوگا اشہد ان المنافقین لکاذبون. جھوٹ، جھوٹی زندگی، جھوٹا سٹائل، جھوٹی باتیں، دل میں کچھ باہر کچھ، یہ بندے کو اللہ کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. تو سچے دل سے، صدق کے دل سے اللہ کو مانیے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو برکتیں تو دے. کیوں پڑھتے تھے یہ کلمہ؟ عبداللہ بن ابی کو کیا مصیبت پڑی تھی کلمہ پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے پڑھ رہے تھے، ورنہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا حساب ہوگا، جنگوں میں مارے جائیں گے. فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اور اس طرح سے یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں. ایک نیگیٹو کمنٹ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بے خیالی میں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں کسی پارٹی میں یا کسی اپنے ہی ساتھی کے ساتھ ایک جملہ بولتے ہیں، لوگ اسی بات کو سن کر پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے، بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے. میں نے بھی 3 دفعہ بول کے کچھ زیادہ ہی بول دیا، لیکن یقین کریں منافق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمنٹس، آتے ہوئے کمنٹ، جاتے ہوئے کمنٹ، دو ملے کونے میں بات کر دی، کان میں بات کر دی، خسر خسر کر دی، لکھ کے بات کر دی، اشارے میں آنکھ مار دی، اچھا آنا بھی تاؤں گی پھر سنا بہت بڑی بات ہوگی، ابھی نہیں بات بات میں کریں گے. یہ سٹائل ہوتا ہے منافق کا، اس کے پیٹ میں کچھ ٹکتا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے سا ماں کا نیا عمل ہو، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، خوف نہیں آ رہا ان کو سن کر. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، یہ آنکھ مچولی زیادہ دن نہیں چلے گی کفر اور اسلام کی، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھ ہوتا. بے شک منافق کا سب سے بڑا روگ یہ کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں منافق ہوں، اس کو اپنے ساتھ سب منافق لگتا ہے، اور دین والے تو بہت ہی لگتے ہیں, اور اپنی دوستیں تو بہت ہی لگتی ہیں, اور اپنے سسرال والے تو لگتا ہی اس کو ہے کہ وہ سسرائیلی نہیں اسرائیلی ہیں. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. یاد رکھیے بہت خطرے کی بات ہے. اپنے آپ کو وہ بہت سچا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں بس ایک انسان اچھا ہے, میں ایک سچا ہے, میں ایک مظلوم ہے, میں ایک ہے جس کو اللہ نے جنت میں لے کے جانا ہے, وہ میں ہوں. میں آئی ایم مائی سیلف, اس طرح آئی ایم وی آر, جو بھی ایسی باتیں اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ منافق ہیں. اور ذرا اور کو بھی دیکھیے, وہ اظہار آئی تو ہم تو جب کا اجسام ہوں, تم انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے. منافق کا سب سے بڑا کنسرن اور اس کا روگ ظاہری پوسچر, فگر, میں کیسا لگ رہا ہوں, میرا فکر کیسا, میرا چہرہ کیسا, میں اس بات کو کرتے ہوئے کیسی لگ رہی, میں بولتے ہوئے ٹھیک بولی, ہاؤ واز مائی ڈیلیوری, میں نے کیسے یہ بات ڈیلیور کی, میں نے اچھی بات کی ہے نا, میں نے مزے سے بات کی ہے نا, میں اچھی بات کرتی ہوں نا, یہ اسٹائل ہوتا ہے اس کا. وہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی کانشیس ہی ہوتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, لوگوں کو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. لچھے دار باتیں, چکنی چپڑی باتیں, چاپلی بوس, چاپلو, وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, چاپلوسی کا انداز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورا وقت مشینوں میں بیٹھ کے خود کو کھرچتا نوچتا ہے, کیونکہ جسا اس کو بڑا ہٹ جائیے, اس کا اپنا فزیک اور اپنا پوسچر بہت عزیز ہوتا ہے, آؤٹ لک کا اس کو بڑا خیال ہوتا ہے, آؤٹ کمس کا بھی بہت خیال ہوتا ہے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ. آپ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی جب بولتا تھا نا تو اللہ کے نبی سنتے ہی رہتے تھے. اور کئی اور ایسے بھی لوگ تھے مدینہ میں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ بولتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جادو ہو جاتا ہے. ایسے وہ جس کو کہتے ہیں شیشے میں اتارنا, بٹرنگ. لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. سمجھنا اس کو تو یہ کہ یہ جو دیواروں پہ لکڑی لگی ہوئی ہے ادھر ادھر آپ کے دونوں طرف, ایک لکڑی کی کرسی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, فائدہ دے رہی ہے نا. ایک یہ ٹیبل میرے پاس ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے, کچھ کام دے رہا ہے نا. یہ دیواروں پہ لگی ہوئی لکڑی جو ہوتی ہے نا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ جسٹ پینلنگ, خوبصورتی. یہ ہے منافق, بیکار, کھوٹا, نکما. اور یہ خوبصورتی میں سر, یہ کہتے مجھے ادھر سجا دو, بس میں آؤں نا, کوئی آئے تو سب کو ادھر میرا نام لکھا ہوا دیکھے, یہ انہوں نے کیا, یہ ان کے اوپر نیچے اپنا نام لکھ دے گا, میڈ بائی, پریزنٹڈ بائی دس. یہ لکڑی کے کندوں کی طرح سجاوٹ, حسن, بیوٹی. پھر لکڑی آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں. میں اب وقت, مجھے اللہ کرے کہ میرے وقت میں برکت آ جائے. سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے کلمہ طیبہ کی مثال, الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. مومن کیا ہے؟ درخت. یہ مثال بہت 100% مجھے لگتا ہے کہ بات کو سمجھانے والی ہے, اگر آپ اس کو الگ سے بھی نوٹ کر لیتے. مومن ہے درخت, منافق ہے سوکھی لکڑی. کیا فرق ہے؟ درخت مٹی میں گیا ہوا ہے, پیوست رکھ شدر سے امیدیں بہار رکھ. درخت کا اصل اس کے اندر چھپا ہوا ہے نیچے روٹس میں, اور درخت کٹتا ہے مرتا ہے, اس کے بعد بھی اس کی لکڑی سے کوئی فرنیچر بناتا ہے, کوئی گھر بناتا ہے, اور جانے سے پہلے اپنا پھل دے کر جاتا ہے. مومن بھی ایسے ہی ہے, اس کے اندر اللہ کی محبت, توکل, شکر, صبر یوں جمڑا جڑا ہوتا ہے. اوپر سے تو ایک لکڑی دکھتی ہے, اصل تو اندر ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. پھر درخت دن بدن گرو کرتا ہے. جو انسان, جو مومن اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑے رکھتا ہے نا, وہ ایک درخت کی طرح گرو کرتا ہے. پھر دن بدن اس کی ایک ایک سرکل ہر سال بڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں درخت کی عمر گننی ہو نا, تو آپ اس کو یوں ڈائسیکٹ کریں آڑا, اور اس کے گول دائرے گن لیں, ایک دو تین, جتنے دائرے ہوں گے نا وہ درخت اتنا پرانا ہوتا ہے. یہ باٹنی میں کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں. مومن جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا افیکٹو ہوتا ہے, اس کا سایہ بڑھتا ہے. اس کے برعکس لکڑی کا ٹکڑا رکھ دے کہیں, بارش آئے گی بھول جائے گا, الی لگ جائے گی, پھپھوندی پڑ جائے گی, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. لکڑی منافق جو ہے نا, وہ لکڑی ہے, دن بدن گھلے گا, پرانی ہوئی تو گئی, آگ بھی لگ جاتی ہے. مومن اور منافق کی دو مختلف پرسنالٹیز دکھائی گئی ہیں. جب تک آپ کا میرا کسی بھی طرح اللہ اور اس کے دین سے تعلق رہتا ہے نا, ہم درخت رہتے ہیں. اور جب کٹ کے الگ ہوئے, اپنی آئیڈینٹی کے شوق میں کریں یا اپنی سہولت کے اوپر کریں, اور ہم پابندیاں نہیں برداشت کر سکتے, وی کین ورک ایٹ مائی اون, تو پھر وہ لکڑی کے کنڈے ہیں. پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی کے لیے تھوڑا بہت تو فائدہ دے دے. اور آپ دیکھیں کہ لکڑی کے اندر سے نا لائٹ نہیں نکلتی. شیشے کے اندر آپ لائٹ رکھیں نا, جیسے یہ شنگلیز ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو لائٹ چھن چھن کے اور آتی ہے. یہ ہے سورۃ نور میں, اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات. مومن کا سینہ نور والا ہوتا ہے, روشنی بانٹتا ہے، پھیلاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک چمک نکل رہی ہے، اور منافق لکڑی ہے. آپ بلب لگائیں اور اس کے چاروں طرف لکڑی کا سکیج دے رہے، آئے گی باہر قطرہ بھی؟ کیا پتا چلا کہ مومن کے اندر علم، منافق اندر سے کتنا علم کیوں نہ رکھ لے، دوسروں کے لیے وہ سوکھی لکڑی ہے. تو اس سے زیادہ تو میرا نہیں حال کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں درخت سے ویوستہ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں نور والے سینے بنا دے ہمارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لکڑیوں کے کنڈے بن کر دیواروں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اشارہ کہ جب مسجد میں نماز کے لیے خطبے کے لیے آتے تھے نا تو دیواروں کے ساتھ یوں بیٹھ جاتے تھے، دور دور ٹیک لگا لے، اس کی طرف بھی اشارہ. مجبوری نہ ہو تو کبھی بھی اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ کسی درس کے لیے آئیں یا مسجد میں جائیں، یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے، اندر نہیں جاتا، پھر وہ ٹیک لگا کے بس وہیں چل پڑتا. چلیے اگلی صفت دیکھیے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کوئی قرآن کی آیت بتاتے، برے انجام کی، کوئی حکم کی، عمل کی، ان کی جان نکل جاتی، کہتے یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر کر، یہ بھی منافق کی بات ہے. جب دین کی کوئی بات کسی سے بھی سنتا ہے نا، اور خاص کر کے اس سے سنے جس کو وہ جانتا ہے یا جو اس کو جانتا ہے، کہتے یہ مجھے سنا گئی ہیں، یہ مجھے بتا رہی ہیں، یاد کے تو سارا سبق ہی میرے لیے. بتانے والے کے فرشتوں کو بھی شاید اس کی خبر نہ ہو، جو بات ہے ہی کوئی نہیں، اس کو لگتا ہے یہ ہر بات مجھے سنائی جا رہی ہے. پھر ہم الودو، یہ پکے دشمن ہیں، کس کے؟ دین کے، اسلام کے، اللہ کے، تمہارے سب کے دشمن ہیں. کرو کیا؟ ان سے بچ کے رہو. دعا کرے اللہ آپ کا کسی سے، کسی منافق سے واسطہ نہ ڈلوائے. آپ اکیلے بیٹھ کے کچھ کرنا ہے تو کر لیں. نفاق والا ایک بندہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو وہ جیسے ایک داغی سیب لے آئے نا سیبوں کی پیٹی میں، تو باقیوں کو بھی تھوڑے دن میں داغ ڈال دیتا ہے. گلا ہوا ٹماٹر باقی ٹماٹروں کو بھی خراب کرتا ہے، تھوڑے اچھے لیکن کھرے سچے. اسی لیے آپ کہتے ہیں 13 سال مارے کھائیں گی صحابہ نے. کبھی آپ سیرت تو پڑھ کے دیکھیں، آپ کے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. 13 سال ایک منافق بھی نہیں تھا مکہ میں، کیونکہ بینیفٹ سے کوئی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ہم آئیں گے والنٹیئر کریں گے، کچھ ہمیں بینیفٹ ملے گا، ایز اے سٹاف ہمیں بھی کچھ خوبی نعمت، کچھ ہمارا بھی پروٹوکول ہے، کچھ ہمیں بھی ذرا ایڈمٹ کیا جائے گا، کچھ ایڈمائر کیا جائے گا، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی گولڈ میڈل. ہم نے دیکھا وہ فلاں جگہ تو گلوں میں گولڈ میڈل ڈالتے ہیں آ کے اپنے والنٹیئرس کے، وہ گولڈ میڈل ڈالے ان کو مبارک. اسلام نہیں ڈالتا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریفوں کے گن نہیں گائے اسٹیج پہ بلا کر، کیا یہ بلال آپ کا نمبر 1 ہے اور ابو بکر آپ نے تو اتنی بڑی ڈونیشن دی. میں نے یقین کرے مسجدوں میں ناموں کے ساتھ لکھا پڑا لسٹوں پہ، فلاں صاحب نے 5,000 کروڑ دیے، فلاں صاحب نے 10,000 دیے، فلاں نے دیے. ممبر پہ میں نے کسی خطبے کے دوران بھی کسی مسجد میں اس طرح سنا، میں حیران تھی اس سے بھی زیادہ کوئی کسی کو شرمسار کر سکتا ہے، اور وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں جن کے نام لیے جاتے ہیں. نہیں، نفرت آ جاتے ہیں ان چیزوں سے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا اپنے حق کے لیے دیے یا اپنے نام کے لیے دیے. فرمائن سے بچ کے رہو. اللہ کی مارن پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، سیدھے چل رہے تھے اسلام لا کر، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن عقل الٹی ہو گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، پھر جب ایک اور کو بھی دیکھ لے، اب یہ بعد میں آپ گنیں گے نا پوری 12 ہو جائیں گی. اور جب ان سے کہا جاتا کیا ہوتا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، کوئی ان کا پیارا، کوئی ان کی دوست، کوئی ان کی بیوی، شوہر، کوئی بھائی بہن جو ان کو قریب سے جانتا ہے، وہ کہتا ہے کیا جو نا، چلو شابش، اللہ کے نبی سے معافی مانگو. اور یہ سب وہی واقعہ جو شروع میں بتایا. بیٹا کہنے لگا ابا جان چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اللہ کے نبی کے پاس، تو کیا جواب تھا؟ تو سر چھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. ہاں ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، نہیں تو نہ سے بہت اور استاد ہیں ہمارے پاس، بڑے اسکول ہیں ہمارے پاس، بڑی مسجدیں، مدت چل جائیں گے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. ہاں ویسے ان کو کہہ دینا ہمارے لیے دعا کیا کریں. اللہ کہہ رہے ہیں نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. نبی کی دعا منافق کو نہیں لگی، آج کسی مولوی یا دیندار کی دعا کیسے لگے گی مجھے آپ کو اگر ہم منافق ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں امام کعبہ حرم میں، دنیا کی ہر مسجد میں، رمضان کی تراویوں میں، قیام العلم میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، پھر حج کی دعا ہوتی ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں عید کے مجموع میں، یہ 6-7 مقام تو میں نے ابھی نوٹ کر لیے، عید کے مجموع میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. سب اجتماعی دعاؤں میں سے نمبر 1، یعنی میں کافروں کی بات نہیں کر رہی، امت مجھے، بے نمازی ایگزمپٹڈ، میں پورے یقین سے آپ کو یہ حدیث دکھا سکتی ہوں. بے نمازی کوئی اجتماعی دعائیں جہاں بھی پوری دنیا میں ہوئی اس میں سے پکڑ کے پھینکا جاتا ہے, ان کو تو پھینکو ادھر, منافق نکال لو ان کو بھی, حرام کھانے کھلانے والے. پیٹ میرا نا امام سدیر صاحب, آپ مانگے دعائیں آپ کو اجر دوں گا, لیکن ان کو کوئی نہیں دعا ملنی. ہمیں صرف اس وقت دعا لگتی ہے دوسرے کی جب ہم سچے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ دعائیں کریں ہم ذرا فلم دیکھ لیں, نہیں نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز, اتنا بڑا منافقانہ رویش کو سمجھنے کا موقع, یعنی نفاق کو دیکھنے کا. میں کہتی ہوں یہ تو ایسے ٹیسٹ ہے, اس پہ تو میں بھی اپنے آپ کو پرکھوں اور آپ کا دل چاہے تو آپ بھی پرکھ رہے ہیں کہ منافق کی کیا خوبی ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, سوری علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. خود خرچ کرنے کی بات نہیں ہے ادھر, دوسرا جب اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی کے صحابہ یعنی دینداروں پہ خرچ کرنے لگے تو جا کے کہتے ہیں مت کرو. کیوں؟ جب تم خرچ نہیں ان کو دو گے تو یہ تو بکھر جائیں گے, یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے, یہ تو سروائیو نہیں کر سکیں گے, خود ہی بھاگ جائیں گے یہاں سے. تم کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مخلص صحابہ جو انصار تھے مدینہ کے, انہوں نے گھر کے دروازے کھول دیے جب مہاجر بن کے یہ 100-125 لوگ آئے, پیچھے بھی سن چکے ہیں. منافقوں کو یہ بات بڑی کھولتی, کہتے یہ تم مجھے ان کے قدم ادھر جما رہے ہو, یہ مکہ سے اٹھ کے آ گئے ہمارے سر پہ سواروں نے, ذرا ان کو پیچھے تو کرو. اور انہوں نے آپ دیکھے کہ مسجد درار تک بنا لی خود کہ کسی طرح اللہ کے نبی کے قدم مدینہ میں نہ جمے. کیا خوف تھا مدینہ کے دینداروں کو جو اس وقت یہود تھے کہ اگر یہ یہاں جم گئے, ان کے پاؤں جم گئے تو ہماری اتنے سالوں کی چودراہٹوں میں زلزلہ آ جائے گا. یہ بہت بڑا وجہ تھی, بڑی وجہ. پنجابی کی ایک رسم کہاوت ہے کہ اندھوں میں کا, اردو ہے میرا خیال, اردو کی رسم, اردو کی ایک کہاوت ہے اندھوں میں کانا راجا, یعنی جب سارے اندھے ہوتے ہیں نا تو جو ایک آنکھ کا اندھا ہے ایک نہیں, لوگ اس کو بھی کہتے ہیں آپ ہمارے راجے, آپ ادھر آ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہمیں پڑھا. سب کے واہ واہ کتنا اچھا پڑھا ہے, کتنا اچھا بتایا, کیونکہ سارے اندھے ہیں ان کو پتا ہی کوئی نہیں پڑھانا کیا. جب اندھوں میں کانے راجے والے دیندار ہوتے ہیں نا تو ان کو سچا علم سن کر, سچا دیندار جس کی دونوں آنکھیں اندر کی اور باہر کی بھی کھلی ہو, اس پہ ان کو خوف آنے لگتا ہے. مدینہ میں کون تھا اندھوں میں کانا راجا؟ عبداللہ بن ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سب نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا, رسم تاج پوشی کی تیاریاں تھی. آپ کے نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ آپ سیرت سنیں گے رمضان کے بعد. کیسے اس کو شوق تھا کہ لوگ اب مجھے تاج ڈالیں گے اور یہ ہوگا اور میں بے تاج بادشاہ چلو بن جاؤں, لیکن ادھر اللہ کے نبی آئے تلو بدر علینا, سب کی توجہ جو اتنے سال سے عبداللہ بن ابی پہ چڑی ہوئی تھی, ہٹتے ہٹتے جو سچے دل کے لوگ تھے ان کو اللہ کے نبی کی تعلیمات اچھی لگی, انہوں نے ادھر سے ادھر اپنے آپ کو موو کرا لیا. یہ تھا وہ نفاق کا بیج جو عبداللہ بن ابی کے دل میں پڑا کہ ہاں ہاں اس شخص کے آنے سے میری رونق کم ہو گئی ہے, میرے لوگ ادھر چلے گئے, ہمارے ممبر ادھر چلے گئے, ہمارے ساتھی ادھر چلے گئے, ہماری جماعت میں یہ رکھنا ڈال دیا, بس ان کو نکال دو. اللہ کہتے کیا یہ مدینہ والوں کے ہیلپ کرنے پہ مسلمان مکہ سے آ کے ادھر جمے؟ نہیں, حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تو آپ پر میں یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر انصار مدینہ مہاجرین کا ساتھ نہ دیتے تو آپ وہاں نہ پنپتے یا آپ کے قدم نہ جمتے. اللہ نے ان کو موقع دیا, یہ اللہ ان کا نصیب تھا. اصل میں اللہ ہی دیتا ہے. سب دین کی مدد کرنا چھوڑ دیں, سچا دین اکیلا کھڑا ہو ادھر, ہم سب اٹھ کے یہاں سے چلے پڑے. واللہ اللہ اس بات کو کرنے کے اوپر تیار ہے, وہ اپنے دین کو خود چما لے گا. یہ میری آپ کے مال سے نہیں چلتا, یہ ہمارے چندوں سے تو نہیں چلتا, یہ ہماری ڈونیشن سے نہیں ہو سکتا, یہ ہم اپنا شیئر ڈالتے ہیں بس, تھوڑا سا میرا ڈل گیا. اصل اللہ دیتا ہے. اور منافق کو یہ آج تک سمجھ ہی نہیں آتا, یعنی ہر طور کے منافقوں کو یہ سمجھ نہیں آتا یہ ادھر پیسہ آتا کدھر سے, یہ کون فنڈنگ کرتا ہے, یہ کون سپانسر کرتا ہے, یہ سعودی حکومت دیتی ہے, یہ کوئی امریکہ والے تو نہیں دیتے. سوچ لیجئے آپ, دیکھیے کہ منافق کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین آسمان اللہ کے پاس ہے. وہ جب پہاڑوں میں اتنا سبزہ ڈال دیتا ہے تو اس کو وادیوں میں برسانے میں بارش کیا مشکل ہے. کہا لیکن منافق یہ نہیں سمجھتے. اب یہ وہ ہے توہین رسالت والے جملے, یہ کہتے ہیں مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا. اب خود دیکھ لیں خود کو کیا کہہ رہا ہے عزت والا اور نبی کو کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافق نہیں جانتے. اور پھر واقعی یہ ہوا، جب تک اس شخص نے اپنے لفظ واپس نہ لیے اس کے بیٹے نے اس کو آنے نہیں دیا. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں اولاد کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے مکہ سے ہجرت کرنی چاہیے مدینہ، تو ان کے بیوی بچے سامنے آ گئے، ہائے ہمیں اکیلے چھوڑ کے نہ جانا. ساری بیویاں حاجرہ تو نہیں ہوتی کہ بغیر پوچھے چل پڑی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ساری بیوی ام سلمہ بھی نہیں ہوتی جو پہلا کپل ہے ہجرت کر کے مدینہ آنے والوں میں، ام سلمہ ربو سلمہ چل پڑے. لیکن یہاں اس کی بات ہے کہ جو اپنے گھر کے عذر سامنے رکھ کر دین سے پیچھے ہٹتا ہے. اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ جائیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ یہ مال اور اولاد، یہ گھر، یہ بیوی بچے تمہیں کہیں اللہ کے راستے میں آنے سے نہ روک لیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اور جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. اور اس وقت وہ کہے، چلیے اس وقت ذرا آپ اور میں اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہمیں بھی سوجنے لگ گیا کہ اب نہیں بچنا، اب یہ بانٹ بندر بانٹ. کیا اس وقت وہ کہے، کیا میرے رب کیوں نہ تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی تاکہ میں اور صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. دو حسرتیں ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نوٹ کر لیں. صدقہ دو، بہت مال رکھا ہوا، میں نے تو سوچا تھا بڑھاپا اچھا گزرے گا، یہ تو جوانی میں موت آ گئی. تو بچوں نے تو لڑ مڑ کے پتہ نہیں اسی کے اوپر گردنیں کاٹنی ہیں. ذرا سے بس ایک گھنٹہ دے دو، میں بینک والوں کو اپنی ذرا ایک بات لکھ دوں تو پھر میں وہ چیک لکھاؤں، تو پھر میں تو زیادہ نہیں مانگ رہا. اخر تنیلا جلن قریب، تھوڑی چھوٹی سی مدت، کوئی سالوں کی زندگی نہیں مانگ رہا. اور کوئی بیٹی کی شادی کرنے کا خواب نہیں ہے، یا نئے گھر میں رہنے کا شوق نہیں ہے، یا وہ جو 10 جوڑے الماری میں لگے ہوئے ہیں ذرا ان کو تو پہن لو، یہ نہیں ہے. صدقہ دے دو. اور دوسرا، صالحین اکم من الصالحین، پوسٹ پونڈ نیکیاں تھیں، بہت ارادے تھے نیکی ہوں گا بس ابھی نہیں، ذرا 50 کے بعد اچھا ہوں گا بس ذرا شادی ہو جائے. لیکن آپ تو ابھی آ گئے تو ذرا وہ میں پینڈنگ نیکیاں کر کے آ جاؤں. اچھی بات کرے کہ بری؟ بہت اچھی بات ہے. کوئی گناہ کی بات نہیں مانگ رہا، کوئی غلط چیز کے لیے ٹائم نہیں مانگ رہا. جواب سن لیجئے، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کہا جی نہیں، آپ کی آفر ایکسپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ. وقت بات تو وقت کی ہوتی ہے. جب وقت آیا تھا تو آپ نے اس وقت تو اپنے عمل سے کچھ دکھایا ہی نہیں. کیا دل بوجھل ہوا اس سورت کو پڑھ کے؟ مجھے تو سورت حدید والی فیلنگ آنے لگ گئی. تو نفاق سے توبہ کر کے سوئے. علامہ تخر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانتی فانک تعلم ما تخفی الصدور. اکیلے میں بیٹھے کبھی سب کو چھوڑ دیں. ہم وہ ہیں جو اصل اکیلے میں دیکھتے ہیں خود کو، دوسرے تو ہمیں اتنی عزت دے دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنے بھول جائیں اسی نام پہ کہ کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں اور کتنے مجھے، میرا کتنا مال ہے اور میرے کتنے بچے ہیں اور شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتے. نہیں، اکیلے بیٹھے حساب لیں، کیا میرے دل میں ایمان ہے؟ کیا جو زبان سے کہتی ہوں وہ دل میں بھی ہے؟ کیا میں واقعی مومن ہوں؟ کیا واقعی میرے اندر نفاق نہیں ہے؟ کیا واقعی جب عمل کا موقع آتا ہے تو میں چل پڑتی ہوں یا پوچھنے لگ جاتی ہوں کہ اچھا میری تو ضرورت نہیں ہے نا، میرے بغیر کام چل جائے گا نا، میں تو اویلیبل ہی نہیں ہوں نا، یہ تو نہیں میں سوچتی. کیا واقعی دیکھیے ایک اپنے لیے کرائیٹیرین بنائے آج سے، کوئی نیکی کا کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے خود کو اس طرح جمانا ہے، میں نہیں آؤں گی تو کچھ بھی نہیں پڑے، کوئی بھی نہیں پڑے گا، میں نہیں آؤں گی تو کوئی اچھا کام نہیں ہوگا، مجھے جانا ہے. فخر نہ کریں لیکن اپنے آپ کو لازم رکھیں، کیونکہ میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کتنی چیزیں پیچھے پڑ جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یہ ترمذی کی روایت ہے 2684. تو پھر مان لیجئے کہ بندہ عالم بن سکتا ہے، دین کی سمجھ نہیں آتی اس کو، وہ کسی اور عینک سے دین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ فلاں فلاں شخص ہمارے دین کی کوئی بات جانتے ہیں، ان کو دین کا کچھ علم ہے یا پتہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 6067. یعنی علم لینا اور بات ہے، دین کا اصل میسج سمجھنا یہ بالکل فرق بات ہے. یہ کن کے بارے میں کہا گیا؟ راوی کہتا ہے یہ دونوں منافق آدمی تھے. حذیفہ بن یمان کو جب اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی ہیں، بے شک آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں. بخاری کی روایت 7113. اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بعد تبا تابعین کا دور جو تھا. آج کا حال ہوتا تو کیا کہتے کہ شاید کافر ان سے بہتر تھے جو آج کے منافق ہیں. کہاں جائیں ہم؟ اتنا کلیئر آئینا اور اتنا بڑا میگنیفائنگ کلاس ہے یہ قرآن. آپ کو مجھے تو اپنی شکل سے چیڑ ہونے لگ جائے. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے گناہ کر کے بندہ کہتا میں نے کیا کیا، یہ کوئی گناہ؟ یہ تو سب ہوتا ہے، سب کرتے ہیں. تو فکر کریں میں، ہم سب اپنی کریں اور دوسروں کی بھی فکر کریں. ہر وقت بس اپنے اوپر ہی نظریں رکھنا اور کھوکھلا اندر سے. آپ کی روح تو مردہ پڑی اور آپ کو ظاہری جسم کی سجانے سنوارنے کی، ٹیپ ٹاپ کی اتنی فکر لگ جائے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دل سے نفاق دور کر دے. اللہ کے نبی کس طرح سے یہ کام کرتے تھے؟ یہ جو بات ہے نا، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک نماز کے وقت پہ. آپ اللہ کے نبی کی سنت سن لیجئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے اور کیا کرنا تھا، روک ڈالتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے، چائے لے کر آؤ، بلکہ چائے لے کے آؤ. ہیں اور کیا کرتے ہیں گھر میں؟ شور مچاتے تھے یا کچھ بھی نہیں کرتے تھے؟ خیر یہ تو باتیں نکال دیں، ایسی آپ کو ریلیکس کر رہی ہوں. کہا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ کہا کہ باہر تو لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. بیوی کی ہیلپ کرتے تھے کام کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں لوگ، اب نام نہیں لیتی، اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، ہم ایسے مرد کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ماں کیا کہتی ہے اپنے اس بیٹے کو جو بیوی کی خدمت کرے؟ جی اما جی، تاڑا پتر خدمت کرے تاڑی نو دی تو کی کہو گے؟ رن مریت. یہ میں نے نہیں کہا، آپ کا جملہ سنایا لوگوں کو. مردوں کو کام کرنا چاہیے، اچھا لگتا ہے. میاں بیوی دونوں ساتھ ہی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ، تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے. وہ ایک روب ہے نا جو اوپر اور نیچے کا، وہ ختم ہوتا ہے. لیکن آگے تو سنیے، مگر جو ہی نماز کا وقت آتا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہیو ٹو گو، مجھے جانا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 6039. دین کو سمجھنے والے شخص سے زیادہ خوبصورت شوہر کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، چاہے اس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہ ہو. یقین کریں اللہ کے نبی کا. آپ صرف کتاب دیکھنا چاہیں تو انگلش ان بچیوں کو آتی ہے، ایک بک ہے پروفٹ ایٹ ہوم، انگلش کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کیا ہوتے تھے. بیویوں کے ساتھ اتنے جولی، فرینڈلی، ریلیکسنگ، کیئرنگ. سبحان اللہ. آج اللہ کرے کہ سب مرد اس سنت کو اپنا لیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ کرو، یعنی صحت ہے پھر بھی صدقہ کرو. ہم کب کرتے ہیں؟ بیمار ہو، نزلہ آ گیا، بکرا دے دو. وہ ڈاکٹر نے کوئی شک ڈال دیا، دو کالے بکرے دے ہو جا کے. صحت میں صدقے دیں. بخل کے باوجود کرو. ہے دل میں بخل، دل نہیں کر رہا دینے کو، ہے انجام نکل جائے گی، کر دو، اس کا اجر زیادہ. دل کر کچھ کا تو دل ہی بڑا کرتا ہے دینے کو، ان کو بھی اجر ہے. لیکن کچھ کا دل نہیں کرتا نا، کب وہ جو دے گا نا اس کا بہت اجر ہے. تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا ہو اور امید ہو، اور تم صدقے میں دیر نہ کرو، جب جان حلق میں آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کے لیے اتنا، وہ تو ان کا ہو ہی چکا. اب کیا فائدہ؟ اب تو وہ اپنے خود ہی اپنا بوجھ ہی اتار کے پھینک رہے ہیں. کشتی ڈوبتی ہے نا تو لوگ اپنا بوجھ اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ شاید بچ جائے. سارے کپڑے لگتے جو کھانا پینا رکھا تھا پھینکو سمندر میں، ہم بچ جائیں کیونکہ کشتی نہ ڈوب جائے. تو مرتے وقت موت کی کشتی میں بندہ سوار ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے 1419. اور آپ کہتے ہیں کہ موت کتنا سخت مرحلہ ہے، اگلی سورتوں میں بہت ذکر آنے والا ہے، ابھی سمجھ لیں. زندگی کا آخری اور آخرت کا پہلا دن، یہ سنگم ہے، اس کا نام موت ہے. ایک طرف زندگی کا دی لاسٹ ڈے، آپ کہتے ہیں آج اس گھر کو چھوڑنا ہے اور رات کو ہم نے دوسرے گھر میں موو ہونا ہے. سب جانتے ہیں مشکل ترین دن ہوتا ہے، اس کی بھی صفائی کر کے جانی ہے، ادھر بھی جا کے رات کو دیکھنا چولہا بھی جلا کے نہیں. یہ ہے موت. تو اس کے لیے بندے کو تیاری دنیا میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تھوڑی سی تلاوت سنائیں پھر سورۃ تغابن, تو اس سے بھی زیادہ ہوش گم کرتی ہے بندے کے. غبن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. غبن کا لفظ سنے آپ نے, کلاں غبن کے اس میں پکڑا گیا. قیامت کو تغابن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن بہت بڑے بڑے دھوکے ہوں گے. آپ نیکیاں لے کر بیٹھے تھے کہ ابھی جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے, اور لوگ آئے جن کی آپ نے عزتیں کی, جن کو برا بلا کا, اور وہ آپ کی نیکیاں لے کر چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہیں پتا کہ مخلص کون ہے؟ صحابہ نے کہا, جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے. فرمائے مفلس من امتی, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کر آئے گا. پھر لوگ آئیں گے اس کے پاس, تو ایک شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی, اچھا ادھر آؤ, کیا کرنا ہے؟ اس کی ایک نیکی, فرشتوں یہ نیکیاں ایک تھیلا پکڑو اس شخص کو دے دو. وہ خوش ہو جائے گا کہ اور گالیاں دیتا مجھے اور نیکیاں ملتی, کیونکہ وہاں تو اسی کی ضرورت ہے. پھر ایک آئے گا, میری غیبت کی, قد شتم, مجھے گالی دی, بہتان لگایا. لوگ آتے جائیں گے, حساب چکاتے جاتے, خیر وہ جو نیکیوں کا ڈھیر تھا وہ سب ختم. اب لوگ اور آگے, اب کیا کریں؟ کچھ آنے والے کے گناہ اس پہ ڈالو. فرمایا, جہاں تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کا ڈھیر تھا, اب وہاں گناہ. فتوری حت النار, پھر اس کو چھونک دیا جائے گا آگ میں. یہ ہے یوم التغابن. کتنے لوگ آج دنیا میں بڑے بڑے نام رکھتے ہیں, فضیلت الشیخ اور فلاں اور دامت اللہ اور کامت اور پتہ نہیں, اتنے لوگ صاحب کے لاکھ کے لے کے, پھر اینڈ میں اندر میں ان کا نام نکلتا ہے, کوئی نہیں پتا وہ کدھر ہوں گے. سورۃ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, قیامت کا ایک نام ہے حافظۃ الرافیہ, نیچے والوں کو اوپر کر دے گی اور اوپر والے نیچے ہو جائیں گے. آج پسے ہوئے لوگ ہیں, غریب مسکین, پتہ نہیں وہ کہاں اوپر درجے لے جائیں گے جنت میں, اور بہت سارے لوگوں کی نیکیاں لوگ لے جائیں گے. یقین کریں یہ سورۃ پوری تفصیل سے پڑھنے والی ہے. اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ میری نیکیاں لوگ لے جائیں گے. آئیے سورت کو پڑھ کے اس سے اکٹھے ہی بات کرتے ہیں. بسم اللہ, اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے. 18 آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے, دو اس کے صرف ٹاپک ہیں. آیت 1 سے 13 مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے اور توحید اور آخرت کی دعوت ہے, اور آیت نمبر 14 سے 18 مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات ہے. اتنی ووکل صورت ہے, کلیئرلی ہر بات کھول کے بتا دی. ٹاپک ہے آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے. دنیا میں آپ 5 کنال کے گھر میں رہ لیں, آپ کے بینک میں 10 کروڑ ہو, اور وہاں اگر آپ مفلس ہیں تو وہ جیت گیا. جو یہاں بےچارہ گزارے پہ رہا, وہاں اس کو اللہ نے دے دیا. تو لہذا آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو. نئی ریاست کو اس پہ کام ہو. ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی مدینہ میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی, کیونکہ نیا نیا کام ہوتا ہے تو کہاں سے آئے پیسہ؟ اللہ بھی بندوں کے تھرو ہی دیتا ہے نا. تو اس وقت منع کر دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص نے اپنے گھر کے اوپر ایک اور کمرہ بنا لیا. اب وہاں سے گزرے, کہا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی گھر کے اوپر بس ذرا گھر پہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے, ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اوپر کا فلور بنا رہا ہے. کچھ نہیں بولا آپ نے, بس ہوں کر کے گزر گئے. اس ہوں میں سب کچھ تھا کہ اسلام کو اتنی ضرورت ہے اور یہ اپنے گھر کے اوپر پیسہ لگا رہا ہے. آپ چلے گئے تو وہ شخص آ گیا, وہاں ہم سائے کھڑے تھے. کہا تمہیں پتا اللہ کے نبی آئے تھے؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ناگواری سے تمہارے اس گھر کو دیکھ کر گیا. خدال پکڑا اس پورے اوپر کے پرشن کو گرا دیا کہ مجھے وہ گھر رکھنا ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ناگواری کا احساس کیا. ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے, سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. اللہ نوز بلا سما نوز بلا, نبی بھی اگر آ جائیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے نہیں ٹھیک ہے تمہاری مجبوری ہے. تو یاد رکھیے کہ سورۃ تغابن پہلی مکمل سورت ہے جو سن 1 ہجری میں مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. کیونکہ سورتوں کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھے تو آپ اس کے مضمون کو کیا سمجھیں. ایک ایک پینی پیسے کی ضرورت تھی اسلام کو, کیونکہ نئی بنیادیں پڑ رہی تھیں. جو کئی سال سے جمے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی پیسے کو, ان کو تو حکومت ہی کو دے دیتی ہے اور لوگوں کا بھی اعتماد بحال ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو تھی, فرمایا اب نہیں, اب تم پکڑو اور اگر اس وقت تم انفاق اور جہاد کے لیے نہ نکلے تو پھر تم خود اللہ کے پاس جواب دے ہوگے. یعنی پوری سورت جو ہے نا یہ آزمائش ہے, بس ایمان کی آزمائش ہے. کس طریقے سے وہاں اس وقت حالات تھے آپ ذرا مضمون پڑھیں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ نئے نئے مکہ سے مدینہ آئے اور جو مسائل اور پریشانیاں وہ سامنے آ رہی ہیں, روز کا نیا ایشو, روز کا نیا مسئلہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تصدیق کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, اور اسی کی بات چاہیے ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. ہو الذی خلقکم, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. سوچو ساتھ کیا لے کر آئے تھے, خالی ہاتھ آتا بچہ؟ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن, اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہے جو تم کرے. یا منافق کو کافر میں ڈال دیا کیونکہ وہ بھی کفر نفاق ہی ہوتا ہے, کسی نہ کسی درجے کا کفر. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ صورت بنائی. پسند ہے آپ کو اپنی صورت؟ کہیں جی مجھے پسند ہے. میں اپنے رب کی چوائس پہ کیوں اعتراض کروں کہ ناک ایسی کیوں کر دی, کان ایسے ہونے چاہیے تھے, رنگ ذرا کھلا ہو جاتا. اپنے آپ کو دیکھ کر کہا کریں کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, کہ اللہ تمہیں جیسی میری پیاری شکل بنائی ہے اب میرا اخلاق اور میرا کردار اور میرا ان سائڈ بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دیں. تو یہ ظاہری شکل و صورت جو ہے نا اس سے نکل آئیے. یہ چیز بھی بہت سارے لوگوں کو پھر اللہ کا نہیں بننے دیتی. گلے شکوے بڑے اللہ سے تو اللہ کا کام کیا کریں گے؟ اللہ نے مجھے اچھا بنایا ہی نہیں, اللہ نے مجھے کچھ ٹھیک دیا ہی نہیں. نعوذ باللہ. فرمایا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون, اور اسی کی طرف آخر تم کو پلٹنا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا اس کو علم ہے, جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے سب اس کو معلوم ہے, اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں کیا آپ ان کے دل کا حال جان سکتی ہیں؟ یہ سب نہیں جان سکتے. ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو, اس کو نہیں پتا پیدا ہونے کے بعد بچہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, اس کو پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے, یہ رو کیوں رہا ہے؟ سوچیے. شوہر بیوی ساتھ بیٹھے کھاتے پیتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہے ہیں, اور اللہ آپ کے میرے دل کی بات جانتا ہے. الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا, اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی دلیلیں اور روشن نشانیاں لے کر آتے رہے. دیکھیے پکڑ کب آتی ہے, جب کوئی آ جائے بتانے والا. رسول آئے پھر مکہ والوں کی سختی آئی. حضرت شعیب سے لے کر مکہ والوں کو دین بھول چکا تھا, ان پہ کوئی آفت نہیں آئی. یہ اللہ کے نبی کے 30-40 سال جو تھے اسی کے بیچ میں ساری آفتیں مکہ پہ کیوں ٹوٹی؟ وجہ کیا کہ انہوں نے جھٹلایا رسول کو. تو بہت سوچ کے کسی کو دین کے لیے بلانا چاہیے کہیں بھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں, بڑی بڑی باتیں نہ کریں. میں دن رات اس چیز سے بھگتتی ہوں, اسٹوڈینٹس لکھتے ہیں اور میں یہ سارے آن لائن ساتھیوں کو کہہ رہی ہوں. اب بیسیکلی آپ ادھر آئیں, ہم آپ سے سیکھیں, آپ پڑھیں, ای میلیں پڑھ لیں لوگوں کے, پیغام پڑھ لیں, میسیجز پڑھ لیں. میں مانتی ہوں یہ خوشی کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے, لیکن سوچیں ضرور ایک بار کہ اگر کوئی آ گیا تو وہ تقاضے نبھا لیں گے. پھر یہ آسان کام نہیں رہتا کچھ لوگوں کے لیے, اور جن کے لیے آسان ہوتا ہے ان کی تو چاندی کھل جاتی ہے, ان کو تو واقعی خیر ملتی ہے. تو اللہ کے نبی کو بلا کر انہوں نے اپنی شامت بلائی مکہ والوں نے, کیسے, کیا تم ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا, اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے, مگر انہوں نے کہا اب اشرحی یہدوننا, کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ تو کس کی ہدایت چاہیے؟ جن چاہیے آپ کو, فرشتہ چاہیے. دیکھیے انسانوں کا ٹیچر انسان ہی ہوگا نا, انسانوں کو نماز انسان ہی پڑھائے گا, جمعہ کا خطبہ انسان دے گا نا. کہتے نہیں انسان نہیں چاہیے, یعنی کچھ اور ہو, کچھ سم تھنگ ہے, سپر ہیومن. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا, تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. ذرا اس آیت کو ہائی لائٹ کریں, تین سیکنڈ سوچیں کیا کہا ہے آپ, کیا سنا آپ کے کانوں نے. فکفروا, جب انہوں نے انکار کیا, وتولوا تو منہ پھیرا, اللہ نے کیا کیا, واستغنى اللہ, اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی امید ہی نہیں رکھتا, اور یاد رکھے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ کا جو بچہ آپ کی زیادہ بات مانتا ہے نا, دن رات آپ کی زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ دینا یہ لینا یہ کرنا یہ کرنا. چاہے بچے چڑھ بھی جائیں, امی آپ ہمیشہ مجھے کیوں بلاتی ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں بیٹا آپ سے مجھے پیار جو ہے, آپ آتے جو ہے میرے بلانے پہ. اور دوسرا بچہ کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا, ابھی تو پاؤں اٹھاتا ہوا اور پٹکتا ہوا, اور کبھی آپ بلاتے رہے آتا ہی نہیں, آپ کیا کرتے ہیں ان پہ, بس تب نا میں کیوں بلاؤں اس کو. دنوں سے لوگ نکل جاتے ہیں, زبان سے لوگ نکل جاتے ہیں, شکلوں چہرے سامنے ہوتا ہے نا تو نام بھی سامنے. آپ جو بچے سامنے ہوں گے آپ اس کو بلائیں گے. اور یہ بھی ایک میں نے فیکٹ دیکھا ہے, ماؤں کا بھی دیکھا ہے, سچ بتا رہی ہوں, کہ جو بچہ زیادہ قریب رہتا ہے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں تو محبت ہوتی ہے, الگ ہوتے ہیں تھوڑی سی جدائی اچھی ہے, لیکن لمبی جدائی ہوتی ہے نا رشتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, صبر آ جاتا ہے پھر کیا کریں, اب اور ہے نہیں ہے تو. یہ فطری باتیں, اللہ کا اصول بندے کے ساتھ برابری کا ہے, تم آؤ تم روٹے ہم جھوٹے, لکھ لیں اس پہ, تم روٹے ہم جھوٹے, ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں تمہاری. کیوں بھائی, اللہ غنی حمید, وہ تو اپنی ذات سے بے نیاز بھی ہے اور محمود بھی ہے, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی. تو میں اور آپ اگر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھیں گے نا, اللہ دس قدم آئے گا, چل کے آئیں گے دوڑ کے آئے گا. ہم یا اللہ کہیں گے وہ یا عبدی کہے گا, اور آج ہم نے یہ کام چھوڑے, خدا حافظ, کوئی ضرورت نہیں اب آپ کی مجھے, اللہ کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جو کام آپ کرتے ہیں نا, پھر وہ کام آپ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے, آپ کے بغیر وہ کام ہونا ہی کوئی نہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ہو کے بھی کام نہ کریں تو آپ نہ ہوئے برابر. ضرورت اس بات کی کہ اپنے آپ کو لازم کریں. کل ایک ساتھی کی بات مجھے یہ اچھی لگی, بہت ہی اچھی لگی, یعنی اس نے سچ بولا, اور مجھے ایسے سچ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. کہنے خود ہی سنا رہی تھی اپنے ہمارے اسکول کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں, کہنے لگی کہ میں نے کہا باجی اللہ آپ کو تو کچھ نہ کرے, اللہ نہ کرے استاذہ کو کچھ ہو گیا, ان کی تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, اسکول چلتا رہے گا, آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے اسکول کا کیا ہوگا. اب دیکھیے کتنا بڑا سچ ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا بالکل سچ ہے. اس طرح بنائیں کہ میرے جانے سے کام ہی چوپٹ ہو جائے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ دوسروں کو سکھائیں نہ, لیکن سمجھیں یہ, اور دعا کریں اللہ آخری دن تک میں اس کام پہ لگی رہوں جس پہ تم نے مجھے لگا دیا. نہ دھمکی دیں نہ تانا دیں, اور نہ دل میں سوچیں کہ اب میں نے لمبی چھٹی کرنی ہے, اب میں تھک گئی ہوں. کوئی نہیں تھکتا, کھا کھا کے تھکے آج تک, سو سو کے تھکے, پہن پہن کے تھکے, شادیاں کر کر کے تھکے, کپڑے پہن بنا بنا کے تھکے, شاپنگ سے تھکے. تو یہ اللہ کا کام کیسے تھکائے آپ کو مجھے, اللہ نہ کرے کبھی ہم تھکیں. جس دن تھکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا پیارا سا سرٹیفکیٹ دیں گے, جائیے آپ نے بہت اچھی خدمات انجام دی, دوبارہ ادھر کی شکل نہ کیجیے گا. اور پھر رخ ہی نہیں اللہ کرنے دیتا, یہ بھی میں نے دیکھا. پھر بندہ کبھی آنا چاہے نا تب بھی نہیں آتا, کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا. آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, میں نے تو تھوڑی سی کھول دی ہے, جملے اللہ نے خود کہہ دی, بس سبحان اللہ. چلیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں, میں تو اپنے لیے کروں گی, آپ کے لیے نہیں کروں گی, آپ خود کریں کہ اللہ تو کبھی مجھ سے غنی نہ ہونا, اللہ میں ادھر آ کے بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی کام ہی نہیں دے رہا, پھر میں اٹھ کے بیگ اٹھا کے چلی جاؤں, اچھا میرے لیے تو آج کوئی کام ہی نہیں, پاؤں پٹکتی ہوئی اتر جاؤں, اچھا جی آپ نے کہا تھا پڑھائیں گی تو آپ, میں آئی تو کوئی اور پڑھا رہا تھا, میں جا رہی ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور آپ دیکھیے ماسی کو بھی کام نہ دے نا, وہ بھی اٹھ کے چل پڑتی ہے, کسی کو آپ بلائیں آئیں ذرا بیٹھیں کچھ ہیلپ کریں, وہ آتے کام ہی کرنے چھپے میں چلتی ہوں. تو دعا کریں کام ہوتے رہے, اللہ ہم سے کام لیتا رہے لیتا رہے, جیسا بھی ٹوٹا پوٹا سیدھا پلٹا کر رہے ہیں اللہ صحیح کرا لے. آتا ہے آتا اتنا ہی ہے, لیکن اللہ کبھی اس رستے سے نہ نکالنا, یہ بہت محرومی ہے. ویوستھا رہ شجر سے امید ہے وہاں رکھ. جن کو کام نہیں کرنا آتا نا ان کو آ جاتا ہے, درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے ایک دن ہرے ہو گئے, ٹریننگ ہوئی تربیت ہوئی باتیں ہوئی کرتے گئے, اور جو ٹوٹ کے گرا وہ تو پھل کتنا فریش گرے نیچے لگتے, سب سے پہلے آپ کو تو داغ لگتا ہے نیچے سے پھل گل جاتا ہے, پھر اس کو آ کے کوئی چڑیاں توتے جو وہ ٹھونگ جاتے ہیں, پھر اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں, پھر جس دن آتا ہے صفائی والا وہ سارا گلا ہوا پھل اتارتا ہے پھینکتا ہے زمین سے اٹھا کے تو ٹریش میں پھینک دیتا. یہ ہے علامہ اقبال کا شعر کے امید بہار اسی کو ہے جو درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کٹا ہوا درخت تو وہی پیچھے پڑ چکے ہیں سکھی لکڑیاں خوشبو مسند. اللہ ہمیں کبھی بیکار نہ کرے, اور اپنے لیے ایک اور دعا بھی کرے, اللہ کبھی میری زندگی کی ریٹائرمنٹ نہ آئے, یعنی ہوں زندہ پر کام نہیں کر سکتی, یہ کبھی اللہ ایک دن نہ کرنا, کبھی ایک دن بستر پہ نہ رکھ کے مارنا, کاموں میں لے جانا, آخری دن بھی اپنے کام پہ لگی ہوں اور اچانک تیرے بلانے والے آ جائیں اور میں چلی جاؤں, کیونکہ یہ موت ہوتی ہے انسان کی. میں نے ان ساسوں کو دیکھا ساری زندگی گھوڑے کی طرح بھاگتی ہوئی کام کرتی ہیں تو بعد میں محتاج ہو جاتی ہیں, پھر بہویں کھلا دے تو کھا لیا, صفائی کر دے تو کر دی, کچھ کر دیا تو کر دیا, نہیں آخری. اور یہ اللہ کے دین کی برکت ہے, آپ کو میں ایک اور راز کی بات بتا دوں, آخری زندگی تک, زندگی کے آخری دن تک بندہ اپنے, وہ کہتے ہیں نا اپنے آنکھوں اور اپنے نین پرین اس کے ساتھ سلامت رہتا ہے, نہ بیماریاں نہ تکلیف ہے الا ماشاءاللہ بڑھاپا تو بڑھاپا ہوتا ہی ہے جس کا, تک یہ برکت ہوتی ہے. خیر آگے پڑھیے گا, زام الذین کفروا اللہ یبعثوا اللہ یبعثوا سوری زام اللہ زام الذین کفروا اللہ یبعثوا, منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے, ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. کچھ اسٹوڈینٹ سوچتے ہیں ہمارا تو ریزلٹ ہی گم جانا ہے, میرے تو پیپر ہی کھو جانے ہیں, کب کسی کے نہیں کھولے, سب کے سامنے آئیں گے, کیسے ہوگا ہائے کب سے آدم سے لے کر دنیا بنی اور آئے اور لوگ کا ذالک اللہ ہی یسیر, یہ میرے اللہ پہ بہت آسان ہے, اس کو ریکارڈ کیپ کرنے آتے ہیں. آج کمپیوٹر نے ہمارے کتنے ریکارڈ کیپ کر لیے, پہلے ہاتھوں سے لکھتے تھے اب ایک کلک کریں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے نا, تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کمپیوٹرز دیے اور سکھائے کیا وہ ہمارے لیے ہمارے ریکارڈز نہیں محفوظ کر سکتا؟ ایک ایک چیز وہاں پریزروڈ ہوگی اور وہاں جا کر انسان دیکھے گا, کریں کیا؟ دیکھیں ابھی تک تو مجھے ایسے ہی لگا کہ صورت میں ڈانٹی پڑی ہے, دھمکیاں, بے نیاز, آر یو سیریس, کرنا چاہتے ہو, آنا چاہتے ہو, تو پھر کیا کرو, فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر, وہ تو اللہ تعالیٰ جی ہم پہلے سے لائے ہیں, وہ تو ہماری امی لے آئی تھی, ہمارے ابو نے کہہ دیا تھا لے آؤ, امی امی ابو کے کہنے پہ لے آئے تھے, کہا اچھا, ون نور الذی انزلنا, اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی, یہ کون سی روشنی ہے؟ قرآن کا نور ہے, واللہ بما تعملون خبیر. دیکھیے ہم دو دفعہ پیدا ہوتے ہیں, ایک دفعہ جب ہم دنیا میں آئے, اور یہ کال ہے غالباً ابن تیمیہ کا, کچھ کسی امام کا کال ہے, نہیں امام مالک کا کال ہے, ڈیفینیٹلی مجھے یاد آ رہا ہے اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہوگا. امام مالک کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں دو دن بڑے اہم ہوتے ہیں, ایک جس دن وہ پیدا ہوتا, جو ہر جگہ جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ, ڈی او بی, ڈیٹ آف برتھ ہر جگہ جاتی ہے نا, چلے آپ منائیں نہ منائیں لیکن لوگ بھولنے تو آپ کو نہیں دیتے نا, وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے, اور دوسرا وہ دن جس دن اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں کیوں آیا, وٹ از مائی پرپز آف لائف, اور وہ کہاں سے ملتا ہے, نور الذی انزلنا, یہ قرآن کا نور زندگی میں آتا ہے تو زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں تھا پتا کہ ہم نے زندہ کیوں ہونا ہے, ہم کہتے تھے شادی ہونی ہے اس لیے اب جوان ہو, بچے ہونے اس لیے شادی ہوئی ہے, اب بچے بڑے ہونے ان کے سر پہ سیرا دیکھنا, یہ میری زندگی کا مقصد ہے. سچ بتائیں, گھر بنانا ہے, کوٹی بنانی ہے, بنگلہ بنانا ہے, یہ مقصد ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج مسلمان نمازیں روزے حج زکات کے بعد بھی یہی مقصد سمجھتے ہیں زندگی کا, ایسے ہی ہے نا, قرآن نے تو کوئی اور ہی مقصد دے دیا, سب چوپٹ کر کے نیچے رکھ دیے ہمارے سارے پرانے خیالات اور افکار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچ یہی ہے, اب سنیے یوم التغابن میں کیا ہونے والا ہے, یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اس کا پتا تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا, سوچو سب گیٹ ٹوگیدر، بگ گیٹ ٹوگیدر. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، کون ہارا کون جیتا اس دن پتا چلے گا. قیامت کا دن ہے، شروع سے آخر تک پیدا کیے جانے والے لوگ. تو بھی یہ تقابل کیا، اتنا کمپیکٹ اور جامع کمپریہنسو لفظ ہے کہ اردو کے ایک جملے میں نہیں، دس جملوں میں بھی آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. بس ابھی اشارے لے لیں، غبن، لین دین کے معاملے میں غبن ہوتا ہے، کسی نے غبن کیا. پھر اسی طرح غبن اور رائے ہوتی ہے، رائے کسی کی ٹھیک ہوتی ہے کسی کی غلط ہوتی ہے. کبھی عربوں نے کہنا ہو کہ فلاں کی اونٹنی کدھر گئی، تو کہتے ہیں غبن و خبر ناقہ، کوئی اونٹنی کی خبر آئی ہے کدھر ہے وہ اونٹنی. یعنی اس دن دھوکے ہوں گے، اولاد پکڑ پکڑ کے ماں باپ کو لے کے جا رہی ہے جہنم میں، یہ ہے غبن. بیویاں نام دے رہی ہیں شوہروں کے، یہ تھے جو مجبور کرتے تھے دین سے دور کرنے پہ، اور شوہر بیویوں کی نام لے کے جا رہا ہے کہ اللہ یہ تھی جو مجھے حرام پہ مجبور کرتی تھی. تو غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہنا، ایک شخص کا کسی غیر مخصوص طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں ایک دوسرے کو نقصان دینا، اس کو غبن کہتے ہیں. تو جب اس کو سوچیں تو پھر قیامت کا غبن کیا ہے؟ جن سے ہمیں امیدیں تھیں نا فائدوں کی، وہ ہمیں نقصان دیں گے. جن کو ہم دوست سمجھ لیتے ہیں نا، وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رانگے نکال کے دانت بھی نکال رہے ہوں گے کہ اصل میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ کو تو دنیا میں دھوکہ ہی دیتے رہے. ساری زندگی اولاد مال کے پیچھے بندہ رہتا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کون بہت ہوشیار نکلا. اور یہ بھی غبن ہے کہ جن کو زندگی میں ہم ناکام اور بیکار لوگ کہتے تھے نا، وہ وہاں کوٹھیوں کے مالک ہو جائیں گے. وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ اصل دیوالیہ کس کے، بینکرپسیاں فائل ہو رہی ہوں گی قیامت کے دن. یہ بھی ڈوبا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اس کی بھی اکانومی ڈوب گئی، اس کا بھی یہ ہو گیا. کچھ جنت والے جہنم والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر ایک کا ایک گھر جنت اور ایک جہنم ہے. تو جنت والوں کے جو گھر ہیں نا، وہ دوسرے آ کے جنتی لے جائیں گے. کون سے جو جہنم میں چلے گئے ان کے گھر دوسرے جنتی لیں گے، وہ کہتے ہیں نا مل مار لیں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا، یہ میں لوں گی. اپنے بھی گھر لوگ لیں گے اور دوسرے جہنمیوں کے، وہ میری دوست تھی اس کا تو میں ہی لوں گی، وہ تو میرا رشتے دار تھا اس کا گھر تو میں ہی لوں گا، یہ حال ہوگا. وہاں پتا چلے تو میرا لے انسان قتل کر دے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے. اور اس طرح سے وہاں لوگ رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اس کو دوزخ میں ملتا اگر وہ دوزخ والے کام کرتا، تاکہ وہ اور شکر گزار ہو. اور جو شخص دوزخ میں جائے گا اس کو جنت والا گھر دکھایا جائے گا، یہ دینا تو میں نے تجھے. کیوں دکھائے گا؟ تاکہ وہ حسرت کرے کہ اگر میں نیک عمل کرتا تو مجھ کو یہ مل جاتا. اس طرح وہاں غبن ہو رہے ہوں گے، ہر جانے تاوان ٹول پڑ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ٹکٹس مل رہے ہیں. ایسی افراتفری کا دن ہوگا، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. دنیا میں ایک حساب پورے کر لیں، مجھے تو آپ سب معاف کر دیں، کھایا پیا لیا دیا مانگا دیا بھولا بسرا. کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو سب وہ پلیٹیں ڈونگے بھی یاد آ جانے، وہ کدھر گئے، اور وہ میرا وہ فلاں جگہ رشتے داری میں میں نے اتنا دیا تھا، یہ تو پھر دے کے نہیں گیا میرے بچے کا، میں نے تو دیا ہی ساس پہ تھا، کیا میرے بیٹے کی شادی پہ بھی یہ دے گا. دنیا میں ایک دوسرے سے معاف کروا لیں، بہت سخت دن آنے والا. اور یہ وہ دن ہے آپ کو ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تو معاف کر رہے بندے نہیں کریں گے. کنترا نام کا ایک مقام ہے جنت سے باہر، کہ جہاں سارے مرحلے اب طے کر کے اب بالکل جہاز کے گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بس اب انٹر ہونا ہے، تو وہاں لوگ روک لیں گے آپ کو. مجھے کنترا کہتے ہیں اس کو، جہاں انسانی معاملات چلیں گے. وہ اللہ میرا کام، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس نے یہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ صحابہ سے کہا کہ میں نے اگر کسی کا کوئی تکلیف دی ہے نا تو آپ مجھے ابھی دے لو. ایک صاحب نے کہا آپ نے مجھے دی ہے. کیا غزوہ بدر کی صفیں سیدھی کر رہے تھے آپ، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے آگے نوک تھی، تو میرا پیٹ ذرا بڑا ہوا تھا تو آپ کی چھڑی میرے پیٹ میں لگی تھی، تو میں بدلہ لوں گا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کتنی جرت کر رہا ہے، اس کو کھنگور رہے ہیں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. کہا نہیں میں تو بدلہ لوں گا. کہا اچھا لے لو بھائی، قیامت کے دن نہ لینا آج لے لو. کہا نہیں اللہ کے نبی، جب میرے پیٹ پہ چھڑی لگی تھی تو کپڑا نہیں تھا اوپر، آپ کپڑا اتارے. اب تو صحابہ کا بس نہیں چل رہا کہ اس کو پکڑ کے ماریں کہ یہ کر کیا رہے. جن کو فکر ہوتی ہے نا یوم التغابن کی، وہ اس طرح جیتے ہیں. کہا اچھا اتار دیا، جب آپ نے کپڑا اتارا کہا اب لے لو بدلہ. قریب آیا تو اب ہونٹ آپ کے پیٹ پہ رکھ دیے. کہا اللہ کے نبی میری کہاں یہ ضرورت، میں تو چاہتا تھا کہ میرے ہونٹ آپ کے پیٹ کو چھو لیں اور یہ جہنم سے بچ جائیں. کیونکہ جو آنکھیں اللہ کے نبی کو دیکھتی ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ ان کو جہنم سے پاک کرتا ہے. کیا وہ لوگ تھے اور کیا آج ہم نے. کھایا پیا نہائے دھوئے پھر ویسے کے ویسے, بڑے بڑے گناہ کھا کے ہضم کر کے پوری پوری کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں, لوگوں کے مال اپنے نام کرا کے, کاروبار بھائی بہنوں کی جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹنر پارٹنروں کو لے کے بیٹھے ہیں, بھائی بھائی کا حق مارا ہوا, چچے بھتیجاؤں کے مال کھا کے بیٹھے ہیں. یوم التغابن سے ڈر چاہیے, وہاں پتہ چلے گا کون بچا اور کون ترا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا, جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا. کوئی آج چھٹی تو نہیں, نہیں چھٹی نا, جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ ہمیں یہ دے دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نہ کرے. اگلی آیت ہائی لائٹ کیجیے گا, آیت 11, ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی, اور رسول کی اطاعت کرو, لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ان آیتوں میں ایک بہت خوبصورت اصول ہے خوش رہنے کا. خوشی ہو کہ غم, دھوپ ہو کہ چھاؤں, کہہ دیجئے یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے. ابن مسعود سے لوگوں نے پوچھا کہ کس شخص کی بات آئے 11 میں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے اور اللہ بندے کا دل کھول دیتا ہے, کیا مطلب ہے میں یوں میں باللہ یہدی قلبہ, تو کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر بھی راضی رہتا ہے. واویلا نہیں, شور نہیں, آخو پگا نہیں, اور سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں کیا بھائی کو کچھ کہوں کہ جس کا نام لے رہی ہوں, کیا بیٹے کو کچھ کہوں, کیا شوہر کو روؤں, یہ اللہ کا حکم تھا, نہیں تھی آ گئی. یعنی تکلیف اور نعمت دونوں اسی کی طرف سے آتے ہیں اور دونوں ہی میں کوئی مقصد ہے اور کوئی بھلائی ہے. ایسے شخص کی اللہ نے عنایتوں میں تعریف کی, یہ بخاری کی روایت ہے. تو اللہ دل جماتا ہے یومن باللہ یحتی قلبہ, یہ دو چیزیں ہیں, اس میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ سچا ایمان آپ کو گائیڈ کرتا ہے, سچا ایمان ہدایت بھی دیتا ہے, اور سچا ایمان جب اندر آتا ہے نا تو آپ کو پھر صاف دکھنے لگتا ہے کہ آپ کے لیے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے. غیب نہیں آپ جانتے ہیں, لیکن اللہ خود بخود آپ کو سجھانے لگتے, جس کو الہام نہیں کہتے آپ, یہ الہام کی طرف بھی اشارے ہیں. تو دعا کریں کہ بس ایمان سچا ہو جائے, باقی اللہ نے جو دینا ہے وہ دے دے اور کر لے. اور آیت نمبر 14, جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ اداس ہو جاتے ہیں اور پریشان, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. ذرا سنیے گا اتنے جملے کو بس. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. سارے نہیں, بعض, یہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے روکا تھا, نیکیوں سے روکا تھا. بے شوہر صدقہ کرنا چاہتے تھے, بیویاں کہتی تھی ابھی ٹھہر جائیں, شوہر ہجرت کرنا چاہتے تھے ابھی نہیں, یہ ہے وہ ہے, مکہ جانا چاہ رہے تھے نہیں, مکہ سے نکلنا چاہ رہے مدینہ نہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیتیں اتاری. اب کرو کیا, یہ دشمن ہے. فرمایا وَإِن تَفَحْذَرُوهُمْ, تین چار لفظ ہیں ڈکشنری میں معافی کے, چاروں اس ایک آیت میں آپ کو مل جائیں گے. نمبر ایک, فَحْذَرُوهُمْ, جانے دو, برا نہ کہو, ہوشیار رہو, بس بچ کے رہو کہ بیوی کی کون سی بات مانوں تو فائدہ اور کون سی مانوں تو گناہگار. اور یہی مسئلہ شوہر کے ساتھ ہے, بچ بجا کے بی کیئرفل, جیسے ڈرائیونگ میں آپ کہتے ہیں نا بی کیئرفل. پھر وائن تاپ وتس کہو وتس پھرو, اور تم افو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن حقیقت تو ہے کہ ان نمام والکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کیسے آزمائش ہے یہ, فتنہ اور آزمائش سمجھے. بہت سارے لوگ یہ مجھ سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پھر اولاد نعمت ہے یا فتنہ یا آزمائش ہے. دیکھیے عربی زبان میں فتنہ یا آزمائش اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا صحیح استعمال کریں تو آپ کی خیر کا ذریعہ بنے اور مس یوز کریں تو نقصان. مثلا گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک چلائیں گے تو نعمت, غلطی کی تو حادثہ. بات واضح. اولاد اور مال دو چیزیں فتنہ اور آزمائش اور دشمن کیا ہیں, ان کی ٹھیک تربیت کر لیں آپ, ان کو اچھے طرح سے پالیں پوسیں, مال کو اچھے کاموں میں لگائیں تو نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, صرف خواب میں پڑ چکے ہیں. اور اگر ان کی تربیت رانگ کیئر ہے, تربیت کریں کوئی نہ, وہ تو معاشرہ کر رہا ہے, وہ تو ٹی وی کر رہا ہے, وہ تو بیبی سٹر کر رہی ہے, اور وہ تو بعد میں آگے کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں کیونکہ آپ ان کے لیے پیسے کما رہے ہیں, تو پھر آپ جانے اللہ جانے. لیکن بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو نعمت ہے, بری کریں گے تو فتنہ. رلاتے ہیں پھر ایک ایک آنکھ سے رلاتے ہیں بچے, یہی مال کا حال ہے. مال کو مس یوز کریں تو فتنہ. اب آپ اور میں خود دیکھیں, نہ مال برا ہے نہ اولاد بری ہے, ٹھیک, اچھا استعمال اچھا ہے, برا برا ہے. اور کہا کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو, ان کی محبت کو اتنا نہ دل میں بڑھاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں آ جائے. اتنا سا بچہ, یعنی میں یہ ادھر سے لے رہی ہوں, اتنا سا بچہ بعض ماں کو اللہ کے رستوں سے روک لیتا ہے. پیٹ میں ہوتا ہے تو ٹھیک رہتی ہیں, باہر آتا ہے تو مشکل میں آ جاتی ہیں, اور بعض دفعہ پیٹ سے ہی معاملے بگڑ جاتے ہیں. یعنی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اس درد سے گزرتے ہوئے کہ جسٹ پتہ جس دن لگ جائے نا کہ آئی ایم پریگننٹ, پہلے پتہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوتی ہیں, پتہ لگ جائے کہ پریگننٹ, اسی دن سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب بس نمازیں بھی مشکل, روزے بھی مشکل, اور کوئی ایکسٹرا عبادت تو کرنی نہیں ہے. فتنے بنے گی. وہ اولادیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے نماز پڑھتے, جنہوں نے قرآن کھولتے نہیں دیکھا, جنہوں نے اللہ کے رستوں میں بھاگتے توڑتے نہیں دیکھا, وہ کل کیسے وہ کام کریں گی؟ اچھا پاس میں کہتی بچوں کے ساتھ عید کا کام کیسے کرے, میں کہتی ہوں سب سے بیسٹ والنٹیئر مدر وتھ کڈز ہے. کیوں؟ وہ تو کام کر رہی ہے آپ کا, تو اس کے چار بچے دیکھ کے صبر نہیں کر رہے؟ یہ اہم ہی ہوگا جو ماما ہمیں اتنا انتظار کراتی ہیں, اور یہ ضروری ہوگا جو ہم روز دیکھ رہے ہیں کل وہ بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں بچے ہمیشہ وہی کہتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی بڑے ہو کے یہی کریں گے. کئی بچے ہیں وہ اپنے ماں کو پڑھاتا دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا, ہم نے لارر بننا. کیوں؟ ماں باپ, ماں کو دیکھا یا باپ کو دیکھا. تو یہی جو بچے, آپ ایک بچہ تھا میں نے کہا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا, کہتا ہے میں نے مکینک بننا. بھائی یہ کام, بھائی کیوں؟ کہتی ابا کا جو ہے کارشو کیا کاریں جو ٹھیک کرتے ہیں, تو بیٹا کہتا ہے میں نے تو مکینک بننا. ایک تو اس نے کہا میں نے بڑے ہو کے گھر بنانے ہیں. کیوں؟ اس کے ابا بلڈر تھے. تو آپ اور میں جو کریں گے وہ کریں گے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں, وہ ان کے بچے بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو ساتھ لے کر ان کاموں پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کرو تو یہ تمہارے لیے طاقت ہے. آپ کہتے ہیں کیا کریں, تھک جاتے ہیں, ہائی بہت مشکل ہے, آج کے دور میں بچوں کو کیسے پالیں, کدھر لے جائیں, کیا کریں؟ فتک اللہ مستتا تھا, بس تمہارے جہاں تک بس میں ہونا اللہ سے ڈرتے رہو, بہانے نہیں کرو. اور تم نے اپنے بچوں کو ٹھیک کریں, بات کہتے نہیں گھر بیٹھیں گے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کریں گے. واللہ یہ دھوکہ ہے. میں تو گھروں میں رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ بچے اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں, بچے اپنی دنیا میں, چھوٹے بچے تو ری نہیں کرتے, ہر جگہ ہی ماں کے پیچھے پھیر لیتے ہیں. تو یہ اللہ مجھے آپ کو پیرنٹنگ سکھا رہے ہیں. اور سنو اور اطاعت کرو, یہ کرو, سمے نہ وات آنا. تیسرا کام, اور اپنے مال خرچ کرو, صدقہ دیا کرو کہ اللہ ان اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ بڑا مشکل ہے, روز صدقے کی آیت کیوں آتی ہے؟ اچھا نہیں تھا قرآن میں ایک ہی پارے میں آتی ہے, مجھے چٹی کر لیتے. ہر پارے میں صدقہ, ہر پارے میں خیرات, صدق جو ہے سچا جو بننا ہے اللہ کی نظروں میں, تو اللہ تو روز ہی مانگے گا. مانگتا نہیں ہے, بتاتا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے مانگنا, ایک ہوتا ہے بتانا. زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے یہاں ہم کوئی پروجیکٹ جب شیئر کرتے ہیں نا, تو آپ سب کو بتا دوں کہ ہم آپ سے مانگتے نہیں ہیں, آپ کو ایک اوے وہ ایک دل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہے اس میں, حصہ ڈالنا ہے تو ڈال دیجیے, کام ہو رہا ہے, یہ آج کے دور میں کام ہونا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں اپنا حصہ ڈال لیں, آپ کا فائدہ, نہیں ڈالے تو نہ سے. مانگنا تو وہ ہوتا ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے, دروازے بند کر لیے, جب تک فنڈ ریزنگ کا ٹارگیٹ نہیں پورا ہوگا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, کھانا ہی نہیں کھولیں گے. بعض کہتے ہیں تاک راتوں میں, یہ جو ختم القرآن جیسی مسجدوں میں ہوتا ہے, دعا نہیں کراتے, پہلے ہمارا ٹارگیٹ پورا کرو, $2,00,000 دو گے پھر ہم جائیں گے, پھر دعا کریں گے. فنڈ ریزنگ میں وہ بےچارے جو آئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے میری طرح اسٹیج پہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار, امریکہ میں عام ہے, ہم وی ول ناٹ لیٹ یو گو انٹل وی ول فنش آور, وی ول گیٹ آور ٹارگیٹ, چلے دے ہم دروازے بند کر رہے ہیں, ایسے جوک کرتے ہیں, مطلب کوئی اللہ نہ کرے غصے میں نہیں کہہ رہے ہوتے, لیکن فیلنگس کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے دے نہیں لے نہیں, کوئی ہاتھ ہی نہیں لا رہا. کتنے لوگ ہیں جو $10,000 دے سکتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں, پھر کوئی نہیں ہوتا, پھر وہ ایک حدیث سناتے ہیں, پھر آئے پھر آپ کو یہاں 10 لوگ ایسے کرتے ہیں. مجھے, میں نے بہت سارے فنڈ ریزنگ اٹینڈ کیے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے, یہاں تو کوئی اور سٹائل ہوگا مجھے لگتا ہے, لیکن لوگ اس طرح پھر پھر کوئی تو نہیں اٹھا رہا, تو پھر کوئی ایک اٹھاتا ہے کہ میں ایک تو ہو جاؤں, پھر ایک ہوتا ہے, پھر وہ اس کو اس طرح اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب نو وی نیڈ 9 مور بردر, اب نو بہنے اوکے, نو آئی نو سسٹرز آر بیٹر دین بردر, اوکے سسٹر یو شوڈ بی دا فرسٹ, یو شوڈ بی دا فرسٹ لیڈی, پھر وہ ایک سسٹر بھی کرتی ہے, میں تو کھڑی ہو جاؤں. اس طرح سے وہ 4-5 لاکھ روپے دو ایک دو گھنٹے میں لوگوں سے نکال لیتے ہیں. طریقہ, میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں دے رہی, جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے طریقے آ جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. خبر دیتے تھے, اندر کی خیر ابھارتے تھے, یہ تمہارا بزنس ہے, تمہاری انویسٹمنٹ ہے, گھر پڑا کیا کرو گے, ادھر ڈال دو, تمہارا نفع آتا رہے گا تمہیں ہر مہینے, اور اینڈ پہ تمہارا اللہ 700 گنا بڑھا کے دے دے گا. تو یہ خبر ہوتی ہے, یہ کوئی مانگنا نہیں ہوتا, یہی اللہ کا بھی انداز ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا نام اسلام سے کاٹ دوں گا اگر تم نے نہیں دیا صدقہ, نہیں دیتے تو نہ دو, ٹھیک ہے موقع دیا تھا نہیں دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اسی لیے اگلی آیت دیکھیے, وَمَن اگلا حصہ آیت کا, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہیں گے بس وہی فلاح پانے والے. تو دعا کریں کہ آج ہم فلاح پا لیں. دل کی گھٹن, صرف دینا مشکل ہے, دیکھیے پہلا دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کھلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک لاگ آ جاتا ہے کسی جگہ, پائپ ہے تو وہاں سے صرف پانی نہیں نکل رہا, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس میں کچھ ہے, کوئی ادھر سے سلاک ڈالتا ہے, کوئی پلمبنگ سولوشن ڈالتے ہیں, کہتے ہیں گٹر بند ہو گیا. وہ شروع میں اتنے کو حصے پہ کلاگ ہوتا ہے, جب وہ نکلا تو گٹ 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 پانی سنک سے نکل رہا ہے. یہ صرف پہلا کٹکا, یہ کھٹکا ادھر ہے بخل, کٹ ہائی جان نکل جائے, ہائی یہ تو کم ہو جائیں گے, ہائی میری گنتی کم ہو جائے, میں تو لاکھ جمع کیا ہوا تھا, یہ تو 999 رہ جائیں گے, ہائی یہ تو پتہ نہیں پھر میں پاکستان جاؤں گی پھر کیا ہوگا. بس آپ اس سوچو کو پکڑ کے نہ تو پش کریں, تو آپ کہیں گے میں نے کیا کرنا, 900 بھی میرے پاس ہو یا 999 بھی ہو یا 1 لاکھ بھی ہو, میری ضرورت تو وہی ہے جو ہے. آپ صرف اس کلاک کو نکالیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب گندگی نکل جاتی ہے نا جسم سے بھی, تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ دل کو بوجھل کرتی ہیں چیزیں, غم فکر کہاں رکھیں, پھر اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کمپنی بلاؤ, ہمیں سیکیورٹی چاہیے. وہاں ایک بڑی معروف کمپنی امریکہ میں برنکس, تو بائے گھروں کے لکھا ہوتا ہے اکثر پروٹیکٹڈ بائے برنکس, وہ برنکس کمپنی کا ایڈورٹائز, تو میں جہاں دیکھتی تھی تو اس کو کاٹ کے لکھ دیتی تھی پروٹیکٹڈ بائی اللہ, ہمارے اپنے ہی وہاں لگا ہوا تھا پرانا کوئی سائن, تو ہم تو پروٹیکٹڈ بائی اللہ ہے, ہم کسی کمپنی کے ساتھ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن پروٹیکشن ملتی ہی تب ہے جب بندہ اللہ کے رستے میں دیتا ہے. اسی لیے پھر اگلی آیت, ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا دے گا. اچھا ہم کسی کو قرض دیں تو اس سے زیادہ لیں تو وہ سود ہے, اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے دوں گا, کیوں بادشاہ مالک ہے جتنا مرضی دے. اچھا صرف بڑھائیں گے نہیں, وجہ پھر لگوں اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرماؤں گا. بڑی بڑی ہماری غلطیاں, گناہ, کبائر, صغائر ہمارے صدقوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں, اور صدقہ بھی وہ جو صدقہ جاریہ ہو, بہتا ہوا دریا. میں نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں, 10 چیزیں میری طرف سے لے لیں, پیسے ڈال دیں, جس کو مرضی دے دیں. ہم کئی ایسی جگہ کوئی کتاب اناؤنس کرتے ہیں نا, کوئی نہیں لیتا اپنی اپنی, آپ میری طرف سے سب کو دے دیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیوں, جتنے لوگ کتاب پڑھیں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا میں آپ کی دیتی ہوں آپ میری دے دیں, آپ کی کتاب کا مجھے فائدہ, میری کتاب کا آپ کو فائدہ. جن کو نیکیاں کرنی ہوتی وہ ایسے ڈھونڈتے ہیں موقع, اور جن کو مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں کتاب ضروری ہے لے لو, پکی بات ہے, نہیں بل بھی تو نہیں ہوگی اس کی. چلو پھر رمضان کے بعد ساری جمع کریں گے, مسجد میں جا کے رکھ دیں گے, یہ تو پڑھے, ہمارے گھر تو کوئی پڑھتا نہیں. کئی گھروں میں آپ دیکھیے کہ آج کتاب اب دین کے نام پہ کوئی رہی نہیں, پڑھتا ہی کوئی نہیں, بچوں کو اردو نہیں آتی, ہماری نظر کمزور ہو گئی, نوش میں کتابیں کوئی نہیں ہیں, یہی کہانی ہے نا یہاں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ شکور حلیم, اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. قدردان کس کا, ایک پینی دیتے ہو, اللہ تو نہیں آپ سے کہتا کہ آپ $1000 دیں روز, $1 دو بس, قدردان ہے وہ, اس کو پکڑے گا اور ایسے سجائے گا کہ فرشتوں اس کی بڑی قدر ہے, کیونکہ اس نے ایک بھی بڑے مشکل میں دیا, اسے بس صحیح دو, ایک دے دیا ایک اپنے لیے رکھ لیا, اور دوسرا 100 دے دیتا, اس اللہ کو پتا بھی پیچھے 10,000 پڑا ہوگا, 100 بھی دے دے کوئی بات نہیں. اور حلیم کیا, بخل اور دل کی تنگیوں کو دیکھ کر بھی لوگوں سے صبر کر رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا, کہ آپ کو تو نہیں پتا میرے پاس کیا, اللہ کو تو پتا. یہ ہے حل, ہم کسی رشتے دار کو دیکھیں تو ساتھ ہی لوگ شروع ہو جاتے, آج کل کام بڑا خراب ہے, یہ کہ جی ہم سے کچھ مانگ نہ لینا, ہاتھ بڑا تنگ ہے. تو اللہ کو تو صاف پتا ہے ہاتھ تنگ ہے کہ دل تنگ ہے. عالم الغیب والشہادۃ, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست ہے اور دانا ہے. کہیں واقعی مالک ایسا ہی ہے. سنائیے تھوڑی سی تلاوت. میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہم پڑھتے ہی جائیں, بس ہم آخری روزے پہ ختم کریں. مجھے تو خول پڑ رہے ہیں سوچ سوچ کے کہ دو دن رہ گئے. اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے ختم ہونے کی؟ میں تو آن لائن والوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اس کو چلنے دیں جتنا لمبا جاتے. ایک اور کورس بھی کرنا ہے تو اسی کو لمبا کر لیں, لیکن میں ڈسٹرب نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے پلانر بنا ہوا ہے. جی سنائیے.
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم
سورت اللہ آیت نمبر سوری 65 نمبر کی سورت ہے, 12 آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے. اس کو نسائے صغرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ٹاپک کچھ اسی طرح کے. دو بیسک اس کے مضمون ہیں. آیت 1 سے 7 تک طلاق کے کچھ احکامات ہیں, اور آیت نمبر 8 سے 12 میں ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر اللہ کی پکڑ کی بات ہے. پوری سورت خاندانی نظام, شوہر بیوی کی زندگی, کہ جب بات نہ بنے اور حالات نہ سازگار ہو جائیں تو کیا کیا جائے, طلاق کی بات. اس میں آپ بار بار تقویٰ کا ٹاپک دیکھیں گے, اور حیرت ہوگی آپ کو کہ سورۃ النساء کے شروع میں بھی دو دفعہ تقویٰ کا ذکر تھا جو خطبہ نکاح میں آج پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی تقویٰ کی بات ہے, اور حقیقت ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ اس کا حق دے نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر تقویٰ نہ ہو. اور یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری میں, سورت بکرا کے قریب کے دور میں کامات جب دیے گئے تو اس کے بعد پھر یہ 2 ہجری کے قریب کی سورت ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. وہ عدت کی طرف اشارہ کہ 3 مہینے میں طلاق دیا کرو, کھڑے کھڑے ان کو گھر سے نہ نکال دو. وہ اسلام کے مرغی ذبح کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ تھوڑی سی گردن کاٹ کے چھوڑ دو. کیا وہ عورت کو کھڑے کھڑے بیوی سے بیوہ کر دے گا یا اس کو بالکل ہی شوہر کے بغیر کر دے گا؟ تو مزاج کیا ہے کہ طلاق سوچ سمجھ کے دو. یہ مراد ہے اصل میں اس وقت, جتنی بات آپ سمجھنا چاہیں وہ یہی ہے کہ طلاق کھیل نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. وقت لگتا ہے اس میں, پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ گھر نہیں بسنا, اور ساری کوششوں کے بعد دو, اس کے باوجود پھر 3 مہینے لے لو کہ شاید اس کے دوران سمجھ آ جائے. کرو کیا وقت سلیدہ, اور عزت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو, اور اللہ سے ڈرو, وہ تمہارا رب ہے. زمانہ عزت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے. لو زمانہ عزت کی بات کہتے ہیں, ہم تو پہلی ڈانٹ پہ ابا کو فون کر کے آجات بلا لیتے ہیں اور لڑکی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو لڑکیاں جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ لڑکیاں شوہروں کے گھر ہی ہوں, فون تو پہلے کر دیتے ہیں, اور اللہ معاف کرے موقع ملے تو پولیس کے پاس پہنچ جائیں گے, پھر خود لے دے گی ہمیں طلاق. اسلام کہتا ہے گھر میں رہو. الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو، یعنی عورت کرپٹ ہو جائے، زنا کر لے، پھر عورت کو مرد گھر سے نکال سکتا ہے، ادروائز نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے گھر سے نکلنے یا نکالنے کی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اس کے بعد. گھر میں کیوں رہنا، موافقت ہو جائے، صلح ہوگی، شوہر بیوی جتنا ساتھ رہیں گے اتنا گھر بنے گا. اور میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں، جو میں دن رات کے لوگوں کے مسائل دیکھنے سننے اور ان کو آبزرو کرنے کے بعد ہوں، شادی کے بعد شوہر بیوی ساتھ، شادی کر نکاح کر دیا لڑکی کوئی نہیں پاس، اور شادی ہو گئی تو مرد باہر ہے اور لڑکا بھی ادھر نہیں. یہ شادیاں بہت برے انجام کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں آج کے دور میں. بھوک لگی بھی ہے، کھانا پاس ہے تو کھائیں گے نا، کہتے پکا کے رکھ دیا وہ بس 3 ماہ بعد دوں گی تمہیں. بیکار بات، کتنا مرد کو گناہ پہ مجبور کرتے ہیں ماں باپ. اب پتہ بھی ہے یہ بیوی ہے. آپ وہ یاد کیجئے سید بن مسیب کا واقعہ، بیوی پہلے ایک مرد کی فوت ہو چکی ہے اور اس کو پکڑ کے وہ دیکھا اداس ہے بیٹھا ہوا، اور وہ خلیفہ وقت جس کی بیوی حسین و جمیل، جس کی بیٹی ہر لحاظ سے اچھی تھی، اور خلیفہ وقت اس کا رشتہ بھیج رہا اپنے بیٹے کے لیے، اور ان کو ڈر ہے کہ نہیں اس کا بیٹا اچھا نہیں ہے، رشتہ نہیں کیا، اس نے تھریٹ کیا، اتنا زبردستی کیا، اور اپنی اسی بیٹی کو اپنے پاس آنے والے ایک اسٹوڈینٹ کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے 2 دن آئے نہیں، کہ بیوی فوت ہو گئی ہے. بیوی فوت ہو گئی ہے، شادی نہیں ہے ابھی تمہارے پاس، بیوی نہیں، میری بیٹی سے شادی کرتے ہو؟ اس کو لگا استاد مذاق کر رہے ہیں. کہا آپ کی بیٹی، میں اس کے کہاں قابل ہوں؟ کہا مجھے پتا ہے، چلو چاہیے جاؤ 2 لوگ پکڑ کر لاؤ. سید بن مسعود نے خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، خود پڑھائے نکاح، پھر کیا ہوا، نکاح ہو گیا. وہ ہرے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا. خیر وہاں سے کہا جا کے گھر میں ماں بہنوں کچھ تو بتاؤ ان کو، کہا جاؤ. چلے گئے سید، اور ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہوا کیا. ابھی رات پوری نہیں گزری، ابھی شام ہوئی، رات ہونے لگی، دروازہ نوک ہوا، ٹک ٹک ٹک، کون؟ کہا سعید ہوں. اتنے روپ میں کہا پہچانے ہی نہیں گئی، سید بن مسیب میرے استاد ہیں. کہا کون سید؟ کہا پورا نام بھی، استاد محترم. فٹافٹ جلدی جلدی گھبرائے دروازہ کھولا تو دیکھا تو ساتھ بیوی، لپٹی لپٹائی شرمائی لڑکی بیوی، اس کو اندر کر کے کہتے ہیں تو ایک شادی شدہ مرد ہے، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ آج کی رات تو بیوی کے بغیر رہے. پکڑ اپنی بیوی کو، کہتے میں گھبرا گیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کون ہے، کدھر ہے. کہا جو مرضی کر. اس کو اندر سے بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کے چلے گئے. گھر کے بیک ڈور سے وہ نکل کر جا کے 2-3 گھر چھوڑ کے رشتے دار ماں بہن جو بھی لوگ تھے اندر گئے، ان کو جا کے ساری کہانی سنائی. ماں نے کہا اچھا بسم اللہ، تو میرے بیٹے کی بہو آئی ہے، اس کو لا کے نکالا، کہا خبردار میں اس کو پہلے سجاؤں گی سواروں گی جیسے میرے لاڈ ہے، پھر تجھے دوں گی. یہ لاڈوں سے کام ہوئی، شادی ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ کوئی رنڈووں کی شادی ہوگی، ایسی یہ بیواؤں کی ہوگی. اتنی آسان تھی شادی، اور آج دیکھیے 6-6 مہینے لڑکے لڑکی کو روگی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مسئلے نہیں ختم ہوتے اور گھر نہیں ٹوٹتے اور گھر نہیں جڑتے. میں کہتی ہوں ہمیں دین نہیں سیکھنا آتا سکھانا آتا تو آج ہمیں کوئی گھر بھی نہیں بسانے آتا. اللہ ماشاء اللہ. بالکل اس وقت مسلمانوں کا جو لائف اسٹائل ہے یہ اینٹی اسلام ہے. اس ناطے سے بھی بیویوں پہ بھی ظلم ہے، شوہروں پہ بھی ظلم ہے، بےچارے کنواروں پہ بھی ظلم ہے. کر رہی نہیں رہی شادی، 18 سال کی آپ ہوئی نہیں، شادی نہیں ہونی. ہاں ویسے آپ پسند کر سکتی ہیں جس کو چاہیں، اکیلے جا کے پھریں گھومیں، اور 18 کی ہوگی، جاب نہیں لگی لڑکے کی، اما کہتی خبردار 24 سال سے پہلے اس کا رشتہ نہیں کروں گی. ابھی اپنے باؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، کب سے کھڑا ہوگا، 1.5 سال کا کھڑا ہو گیا تھا. ماں کہتی ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا. بھائی بوجھ، اتنی دبلی پتلی لڑکی گھر میں آتی ہے کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے ابھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کے کھانے میں اتنا سا کھانا نہیں، کھانا کیا اس غریب نے؟ ایک روٹی کیا، ایک ٹوسٹ کیا، بٹر لگا دیں وہ آپ کی وہ کھا لے گی. اس کے لیے آپ اپنے بیٹے کو اتنے سال تنگ کرتے ہیں. غلط طریقے ہیں یہ، میری ٹون سے آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن یہ درد ہے اندر میرے. بہت بڑا ایشو اس وقت امت مسلمہ کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اچھا ہم کیوں نہیں کرتے؟ 2 کاموں کو ہم بہت ڈیلے کرتے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک تو یہ رخصتی شادی، نکاح کر دیتے ہیں بڑی خوشی سے تاکہ ذرا رستہ کھل جائے، لڑکی لڑکا بات چیت کرتے رہے، اور شادی نہیں کیونکہ ابھی تیاری نہیں ہوئی، ابھی پاکستان جائیں گے، ابھی وہ ہوگا، ابھی حال بک ہوگا. یہ آپ کا لاڈ ہے، ان کا نہیں. ان کو کیا لگے، ایک بھوکا بندہ اس کو کھانا دیجئے، اس کو کیا لگے کہ آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں کہ چاندی کی. اور دوسرا جو آج ہماری امت میں میت کو دفنانے میں دے رہا ہے، فلانی آیا ابھی پاکستان جانا ہے, میت ادھر لے کر جانی ہے, گل سڑ جاتی ہے میت بےچارے, اس کے جسم میں اتنی ہزاروں, پتہ ہر پور کے اندر سوئی لگتی ہے, پھر اس کا بلڈ نکالتے ہیں, پھر آپ کے قابل ہوتی ہے کہ آپ اس کو پاکستان میت کو لے جائیں. پھر کوئی میرے حال 10-15 لوگوں کا جہاز ٹکٹ بک ہوتا ہے جو آپ سب جانتے ہیں, پھر جا کے وہاں ایک نیا سرے سے تماشا لگتا ہے, پھر کہیں جا کے آپ اس کو قبر میں ڈالتے ہیں. یہ دو چیزوں پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت علی کو, فرمایا علی تین چیزوں میں دیر نہ کرنا, نمبر ایک فرض نماز کا وقت آ جائے اس کی ادائیگی میں, اور جو ساتھی ہے یعنی مرد ہے یا عورت اس کا ساتھی فوت ہو جائے یعنی تنہا لوگ ہے یہ ہم جس کو بولتے ہیں کہ اس کے دوسرے نکاح میں, اور تیسرا نماز جنازہ کوئی مرد ہے تو اس کے جنازے میں دیر نہ کرو. اور آج آپ دیکھیے آخری دو ہے نمازوں کا تو ہمیں نہیں پتہ لوگ کب پڑھتے ہیں, لیکن معاشرتی طور پہ آج ان تینوں چیزوں کے ہم خلاف ہیں. کہاں آج ہماری زندگیوں میں سنت, اور سنت نہیں ہے تو خوشی نہیں ہوگی, کامیابی نہیں ہوگی, گھر نہیں بسیں گے. آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے سونے چاندی میں آپ ان کو تول دیں خوش نہیں رہیں گے, میں آپ کو بھی بتا سکتی ہوں, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. یہ صرف سیلیبریشن رہ گئی ہے, پکچرائز کرتے ہیں ہم شادیاں, پھولوں والا نہیں آیا تو رخصی نہیں ہو رہی کیونکہ پھول ڈال دیں, بھی پھولوں کا کیا مسئلہ ہے, یہ جو گانا فٹ کرنا ہے مووی میں اس میں پھول وہ ڈالے ہوئے تھے, جسٹ پکچرائزیشن, فلماتے ہیں ہم شادیوں کو, اور مصیبت پڑ جاتی ہے جاؤ سب ختم, لاڈ ختم, اور صرف ٹینشن اور سٹریس, اور پھر وہ روٹ گئے شادی پہ جتنے لوگ روٹتے ہیں, سچ بتائیں وہ کوئی میتوں پہ بھی اتنے آج روٹتے ہیں, سب منہ سجا کے بیٹھے ہوتے, مجھے پوچھا نہیں, مجھے بلایا نہیں, اب تو وقت آیا بیٹا کی شادی, بیٹے کیا آئیں گے پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے پھر جائیں گے, جہالت. یہ جب اللہ کے رستے میں جو نہیں نکلنا اور دشمنوں سے جو نہیں لڑنا تو اپنی ہی جان کے سارے ہم نے دفاع کرنے نا, تو ہم اپنے آپ کے اوپر جہاد کر رہے ہیں کہ مجھے عزت دو مجھے بڑا بناؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدیں, ایسے کرنے والے کیا ہوں گے, اپنے اوپر ظلم. پھر اس کے بعد فرمایا یہ بھی ساتھ رکھو, شاید موافقت کی ضرورت ہو, عدت کے دوران بیوی شوہر ساتھ رہتے ہیں, محبت ہو جاتی ہے, کبھی ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں, پھر وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے سے جدا کر دو, یعنی تیسری طلاق دے دو یا پھر واپس رجوع کر لو, اور تو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ باتیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, دعا کریں کہ ہمارے لیے اس بات میں نصیحت ہو. آیت کو ہائی لائٹ کریے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ گولڈن سینگ ہے اسلام کی, جیم آف دس پارا, جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے گا, اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسے راستے سے اس کو رزق دے گا جدھر سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, اور وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا, اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. یہ ہے تقویٰ کے بینیفٹس. رمضان کیوں آیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ایسی ہے نا آیت 183 سورہ بقرہ کی. رمضان نے آپ کو مجھے دیا تقویٰ, تقویٰ اس لیے دیا کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو جی لائیں. جب تقویٰ مل جاتا ہے تو یہ سب کچھ ملتا ہے جس کا سورت کے آخر میں تذکرہ ہے, اور ہم سب سورت میں تذکرہ ہے, تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ راستے ضرور بنائے گا. آگے پھر اس پہ بات آ رہی ہے, وَلَا يَئِسَ مِنَ الْمَحِيضِ, اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی مینو پاز شروع ہو چکا, اب ان کی عدت کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کچھ شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, یعنی جب عورت کا منتھلی سائیکل گڑبڑ ہے یا ہوتے نہیں یا وٹ ایور, تو ان سستوں میں پھر عدت 3 مہینے ہوگی اسٹریٹ فارورڈ. اور یہی حکم ان کا بھی ہے کن کا, جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں, یعنی چھوٹی بچیوں کے بھی نکاح ہو جاتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے, اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے, پریگنینسی کی عدت بچے کی ڈلیوری, چاہے وہ 9 مہینے ہو چاہے 2 دن رہ جائے, اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے تو عورت اس عدت سے فارغ ہو جاتی ہے. یہ بھی دیکھیں حکمتیں اللہ تعالیٰ کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, چوتھا فائدہ آ گیا تقویٰ کا, جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کرے گا. یہ یقین کریں آج جتنی مجبوریوں کے نام پہ ہم اپنے اوپر پھندے ڈال کے کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں رہ کے یہ نہیں کر سکتے، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں رہنے کا یہ رول ہے، تو یہ آج یاد کر لیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بچے تو اللہ آپ کو مجھے بچائے گا اگر ہم بچنا چاہیں. ہم بچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ کیوں بچائے؟ فرمائیے اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، جو اللہ سے ڈرے گا پھر ڈر اللہ کا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، دن بدن اس کے برے کام ختم ہو جائیں گے، اس کو چھیڑ ہو جائے گی نفرت ہوگی اپنی برائیوں سے، کھولیں گی اس کو اپنی وہ آتے جس کو وہ بڑے آرام سے لیتا تھا، سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، مجبوری ہے، سسٹم ہی ایسا نہیں، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑا اجر دے گا. تو اپنے لیے سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تقویٰ دے دے. تقویٰ ہی تو وہ کرنسی ہے جس نے قیامت کے دن جنت میں جا کر ہمارے لیے چیزیں آسان کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی گناہ پہ کمپرومائز کرنے والا نہ بنائے. پھر عزت کی طرف اشارہ، ان کو زمانہ عزت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تم کو میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. یعنی اس لیے نہ واپس رجوع کر لو کہ اگر ان کو اور ستا لیں پھر طلاق دوبارہ دے دیں گے. یعنی بیویوں کے معاملے میں ڈرو، یاد رکھیے شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق دے نہیں سکتے جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اور نہ محبت کر سکتے ہیں نہ کسی کے اوپر زیادتی سے رک سکتے ہیں. تو تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو گھروں کو جوڑتی ہے. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ وجہ حمل نہ ہو جائے، یعنی بچہ ڈیلیور نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو. یعنی طلاق دے دی ہے، تمہارا بچہ اپنی ماں کے پاس ہی ہے لیکن پیسے تم دو گے. اسلام کیسے مرد کو قوام بناتا ہے. اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، یعنی آپس میں سیٹل ڈاؤن کر لو کیا دینا ہے، کتنی کمائی ہے. بیوی بھی نہ بہت بڑے مطالبے کرے اور شوہر بھی بہت کم نہ دے. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، یعنی پھر کسی اور سے پلوا اپنی بیوی سے نہیں. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے، یعنی جتنی تکلیف اللہ بندے کو دیتا ہے بس اتنی برداشت کر سکتا ہے. بعید نہیں کہ اللہ تندستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کرے. تو مال کے رونے نہ رو، آج ہاتھ تنگ ہے کل کھل جائے گا. واقعی من قبلت نتت امری ربیہا، کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اللہ کے رسولوں کے حکموں کی سرتابی کی، یعنی ان سے منہ پھیرا، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو. 3 سیکنڈ سوچیں، کون ڈرے گا اللہ سے؟ اے صاحب عقل لوگو، عقل مند ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے. ہے یہ قرآن روشنیوں کا سفر، روشن خیال بناتا ہے قرآن آپ کو مجھے. ہمیں یومن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم دی انہیں کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کے علم سے تم باہر نہیں ہو. پوری سورت کا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ اس کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، اور تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلات سے نکلنا آسان کر دے گا. دیکھیے جو آج ہم کمپرومائز کے نام پہ کرتے ہیں نا، مجبوری ہے، کیا کریں، مشکل ہے، کدھر جائیں، پھر نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اس وقت کے مسلم سے اللہ کیا چاہتا ہے، کیا مطلوب ہے؟ اس وقت ایمان پہ جمنے کی ضرورت ہے. لڑکھڑاتا ایمان اس وقت مسلمانوں کا نہیں ہے، ورنہ سب آپ کو کھا دیں گے. وہ ڈومیننٹ ہے آپ کے اوپر، ہر قانون بنانے میں، آپ کی عزتوں کو وہ بازاروں میں رولنے پہ تلے ہوئے ہیں. اکڑ جائیے. پہلے کم ایمان تھا نا، پہلے دین پہ کم عمل تھا، اب زیادہ کریں. بس آپ دیکھیے کہ کچھ بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، گھر کا خرچہ سب مل کے چلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے کہ دو تین بھائی جاب لیس ہو گئے, اب صرف ایک ہے جو کما سکتا ہے, کیا کوشش کرے گا کہ جتنا کماتا تھا اب اس سے زیادہ کماؤں تاکہ سارے گھر کا خرچہ تو چلاؤں نا. جب تھوڑا لوگ کمانے والے رہ جاتے ہیں نا تو وہ پھر اپنی اصل طاقت سے بھی اوپر جاتے ہیں کہ ہم اور محنت کر لیں نائٹ شفٹ, کیونکہ میرے پاس جاب ہے چلو میں رات کو بھی جاب کر لوں, چلو میرے پاس ٹیکسی ہے میں دن میں بھی کر لوں, میرا بھائی بےچارہ بھوک ہے میں اس کے لیے بھی تو کچھ کروں. بالکل اس وقت یہ سچویشن دینداروں کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اسلام سکھاتے ہیں اور دین بتاتے ہیں اور جو آپ جیسے لوگ پیارے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. اس وقت جم جائیں اپنے ایمان پہ, میں نے اب دوسروں سے زیادہ ایمان بنا کے دکھانا ہے, میں نے اس وقت لوگوں کو دکھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ باقیوں نے جو انہوں نے بےچاروں نے ایمان چھوڑا ہوا ان کو میرا ہی کچھ بانٹ دو تاکہ یہ بھی بچ جائے. جب ہم یہ لڑ کھڑاتے اور ٹپکتے اور بےچارے کیا کہوں آپ کو, مشکل لفظ ہے, انگلش کے بہت سارے لفظ میں آ جاتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کمپرومائزنگ نہیں ہونا چاہیے ٹو بی اسیمیلیٹڈ. پھر سوسائٹی میں سروائیول بھی تو چاہیے. نہیں, میں پہلے سے بڑھ کے ایمان پہ آؤں گی. کیوں؟ کہ میں نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے بھی ایمان میں حصہ دینا. جو بھٹکے ہوئے سوسائٹی میں جو بیٹھے ان کو تو چھوڑ دیں بےچاروں کو, ان کے لیے دعا کریں. میں آپ مل کے ذرا زور لگا کے تھوڑا سا ایک ماحول سیٹ کریں, کچھ لوگوں کو جا کے دکھائیں کہ وی کین ریزسٹ, ہم اس سوسائٹی اور ہم اس آج کے دور کے تقاضوں کو نہیں چلنے دیں گے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا. جب ہم تھوڑا سا زور لگا لیں گے نا تو پھر باقیوں کو بھی ہمت ہوگی, پھر ان کو بھی جابس ملنی شروع ہو جائیں گی, پھر وہ بھی آتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ایمان کا ماحول ہوگا. یہی ہوا تھا مکہ اور مدینہ میں, آج دوبارہ ہم تاریخ کے اسی دور سے گزر رہے ہیں. اگر مکہ والے وہ 113 لوگ کمپرومائز کر کے مکہ میں بیٹھ جاتے کیا کریں, مجبوری, گھر بھی تو ہے نا, یہ میری حویلی کا کیا ہوگا, یہ میری زمینیں تو نہیں مدینہ جائیں گی. پوچھتے آ کے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی یہ زمین ساتھ جائے گی نا, یہ میری کوٹھی ساتھ جائے گی نا, تو پھر جاتے سب چھوڑ کے گئے تھے اور اللہ نے اسے بڑی بڑی کوٹھیاں وہاں جا کے دے دی. تو اس وقت اسلام کو میرے آپ میری آپ کی جرت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جرت عطا فرمائے. 28 پارے کی آخری سورت ہے سورت تحریم, نام ہی اس کا بڑا یونیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ. آپ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے اس کا تذکرہ ہے اس سورت میں. اگر آیتوں کے ساتھ اس کو لے کر چلے تو اس سورت میں بارہ آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے, چار اس کے ڈفرنٹ ٹاپک ہیں. آیت 1-5 میں بیوی کی محبت میں بھی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا, یہ ان مردوں کے لیے ہیں جو بہت ہی بیویوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, کہتے بیگم آپ کے لیے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر آیت نمبر 6-8 میں اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے, یعنی صرف اپنے ہی دین کو نہ بڑھائیں, بیوی کے بھی دین کو بڑھائیں اور شوہر کے دین کی بھی فکر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی دین سکھائیے. اور آیت نمبر 9, خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والوں کو لگام دی جائے کہ خاندان نہیں ٹوٹنے چاہیے. آپ دیکھ لیں 28 پارا پورا فیملی پہ چل رہا ہے اور خاص طور پہ وہ فیملیاں جو دین میں ان ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو فرسٹ ٹائم اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو 28 پارا سب سے پہلے سکھا دینا چاہیے, کیونکہ اس میں ماشاء اللہ بہت خوبصورت گائیڈ لائن ہے. پھر آیت نمبر 10-12 میں میاں اور بیوی اپنے ایمان اور عمل کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب کوئی آپ کی بات مان کر گناہ نہیں چھوڑتا, پھر آپ اپنے کام پہ رہیے, اس کو اس کا کام کرنے دیں. پوری سورت کا مضمون, میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کی صورت میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھو اور خاندان کا ادارہ بھی تقویٰ پہ قائم رہ سکتا ہے. چار عورتوں کی مثال ہے سورت کے اینڈ پہ, جس میں دو اچھی رول ماڈل ہیں دو بری. اور یہ سورت 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی, حضرت ماریہ قبطیہ آپ کے حرم میں آ چکی تھی, حضرت صفیہ سے بھی نکاح ہوا اور اسی کے قریب یہ سورت تھی جس نے آپ کی بیویوں کا ایک بالکل پرائیویٹ ایشو سر عام کھول دیا کہ ہو تم نبی کی بیویاں لیکن تمہاری بھی چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تحریم لفظ میں آپ کو تو حرمت ہے کسی چیز کو حرام کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک. آپ نوٹ کریے گا جس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا وہ اسی انداز سے شروع ہوتی ہے, یا ایھا النبی, جیسے کہ صورت احزاب شروع ہوئی تھی. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو, اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حل, یہ ضرور خاص ہے ابھی سب نے پھر پڑھتے ہیں. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. ہائی لائٹ کریں اس کو. جس طرح ہم اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے نا, جس طرح ہم اللہ کے حلال کیے کو حرام نہیں کر سکتے. بس دیندار ہی دین کے نام پہ حلال کو حرام کرے بیٹھے اور لوگوں کو ابھی جینا حرام کرا ہوا ہے, اور اتنا مشکل دین پیش کر دیا کہ لوگ بےچارے پائر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں تم ہی اچھے ہو دیندار, ہم نہیں ہو سکتے. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرے. کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. اللہ کے نبی جو قسم کھا چکے تھے اب اس کو توڑنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. اصل میں آپ کی بیویاں یہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے نبی زیادہ وقت ان کے پاس بیٹھے, تو میں بعد میں واقعہ سناتی ہوں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی. جیسے اکثر شوہر اپنی بیوی کو راز کی باتیں بتا دیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, کسی کو نہ بتانا. تو بیویاں کیا کرتی ہیں, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور ساتھ ہی کیا کہا ہوگا آج کی زبان میں, اب تم نہ آگے بتانا. دیکھیے عورت تو عورت ہے نا, چاہے نبی کی بیوی ہے. اور اللہ نے نبی کو اس راز کے افشا کرنے کی اطلاع دے دی, تو نبی نے اس پر کسی حد تک اپنی بیوی کو خبردار کیا کہ آپ نے میری بات کیوں کسی کو بتائی, اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا, یعنی ڈانٹا تو نہیں لیکن ذکر کر دیا کہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے یہ بات دوسرے کو بتا دی ہے. پھر جب نبی نے اس کو راز کے افشا ہونے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے, نہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کس نے بتایا. وہ کہتے ہیں آپ چھوڑیں یہ بتائیں آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا. جب بھی کہیں دو لوگ, یہ تو بیویوں کا معاملہ ہے نا, ٹیم میں ساتھیوں میں جب بات لیک ہوتی ہے نا تو جو یہ کہتے ہیں نا آپ کو کس نے بتایا, تو آپ آگے سے یہ جواب دیں کس نے بتایا, من امبا کہا جا کالا نبنی العلیم الخبیر. نبی کو تو وہی آتی تھی نا, کہا مجھے اس نے بتا دیا جس کو سب باتوں کی خبر ہے وہ جانتا ہے. تو اس کی نا فکر کیا کریں کہ آپ کو کس نے بتایا, آپ یہ بتایا آپ نے کہا تھا کہ نہیں, پھر آپ کہتے اچھا جس نے آپ کو بتایا میں جا کے اس کی درگت لوں, آپ کو کس نے بتا دیا, میں نے اس کو اس لیے تھوڑی کہا تھا. تو یہ مجبوری ہے عورتوں کی, کیا کریں پھر, ہم عورتیں تو ہیں نا, ہیں کرو کیا. ان تتوبا الی اللہ فقد صفت قلوبکما, اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہم بھی کر لیں توبہ, شوہر کا راز تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے, کوئی اور اجتماعی راز بھی نہیں دینے چاہیے. کبھی کہیں دیے میں تو معافی مانگے سب اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی بات باہر نہیں بتاؤں گی ایسی جو بتانے کی نہ ہو, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھے بازی کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ سنا رہی تھی نا دونوں بیٹھ کے, کہا اچھا تم نبی کے خلاف بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہو بات کر رہے ہو, اچھا جی تو جان رکھو. اب اتنی خوبصورت آیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رشک آ رہے اس آیت کو پڑھ کے, کہ تم اپنے شوہر جو نبی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین, اس کا مولا تو اللہ ہے اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں. یعنی تم دو بیویاں ان کے خلاف کوئی بات کر بھی لوگی نا تو یاد رکھو کہ سب اس کا ہی ساتھ دیں گے, اللہ سب کے دل میں ان کی محبت ڈالتا ہے اور اس کے مددگار ہے. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں عطا فرما دے. کون سی؟ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات, سچی مسلم بائی ماں, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار. اور صحیح بات آگے کیا رہا, سائحات سیبات وابکارا, اور روزے رکھنے والیاں خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. کیا پتہ چلا کہ بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈیں تو کیا خوبیاں دیکھیں, یہ لمبی لسٹ. آپ ذرا جا کے اپنے اپنے ان میرڈ بچوں کو کہہ دیں بیٹا تمہارے لیے لڑکی دیکھنی ہے یہ خوبیاں, کیا کہے گا, میں نے مولون نہیں لینی. لیکن یہ کیا ہے, یہ قرآن کا معیار ہے. اس میں خاندان نہیں ہے, شکل و صورت نہیں ہے, دنیا کی تعلیم نہیں ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, ویسٹرن ہے کہ امریکہ پاکستانی ہے یا کون ہے, کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. یہ ہے گھروں کو جنت بنانے والا نسخہ. جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان خوبیوں والی بچی کو دیکھیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, یہ ساری خوبیاں اس کی اماں میں ہیں. وہ اماں بڑی نیک ہے اور اس کی دادی بڑی نیک تھی, بس اس لیے کر دو. اور وہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے, پتہ چلا ماضی بھی نہیں ہے. آپ کو ایک جملہ بول دوں کڑوا تو ہے, رشتے کرتے وقت ماں باپ کو نہ دیکھیں, بچے اور بچی کو دیکھیں. بہت سارے غلط فیصلے لوگ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آنسو بہاتے دیکھتی ہوں عورتوں کو, کہتے ہیں ہم میں نے تو اس کی اماں کو دیکھا تھا, میں دیکھا. اور کوئی کہتا ہے میں, بالکل ریئل واقعہ تھا, میں نے تو اپنی بیٹی اس لیے ان کو دی تھی کہ ان کے گھر درس ہوتا ہے اور یہ بڑے دیندار لوگ ہیں. اور کوئی کہتا ہے میں نے تو اس لیے دیا کہ اس کے سسر ہر سال حج پہ جاتے ہیں, مجھے کیا پتا کہ بیٹا ایسا نکلے گا اور بیٹی ایسی. تو مان لیجئے کہ ہمیں رشتے کرنے نہیں آتے. میرا تو پورا دل ہے اگر ذرا سے قدم جم گئے نا تو ایک رشتہ خانہ کھولنا ناروے میں. کتنے لوگ تیار ہیں اس پہ کام کرنے کو, آئیے رشتے کراتے ہیں. نور القرآن کے ساتھ نور الرشتہ بہت ضروری ہے, آپ بھی جانتے ہیں ضرورت ہے, کورس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کرتے بھی ہیں تو آتے ہی وہ لوگ ہیں جو بےچارے پہلے غلط فیصلے کر چکے ہیں. بہت ضرورت ہے اس وقت امت کو ایجوکیٹ کرنے کی. یہ خوبصورت خوبیاں ہوں گی, گھر جنت ہوں گے. پھر آگے گھر والوں کی عمومی باتیں ہیں, لیکن یہاں واقعہ میں ہلکا سا ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اس شوق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ رہیں کچھ ایسی بات بنا دی جو ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی. دوسری, ایک بیوی کے گھر اللہ کے نبی جاتے تو وہ ان کو شہد کھلاتی تھی, تو اللہ کے نبی ذرا تھوڑی دیر وہاں زیادہ وقت لگ جاتا ہوگا, ٹائم تو اوپر نیچے ہو ہی سکتا ہے, تو یہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو. تو انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, ایسی اسمیل آتی ہے, مغافیر ایک جڑی بوٹی ہے. اب اللہ کے نبی اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کے لیے پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھتے تھے. آپ کو تو اتنا برا لگا میرے پاس اسمیل آتی ہے میری بیوی کو, فوراً قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں, یہ پتا تھا آپ کو کہ میں تو شہد کھا کے آیا ہوں, پھر اسی میں سے بو آئی ہوگی, چلو جی میں شہد نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, بیوی کی کا خیال ضرور رکھیں لیکن حلال کو حرام نہ کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے. کڑوی بات ہے لیکن مغافیر کی بو زیادہ بیوی کے لیے پریشان کو نہ, یا سگریٹ کی, تمباکو کی, یا کچھ اور کی. تو وہ برادرز, ان کے لیے بھی یہ ایک پوائنٹ سوچنے کا ہے کہ اچھے شوہر اپنی بیویوں کو تکلیف نہیں دیتے. اور یہ واقعی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں پرسنل ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے تو دل کھٹے ہو جاتے ہیں. تو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ لازم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کی بیویوں کے نظر سے بھی دیکھیے کہ آپ اپنی بیویوں پر اعتماد کرتے تھے تبھی آپ نے ان کو یہ بات بتائی. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آج ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں نا, تو نبی ہے, ہم کہیں گے نبی ہے, رسول ہے, بہت ہی خوشی سے کہیں گے. لیکن جب اس نبی کو ایک رشتے کی صورت میں دیکھنا, آپ کسی کے سسر تھے, کسی کے داماد تھے, کسی کے شوہر تھے, بھائی تھے, وہ سات رشتوں کو لے کے چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس میں بھی بیلنس بہت محال ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو بیویاں تھیں وہ آپ کے لیے بیسٹ وائف تھیں. لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آتی ہیں یہ کیا بتاتی ہیں کہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت طرف تھے. فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی, تمہیں سے سب سے بہترین مرد ہوا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. وانا خیرکم لی اہلی, اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں. یہ کچھ لوگ لکھنے لگ گئے ہیں جنہوں نے پورے پاروں میں کچھ نہیں لکھا, یہ شور صاحب کو بتانا ہے, تمہیں سے لکھی بھی لے لیجئے گا. کچھ کہہ کے ٹھہر جو پارا اوپر جانے دے, میں ذرا لکھ لوں. یہ ہمارے مزاج کی بات ہے نا, اس لیے. تو آئیے ذرا اگلی آیت پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کو انفسکم واہلیکم نارا. بڑی زبردست آیت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ اور اپنے اہل عیال کو سانپ سے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. واحد مقام ہے قرآن کا جس میں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی دعوت ہے. ہمیشہ کیا آتا ہے آپ کے ساتھ, اعدت کافروں کے لیے. یہ واحد مقام ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے بھی آگ میں جا سکتے ہیں. بچاؤ بیویوں کو, شوہروں کو. کون سی آگ؟ جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. یعنی فرشتے فوراً بات مانتے ہیں اور ان سے کہہ دیا جائے گا کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم ابھی تک تو بہت کمی بیشی کر چکے اپنے بچوں اور شوہروں اور فیملی سے ہم میں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, پکی سچی توبہ. نصوح کلس نسخہ سے پیچ کرنے کو کہتے ہیں, جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پیوند لگاتے ہیں نا, اس کام کو کہتے ہیں. خالص جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو آپ ایک اور کپڑا لگاتے ہیں نا تاکہ اس کا جوڑ چھپ جائے. پہلے لگاتے تھے اب کون لگاتا ہے, ہاں تو اس کو سلائی کرتے ہیں. اب تو نئے کپڑوں کو پھاڑ کے پہنتے ہیں کہ ذرا ہم سٹائلش لگے. خیر ہوا کیا, پورے نہیں جو ننگے ہو سکتے تو گھٹنوں سے تو کر لینا. آپ دیکھ سکتے ہیں جو کپڑے آج کے دور میں لوگ نیا خرید کے پہنتے ہیں, وہ لوگ جب اس حالت میں آتا تھا اس وقت دے دیتے تھے, لیکن فیشن کوئی نہیں کہتا پھٹے کپڑے پہن کے آگے. اور آپ ذرا اونچی لمبی قمیض پہن جائیں لوگ کہتے ہیں آپ آؤٹ آف فیشن لگ رہی ہیں. کوئی بات نہیں, لگنے دیجیے. خیر توبہ نصوحہ کیا ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے ہمارے ہماری روح کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں, پیچ ہو گئے نا, استری لگ گئی. توبہ کا پہا رکھو اور اس کو استری کر دو. یہ مطلب ہر گناہ ہماری روح کو تکلیف دیتا ہے. پکی سچی توبہ کیا ہے؟ اس پچھلے پہ شرم ہو, آج توبہ کی اور فیوچر میں اصلاح ہوگی. چھ شرطیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ آئندہ کو گناہ نہیں کرنا. توبہ توبہ کہتے جانا اور گناہ کرنا, اور حضرت علی نے اس کو توبۃ القذابین کہا, جھوٹوں کی توبہ. یہ آیتیں بھی بہت دفعہ درسوں میں بیان کی جا چکی ہیں, کسی کی بھی سن لے, لیکن آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, بعید نہیں یعنی بات کی امید ہے کیا کہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہی ہوں. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے, اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے, جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. اللہ ہمیں بھی رسوا نہ کرنا. آپ پتہ ہے کہ بعض بچوں کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہوں گے, بعض بیویوں کی وجہ سے, بعض شوہروں کی وجہ سے, خاندان دنیا میں ایسے ہی تو ہوتا ہے نا. تو یہ آیتیں ہم سب کو سوچنے پہ مائل کرتی ہیں کہ کیا ہم سب بچے, بیوی, شوہر وتھ فیملی جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ضرورت اس وقت کی کہ جنت کی طرف جانے والے کام کریں. ضرورت اس بات کی کہ آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں, اخلاقی تربیت, عقلی تربیت, جنسی تربیت کریں, سوشلی ان کو بتائیں کہ اچھا بچہ کون سا ہوتا ہے, اس سوسائٹی میں کیسے, فزیکل ان کو بتائیں. یہ سب ڈفرینٹ اینگل ہم نے پیرنٹنگ کے ٹولز میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی سوچ سکتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی میرا ذمہ تو نہیں ہے, شادی ہو گئی ہے بچی کی, شوہر کی ذمہ داری ہے جی. آپ بیٹھے ہیں کچن میں, بچی کام کر رہی ہے شادی شدہ, اور اس کے کپڑے کو آگ لگ جائے, اس کے شوہر کو فون کریں گے آؤ اس کے دوپٹے کی آگ بجاؤ, باپ یا ماں فوراً تو جائیں گے. تو شادی شدہ بیٹیاں بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. شادی کے بعد کوئی وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل نہیں گئے, نہ بچے نہ بچیاں, نہ بیٹا نہ بیٹی. تو دعا کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کے دین کی فکر لگ جائے. رشتہ ڈھونڈے تو اچھا ڈھونڈے. اور شادی کے بعد کیا حضرت فاطمہ کے گھر جا جا کے اللہ کے نبی نصیحت کرتے تھے, اس پہ ایک پورا درس ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کو شادی کے بعد کیسے نصیحتیں کرتے تھے. تو یہ مت سوچئے کہ اب ہم ان سے اور وہ ہم سے نہیں رہے, اور ہم شوہروں کے نام پہ جو مرضی کر لیں. اور بات کہتے تھے ہمارے گھر سے تو بہت پہنی اڑی گئی تھی, اب وہ لڑکے نے پھر جو کہا, پھر سسرال نے جو اس کا روپ کر دیا, نہیں کل آپ سے پوچھا جائے گا. اور یہ بڑی سخت ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا پل سرات کی باتیں, فرمایا نور ہوں یسا بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آگے کیا؟ راستہ دکھانے کے لیے, اور دائیں جانب نیکیوں کا نور. اور وہ کہہ رہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے, ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی یاد کر لیں سورہ حدید کی آیتیں, پل سرات پہ اندھیروں میں نیکیاں نور بنیں گی. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کے بچے آپ کی قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنے, وہ آپ کے لیے پل سرات پہ کھڑے ہوں تاکہ آپ ان کی روشنی میں آپ آگے چلے جائیں. اور اگر ہم نے صرف ان کی دنیا بنائی تو بتائیے جو دنیا میں نہیں بات مانتے وہ پل سرات پہ جا کے کام آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا احساس دلا دے. یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں, وہ ہمارے تو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی, یعنی نبی شوہر نبی اور بیویاں کون خائن, مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اپنے انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان پہ کچھ بھی کام نہ آ سکے، نیک شوہر بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے. ذرا سوچیے، اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کے کہتے تھے حجرے والیوں اٹھ جاؤ، اپنے عمل کر لو. کل یہ نہ کہنا کہ ہم نبی کی بیویاں اور نبی کی بھوکیاں اور نبی کی بیٹیاں. تو جب تک اپنا عمل نہیں ہوگا دوسروں کی نیکیاں، جب تک اپنا عمل نہیں ہوگا دوسروں کی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. نبی کی بیوی اور آگ میں جائے، کتنا بڑا امتحان ہے. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، شوہر برا. یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جس کو قرآن پڑھ کے اللہ کی بننا ہے اور شوہر سے ڈرتی ہے، گھر ٹوٹ جائے گا، طلاق دے دیں گے، دوسری لے آئیں گے. فرسٹ لیڈی تھی ملک آسیہ، اور ساری دنیا کے شوہروں کی دولت مل جائے اور ساری دنیا کے شوہروں کا قہر اور جبر مل جائے تو فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب دل میں حق آتا ہے، جب اپنی جنت کی فکر لگتی ہے نا، پھر مجبوریاں ٹوٹ جاتی ہیں. جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اصل کمی اندر ہوتی ہے. آپ چلیں، غصہ کریں، برا کریں، اچھا کریں، ایک دن آپ کے پیچھے آ جائیں گے. وہی یاد کر لیں اتوار بازار کی شاپنگ کی مثال، پاؤں پٹکتے ہوئے آپ کے پیچھے آ ہی جائیں گے. لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہوا کہ میں نے ضرور لینی ہے یہ چیز، تو پھر تو وہ آپ کو اپنے ساتھ پیچھے لے جائیں گے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، شوہروں کی خوشی کے لیے یا بیویوں کی خوشی کے لیے. شوہر نے جب زبردستی کی، اور سب کو پتا کہ واقعہ حضرت عائشہ مسلمان ہو گئی تھی جادوگروں کا منظر دیکھ کر، ایمان آ گیا. فرعون نے ان کو قید کروا دیا. راتوں کو روتا تھا ان کی یاد میں، کہتا تھا آسیہ آ جاؤ. کہا نہیں، اب اللہ کو دیکھ لیا، خود کو رب مانتا پاتا تھا. کہا تجھے تیری نہیں مانوں گی، صحیح ہو جائے تو تیرے ساتھ ہوں، تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس جھگڑا اللہ کے نام پہ ہے. کہا مروا دوں گا خود تجھے، میں وہ کیا کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. کہا ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی. اور دعا مانگی وہاں تختہ دار پہ، اس حالت رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب بالکل اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنانا. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نکال. مجھے نہیں یہ محل اچھا لگتا، مجھے نہیں یہ کوٹیاں کارے سجتی جو حرام کے مال پہ ہیں. مجھے نجات دے، میں بچنا چاہتی ہوں، مجھے صاف ستھرا سیدھا سادہ شوہر چاہیے. اور اللہ نے کہ آسمان سے اللہ نے ان کی جان نکلنے سے پہلے دیدار کروا دیا تھا، ان کو محل دکھا دیا تھا جنت کا. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. یہ تو تھی شادی شدہ عورتوں کے لیے گائیڈ لائن. لا تعتلی مخلوق ان فی معصیت الخالق، دیکھیں زبان نرم رکھیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. یہ پیچھے جو لسٹ ہے وہ اپنے اندر خوبیاں لائیں، شوہروں کا جائز حق دیں، اس کے بعد دین کے نام پہ اپنی بات پہ جم جائیں. ان کو بھی پتا ہے کہ آپ نے جنت کا سودا کیا، کوئی چھوٹا سودا تھوڑی کیا. اور اب ان میرڈ بچیوں کے لیے مثال ہے، پارے کی آخری مثال. وہ مریم، اور مریم بنت اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ان میرڈ بچی کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ اپنی شرم کی حفاظت کرتی ہے، نہ آنکھیں کھولتی ہے کسی کے سامنے، اور نہ زبان کھولتی ہے، اور نہ جسم کا کچھ اس کھولتا، اور نہ دل کھولتی ہے. اس لڑکی کی حیا ختم ہو جاتی ہے جو شادی سے پہلے دوسرے مرد کے لیے اپنے آپ کو ایک کھلونا بنا لیتی ہے. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، آزمائش آ گئی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، آج کی مسلمان بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے بنا دے. تو یہ تھی سورت تحریم بھی، اور 28 پارہ. تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں. پورے پارے میں جو خوبصورت گائیڈ لائن تھی، اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا کہ جس نے واقعی ہمیں تیری بات کو ماننے پہ تیار کیا.
قد فرض الله لكم تحلة شروع ہوتا ہے بہت خوبصورت پارہ ہے. اس کا مین تھیم نوٹ کر لیجئے، دعوت الی اللہ، طریقہ، مشکلات اور اس کے اندر گائیڈ لائن کے پورے پارے میں آپ کو ڈفرینٹ طرح سے دکھے گا کہ جب ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو کیا حکمت عملی ہو. اس میں پہلی سورت بھی سورت ملک ہے جس میں مقصد حیات بھی بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی تذکرہ کیا گیا. آئیے تھوڑا سا ہم اس کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. 30 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، 7 ڈفرنٹ ٹاپک ہیں. 1-4 توحید کی دعوت ہے اور مقصد زندگی کا، دنیا میں آنے کا مقصد. پھر آیت نمبر 5-11 تک منکرین دعوت رسالت کا انجام ہے. آیت نمبر 12 میں مومنین کو دعوت توحید، جو ایمان لیا ہے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. پھر آیت 13-17 میں توحید کو ثابت کیا گیا. 18-23 میں آخرت اور توحید کے جو منکر تھے ان سے بحث ہے. اور آیت 24-28 میں کافروں کو قیامت کا خوف دلایا گیا. اور آیت نمبر 29-30 توحید کا اثبات اور شرک کا رد. پوری سورت جو ہے توحید کے آفاقی اور انفسی تاریخی دلائل ہے، یعنی اللہ کو پانے کے دلائل ہے. اور اسی سورت میں، اس سورت کو آپ کو میں ریکمینڈ کر سکتی ہوں جب بھی نئے لوگوں سے دین کی بات کرنی ہو. بہت لائٹ ڈیلیکیٹڈ سورت کہ جس کو پڑھنے کے بعد واقعی ایک انسان ضرور سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں ہوں. 490 میں نازل ہوئی تھی، مکی دور کا جو دوسرا دور تھا، جب قریش والے کفر پہ تھے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلانا چاہ رہے تھے. سورت ملک کے اندر اس طرح سے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو دولت کے نشے میں چور تھے، اپنے اپنے نام کے لیے جی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ لیکن اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی یہ بادشاہی ہے. میں آپ کو اس کو پڑھنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتا سکتی ہوں کہ اس کو سنیں اور تصور میں کائنات کو لے آئیں کتنی بڑی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. اور صرف ملک کی خاص بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو رات کو پڑھتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے 7975، فرمایا 30 آیتوں والی یہ سورت ہے، جو آدمی کے حق میں سفارش کرے گی یہاں تک اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی یہ آپ کے میرے لیے فائٹ کرے گی اور اس کو عذاب قبر سے روکنے والی، نمانیہ تو عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے. اس کا تو صحیح ہے کہ روایت ہے 1140. آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ کرے کہ آج ہمیں اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے، پورا یقین دلا دے اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں میرے سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے کہ جو تمہیں سب کچھ دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. گواہی دیتا ہے آپ کا دل؟ بالکل. اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. آپ کے میرے لیے وہ چیز امپوسیبل ہے جو اللہ کے لیے صرف کن کہنے کی بات ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, کیوں؟ یہ ہے پرپز آف لائف, لیا بلواکم احسن عملا, تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردستی اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. یہ ہے وہ سوچ جو آپ کا میرا لائف سٹائل سیٹ کر دیتی ہے. جس کو آنے کا مقصد ہی نہیں پتا, وہ اس کو حاصل کیسے کرے گا؟ اب گھر سے نکلے, کوئی پوچھا کدھر جا رہی ہو, پتا نہیں, کیا کرو گی وہاں جا کے, آئی ڈونٹ نو, واپس کب ہوگی, آئی ایم ناٹ شیور, وہاں جا کے کھانا ملے گا, آئی ڈونٹ نو. ہر سوال کے جواب میں اگر آپ اسی طرح سے جواب دیتے جائیں تو اگلا بندہ آپ کو ہاسپٹل لے جائے گا یا ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا. بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی بالکل ایسی گزار رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. میں نے کئی نان مسلم سے بات کے دوران یہ بات پوچھی ہے, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ از دا پرپز آف لائف, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ, آئی تھنک از جسٹ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس, آئی تھنک جسٹ ٹو پلیز ادرس, ٹو انجوائے. یہ کہتے ہیں لاسٹ, پوری انسانیت اس وقت لاسٹ ہے. جو کل واقعہ دکھ والا سنایا تھا, وہ لاسٹ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مال اور ہمارا وقت اور ہماری ایفرٹس کہاں لگنی چاہیے, تو پھر بیکار قسم کے کام کر کے وہ اپنے آپ کو بہکاتے ہیں. یاد رکھیے کہ سائنس کہتی ہے کہ خالی جگہ خالی نہیں ہوتی, اس میں ہوا ہوتی ہے. جہاں آپ اللہ کی ذات کو نہیں لے کر آئیں گے نا, تو وہاں شیطان ضرور آئے گا, اور ویکیوم تو کہیں بھی نہیں رہتا. اور جب کوئی کمرہ امتحان کا سوچے تو اس کے ساتھ وقت کی کمی, امتحان 3 گھنٹے, ٹیسٹ پیپر آئے گا, ایگزامینر بیچ میں پھرے گا, جو مرضی لکھیے جو مرضی رکھیے وہ آپ کو منع نہیں کرے گا, ہاں اس کی بیس سے آپ کا ریزلٹ بنے گا. اور پھر آپ دیکھیے کوئی آئے اور بیٹھے اور ٹیلی فون سے کھیلنے لگے, وہ کہتا کھیلتے رہو, آخری 3 گھنٹے میں تمہیں مشکل ہوگی. یہی سب کچھ آج میری زندگی کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ 3 گھنٹے کی زندگی ہے, بچپن, جوانی, بڑھاپا. جو بچپن سے اللہ کی طرف آنے لگ جاتے ہیں نا, وہ ان کی زندگی بہت خوبصورت رہتی ہے, پھر پوری وقت پہ پیپر حل کر لیتے ہیں. اور جو اس کو ضائع کر رہے ہیں ادھر ادھر, کوئی اسٹوڈینٹ ہے, کیا ہوا بھائی بیٹا کیا کر کے, اما میری دوست ہی نہیں آئی تھی کمرہ امتحان میں, پھر کیا ہو, میں تو اس کا ہی سوچتی رہ گئی, پھر تمہیں پیپر کیا کہ نہیں کر سکی, میں اس کے غم میں رو رہی تھی, میں اس پہ فون کرتی رہ گئی, بھائی وہ تو نہیں آئی, تم تو گئی تھی. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, دوسروں کے غم میں رو کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اور کوئی وہاں بیٹھ کر کہ نہیں دیکھو نا نیکی کے اور بھی تو اتنے اچھے کام ہیں, اب ضروری ہے پیپر دوں, تو وہاں بیٹھ کر وہ جا کر کسی اور مضمون کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ نیت نئے کام کر رہے ہیں. وہ اس پہ لیکچر ہے, میں خواہش کروں گی کہ آپ کو اس کی تفسیر ضرور بھیج دی جائے, 1.5 گھنٹے کی ہے, لیکن اس میں واقعی پوری صورت کا خلاصہ ہے, لیکن یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں. آپ اور میں اگر فن کے نام پہ اس دنیا کو پارٹی پلیکس کہیں گے, فن پلیکس کہیں گے, تو پھر موج مستی, بورنگ, مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں, ہیو فن پلیز. اور اگر کمرہ امتحان ہے تو بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں خوشی سے. اب جس طالب علم نے پڑھا ہوتا ہے وہ کمرہ امتحان میں بہت انجوائے کرتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی تو اگلا درجہ ملتا ہے, ٹیسٹ کے بغیر اگلا درجہ تو نہیں ملتا نا. اور احسن عمل کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگا, اس کے علاوہ میری آپ کے لیے مختلف ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ ٹیسٹ سب کے مختلف ہوتے ہیں, ہم ٹیسٹوں سے ڈرتے ہیں لیکن انہیں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط سیکھا کہ صحیح سیکھا. تو بہرحال اتنی ہی بات کافی ہے, آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ اور نشانیاں. جس نے تحبت ہے سات آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. 3 سیکنڈ دو سوچنے کو. جب رب کی کائنات میں اتنا آرڈر ہے, ڈسپلن, آرڈر, ہر جگہ خوبصورتی ہے, کیا ہمارے بھی کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنے لیے پوچھے میں ٹھیک جگہ بیٹھا ہوں. اگر میں ادھر سے ایک پکچر کھینچ کے آپ کو بعد میں دکھاؤں کہ اور آپ کو دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے تو صحیح جگہ پہ بیٹھے رہے. ریئلی دین کے کاموں کو ڈسپلن کے ساتھ کرنا, یہ اس کا حق دینا. اور یہ جو ہم نے آج دین کے نام پہ بے تکے کام کیے ہیں نا, جو کرنا ہے کر لو, جو جیسے کر لو بس کر لو, تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا, نکل کہاں رہا نتیجہ؟ ایک ڈسپلن ماحول میں دین کا ایک کورس آپ کر لیں تو آپ کی زندگی میں بہت سکون آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی خاموش قسم کی تربیت ہوتی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. پھر پلٹ کر دیکھو, کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا؟ کبھی آسمان میں کوئی سوراخ دکھا؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہو کر پلٹ آئے گی. ہماری چھتیں بعض دفعہ لیک کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن آسمان کبھی بھی آپ کو پھٹا ہوا نہیں دکھے گا. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. جہنم چیخے کی، دھاڑے کی. کبھی زخمیوں کا وارڈ آپ کے ذہن میں، یعنی جلے ہوئے لوگوں کا وارڈ کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو ہاسپٹلس میں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اس پہ آپ 3 سیکنڈ بس خود غور کریں. آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا. کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہ ہے تدبر والی آیتیں اس بارے کے لیے. کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے. دیکھیے یہ ہے نقطۂ آغاز. سننے سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر سمجھتے ہیں. شروع میں صرف سن رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا، وقت کے ساتھ سب سمجھ آتا ہے. وہاں جہنم میں جا کر کہہ رہے ہیں کاش ہم سمجھ جاتے، سننے آ جاتے، پڑھ جاتے، لکھ جاتے، تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ کے لائق لوگوں میں شامل نہ ہوتے. اس طرف اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے. لعنت ہے ان دوستیوں پر. تو ہدایت کا موقع مل جانا، سننے کا موقع مل جانا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، شرط ہے کہ اس کو بندہ لے بھی لے. وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ایسے لگتا ہے ایک ماں ہے اور اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. کتنا پیارا تھا اللہ پہ، اس کو آپ کے میرے دل کی باتیں پتہ ہیں. ماں تو کیا جانتی ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھ لیا تو کیا پکڑ لیا، لیکن اللہ تو آپ کے میرے ہر عمل کو جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر، یہ جو ہم سینے پہ، زمین کے سینے پہ چل رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. اور کھاؤ اللہ کا رزق، اور اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اب آگے تھوڑا سا ڈانٹ کا انداز ہے. آمین تم من کس سمائی، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے. 3 سیکنڈ سوچے، کیا آسمان میں اللہ اور میں اس سے بے خوف ہوں؟ کس بات کا خوف نہیں آتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنس دے، زمین کھولے اور اس میں چلے جاؤں، اور یکا یک یہ زمین ہج کولے کھانے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے ڈراوے کیسے ہوتے ہیں. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ان پر میری گرفت کتنی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. یہ جہاز کس طرح بنا؟ پرندوں کو دیکھا. جیسے پرندے کے پر کھلتے اور بند ہوتے، ایسے جہاز کے پر کھلتے اور بند ہوتے. بتاؤ پھر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کہیں اللہ کوئی بھی نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا تو ہمیں تیری پکڑ سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. حقیقت ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو وہ شخص جو اوندھا مو چل رہا ہو، یہ مو اوندھا کون ہے؟ خواہشوں کا حریص، نیچے دیکھ رہا ہے، بطن اور فرج، مٹیریلسٹک اپروچ. کیا وہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ تصبر میں لائیں، جو بالکل منہ نیچے کرے گا اس سب پہ گرتے. اس کو پتہ ہی نہیں سامنے سے کیا آ رہا ہے. دلوں میں سنا ایک ویڈیو کے ساتھ بھی یہ بہت لائف بند کرتے بالکل اللہ کی بڑائی کے سحر میں وہ موقع سنے اتنی بڑی ذات ہے. وہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
لے جائے. بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا ہوتا اس لیے بتاؤں گی. تو مدینہ میں جب آپ جائیں تو مسجد نبوی کے ایک سائڈ پہ آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے دکھیں گے. تو وہ ایک میوزیم بنایا انہوں نے, آپ اس کو وزٹ کریں. ڈیلی اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ ہم جن کو بھی ساتھ لے کر گئے ٹرپس میں بہت انجوائے کیا. وہاں اندر جائیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ ہم خلا میں پھر رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے مجھے اس کا خیال آ گیا. اللہ کرے ہماری یہ نگاہ روز بن جائے, ہم کھلے آسمان کو بھی ایسے ہی دیکھیں. آئیے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 22 سے کر لیتے ہیں. جی بھلا سوچو جو شخص سوندا منہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح رکھ پانے والا ہے, یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اپنے آپ کو یقین دلائیں ہم سب کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی. سوچی پھر کان نہ ہوتے تو اتنی پیاری تلاوت سنتے, اور آنکھیں نہ ہوتی تو اتنی خوبصورت تصویریں دیکھتے, اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے مگر قلیل ما تشکرون, تھوڑا ہی ہے اور تھوڑے ہی ہو جو تم شکر کرتے ہو. حق نہیں دیتے اللہ کو ما قدر اللہ حق کا قدری. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. میں تو ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. سوچیے کافر کے لیے آخرت اور قیامت کتنا ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرینس ہوگی. ہم اتنا کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں میں قرآن میں, پھر بھی پتہ نہیں وہاں جا کے دیکھ کر کیا ہوگا. تو جنہوں نے نہ دیکھی نہ سنی وہ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی, ہم بھی سوچے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اس پر ہم ایمان لائے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر دیں. بولے کوئی بھی نہیں, اللہ ربی وہی لے کر آئے گا. دنان ایک ڈیزرٹ ہے افریقہ میں کہ جہاں پانی خشک ہوا تو بچے اس طرح ڈھانچے بن کے گرے پڑے ملتے ہیں ادھر ادھر, جیسے درختوں کی ٹہنیاں گری بھی ملتی ہیں, پانی نہیں ہے. مچھلیاں اس جگہوں سے کو چھوڑ دیتی ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا. تو آپ اور میں سوچیں کہ ایسی جگہوں پہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کو نہ دے تو دنیا کی کوئی بھی طاقتور قوم بھی ادھر پانی نہیں لا سکتی. تو سورت ملک تدبر کرنے والی سورت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ تدبر والا بنا دے. اگلی سورت قلم ہے. پہلے تو آپ ذرا اپنے اپنے قلم دیکھیں, ہے ہاتھوں میں؟ میرے پاس تو یہ پورا بکسہ بنا ہوا. قلم سے پیار کریں. سب سے پہلی چیز اللہ نے دنیا میں جو بنائی تھی نا, دا فرسٹ ون قلم. پر میں قلم بنایا اور پھر اس کا اکتب لکھ, پھر اس نے ہم سب کی تقدیریں لکھی لوہے محفوظ پہ, اللہ نے اس کو سیو کر دیا. تو جن کے پاس قلم نہیں ہوتا نا وہ واقعی پھر علم نہیں لے سکتے. جو لکھتا نہیں ہے نا بس وہ پھر اوپر کے اوپر علم رہتا ہے الا ماشاءاللہ. 52 آیتیں ہیں, مکی سورت ہے, 7 ٹاپک ہیں. اسی سورت کا دوسرا نام سورت نون بھی ہے. آیت 1 سے 7 میں اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے, اور صالح کی عادت کے اخلاق اور اوصاف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا قائدانہ صفات تھی. آیت نمبر 8 سے 16 میں کافر اور فاسق کردار جو ہے اس کے اچھے اخلاق, یعنی فاسق لیڈر کیسے ہوتے ہیں اور کافر لیڈر کیسے ہوتے ہیں. پھر آیت نمبر 17 سے 32 میں فاسق و فاجر باغ والوں کا قصہ, یہ ایک سٹوری ہے. پھر آیت نمبر 33 میں مرکزی مضمون ہے, اور آیت نمبر 34 سے 36 34 to 36 میں متقین کا انجام ہے, مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا. اور آیت نمبر 37 سے 50 میں جلد بازی سے بچنے کا حکم ہے اور کچھ سوالات ہیں. اور آیت 51 سے 52 میں قرآن کی حقیقت. مرکزی مضمون دنیاوی عذاب سے ڈرو, آخرت کا عذاب تو شدید تر ہوگا. پھر اس صورت میں آپ کو کذالک العذاب والعذاب الاخرہ لو کانوا یعلمون یہ لفظ دکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا. 5 نبوی میں کے آخر میں یہ صورت نازل ہوتی ہے ہجرت حبشہ کے بعد, اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ والوں کے غرور کو توڑنے کی بات ہے, اور خاص طور پہ صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا اخلاق اور کردار کیسا تھا اس کا تذکرہ ملے گا. آئیے پڑھتے ہیں, اور پچھلی صورت کے بعد اس کو جوڑ رہی ہوں اگر پارے کے 3 سے, تو صورت ملک اللہ کی بڑائیوں کو بیان کرتی ہے, تو صورت قلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائیوں کو بیان کرتی ہے. وہاں جہنم کی باتیں تھیں, اس میں جنت کی باتیں ہیں. وہاں چیخنا اور چنگھاڑنا تھا, یہاں لوگوں کی سوچ کو کھولنے کے لیے مثال دی گئی اس شخص کی کہ جس کو اللہ نے ایک باغ دیا لیکن وہ کس طرح سے ہوا. آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عمل کی توفیق مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. کون کہتا تھا؟ مکہ والے کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے لگ جائیں. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہونے والا. اگر آپ نے اجر غیر ممنون کو سمجھنا ہونا تو ایک تجربہ کیجیے گا اپنے گھر میں, ایک میرر لے کر اس کے آگے ایک اور میرر رکھیں,
آپ دیکھیں گے مرر 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 اتنے امیجز بنیں گے, جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں. یہ ہے اجرن غیر ممنون. آج چھوٹی سی زندگی میں کچھ ایسے سرکرداریاں کے کام کر جو کہ تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہو جائے, لیکن اس کے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ گرمر, بے شک اب اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو, یعنی اللہ کے نبی کو لوگ برا کہیں بھلا کہیں, اللہ کو پتا کہ ان کا اخلاق بڑا خوبصورت تھا. بس اتب سرو یوگ سرو بے تم المختون ان رب عالم بند سبھی وعالم بالمختدین. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے, تو بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. بس تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ سستی کرو تو یہ تمہیں اور سست کر دیں. ہائی لائٹ کریے, یہ ہیں دنیا والے جو آپ کو مجھے مداہنت پہ مجبور کرتے ہیں. مداہنت کیا؟ دوہن. دوہن کہتے ہیں چکنائی کو, چربی, فیٹ. تم تھوڑا سا دین پہ عمل کرنا چھوڑو, باقی ہم خود کرا لیں گے. تم ایک چھٹی ہمارے کہنے پہ کرو, باقی ہم تمہیں خود ہی کرا دیں گے. دین کا کام کرنے والوں کو کئی لوگ سلپ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہ دبو. کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بدامال جفا کار ہے, اور ان سب ایوب کے ساتھ بدعسل ہے, یعنی زنا کی اولاد ہے. یہ ایک شخص تھا, اس کا نام نہیں لیا لیکن اس کی خوبیاں بیان کی. اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتا تھا, اللہ نے اس کی صفات کھول کے رکھ دی. وجہ کیا, کیوں اتنا بڑا بنتا ہے؟ اس بنا پہ کہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. اللہ کے نبی کو تانے دیتا تھا کہ میں بہت امیر ہوں, بہت خوبصورت ہوں, آپ کے پاس تو اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینا اولاد نہیں ہے. جب ہماری آیت اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. سونڈ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ناک. اردو میں کہتے ہیں ناک کا مسئلہ, عزت والوں کی عزت کا مسئلہ. اللہ کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے جھوٹی عزتیں بنائیں گے, اس پہ قیامت کے دن آگ سے داغ لگائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ میں جھوٹی عزتوں کے خال سے نکال دے. ہم نے نہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا. اب یہ ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے دنیا دی ہے لیکن اسی میں کھو کر غافل ہو گیا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور اس میں کوئی استثناء یعنی ایکسپشن نہیں کر رہے تھے, یعنی انشاءاللہ نہیں کہا. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. سنا جو چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے, کیوں کہ پھر ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا. بخل. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں, مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے, یعنی نہ باغ تھا نہ پھل تھا بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. راتوں رات فصل پہ وبا آئی اور باغ جل کے راکھ ہو گیا. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے باقی ہمارا رب واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے, بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. یعنی دنیا میں لگے لگائے باغ جل جاتے ہیں, آخرت کی کھیتی نہ جل جائے تمہاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی محرومی سے بچائے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا, تم کیسے حکم لگاتے ہیں؟ برابر نہیں ہے, نہ جینا برابر نہ مرنا برابر. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ ہمیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہے جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. مطلب یہ کہ تم کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو کہ آخرت میں یا قیامت کے بعد ہمارے پہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی, کہ اللہ نے تمہیں کوئی لکھ کے سرٹیفکیٹ دے دیے کہ تم ایگزمپٹیڈ ہو جہنم سے؟ یہ مراد ہے. یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہے جنہوں نے اس کا ذمہ لے لیا ہو. جنہوں نے ان کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو ان کا انوساد یقین, اگر یہ سچے ہیں اس دن تو معاملہ اس سے بہت فرق ہے. یہ آیت 42 سے اگلی ذرا غور کیجئے گا, قیامت کے دن لوگ اللہ کو نزول فرماتا دیکھ کر جھکنا چاہیں گے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ منافق ہے نا, اس کی گردن اکڑ جائے, اس کی کمر اکڑ جائے گی, وہ جھک نہیں سکیں گے اور شرمندہ ہوں گے. ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ کھڑے ہیں, اس کا جواب ہے یوم یکشف عن ساقٍ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس روز وہ سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے, کمرے اکڑ جائیں گی, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. آج نماز پڑھ سکتے اور نہیں پڑھتے, وہاں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکیں گے. پس نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, ہم ایسے طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے, ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یہ ہے دنیا میں اللہ جو رسی ڈھیلی کر دیتا ہے, میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی ادب طلب کرتے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو؟ کچھ مانگتے ہو ان سے؟ نہیں. کیا تم ان کو کچھ غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس سے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کیا. پتہ چلا کہ اللہ غلطیاں کرنے کے بعد بھی دوبارہ موقع دیتا ہے. وہیں یکاد الذین کفروا, اور جب یہ کافر کلام نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کوئی تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ کے نبی کو گھورتے تھے کہ آپ پزل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے سے طبیعت پہ اثر ہوتا ہے, نظر بد بھی اسی سے ہی ہے. تو اللہ کے نبی کو ہر ممکن طریقے سے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے تھے جو کر سکیں. یہ کفر کی سازشیں اور کوششیں تھیں جو انہوں نے کی. تو اس پوری صورت میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا. لوگ کچھ بھی کہیں جو بھی کہیں, آپ نے ان کی باتوں سے فکر مند نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا صحیح مقام لے سمجھنے والا بنا دے. یہاں پہ آج رکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چند منٹ آپ سے چاہیے, آن لائن والے بے شک چھوڑ دیں ہمیں لیکن آئیے ظاہر جی. کچھ آپ کو آنے والے دنوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ماشاء اللہ آپ کے لیے ادھر, اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ پھر اتنے اداس نہ ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا. آن لائن والوں کی مرضی ہے, وہ ساتھ رہنے کے لیے. اوکے الحمد للہ. میں وہ چیز اناؤنس کرتا ہوں جو میرے متعلق ہے. آپ واقعی آئیں گے بعد میں کہ نہیں؟ میں اکیلی تو نہیں ہوں گی, کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ موقع پھر کہاں ملتا ہے, اور رمضان بھی اور دن بھی ہیں. تو آپ نے بنایا اسکیچ پلان؟ تو سب سے پہلے تو جو ابھی ہمارا انشاءاللہ یہ جو اسکیچول دور ہے قرآن نے, یہ 30th کو ختم پورا ہو جائے گا, اس کا پلان دکھا دیں ان کو. اس میں یہ کہ آپ اپنی دوستوں کو ساتھیوں کو سب کو بلائیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم پورا رمضان نہیں آئے تو اب کیوں آئے, پہلے خود آنا تھا اب ہم بلا رہے ہیں. تو بلانے پہ نہ آئے تو پھر اس طرح تک دل میں کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, تو 30th کو انشاءاللہ کی تقریب ہمارے ادھر اسی جگہ ہوگی اور پھر بنائیں کہ کوئی بھی خالی نہ رہے سیٹ ایک بھی, اور بلکہ ہم سیڑھیوں پہ بھی بیٹھ جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تین دن کے لیے جمعہ ہفتہ اور اتوار جو نیکسٹ 3 days آ رہے ہیں اس کے اندر ہم, اچھا میری تو نہیں تصویر بنا رہے, آپ کو یہ سب فلائر آ جائیں گے انشاءاللہ, ڈونٹ وری. اسکرین سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جی, اس سارے بنا رہے تو بولتے نہیں کہ میں بتا دیتی کہ 3 دن ہے نا, ہم 4-5 دن ہے بیسیکلی, کیلنڈر ہی کھولتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. تو اس میں ہم لوگ اسکول پہ, ہمارا جو اپنا آپ کا سب کا اسکول ہے اس پہ ملتے ہیں, اور سیم ٹائم ہی ہوگا 3 to 6 فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے. اس میں ہم 3 دن میں ایک بک کریں گے جو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, جس کو پڑھ کے واقعی وہ لیلۃ القدر کی جو 2-4 راتیں رہ جائیں گی اس کو بھی لینے کی کوشش کریں گے, کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. آپ دیکھیں گے اس کو پڑھ کر آپ کو ایک ہینڈ بک مل جائے گی کہ میرے پاس کتنا کچھ موجود ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ہم آپ کو کچھ دعاؤں کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے پاس ایک بک ہے بڑی خوبصورت اذکار نافیہ جس میں ڈفرینٹ ذکر ہیں, کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن تو پڑھ لیے کوئی ذکر اذکار نہیں ہوئے, تو ہم اس کے ساتھ ایک دعاؤں کا سیشن ایکسٹرا کیا کریں گے. دو یہ دو نہیں پوری ہوں گی, جب ہم ایک کریں گے نا تو وہ اذکار نافیہ ان کو دیں گے, اس میں سے کچھ چیزیں لیں گے. آپ کی چوائس ہے, اگر آپ یہ رسک کی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ تیار ہوں. آپ جو بھی آپ کی مرضی ہوگی, یا ایک بک ہم چوز کرتے ہیں دوسری آپ چوز کر لیں, ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہیں,
یہ ساری ہیں زیادہ تر.
جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بک آپ زیادہ انجوائے کریں گے, وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ خوبصورت ہے. یہ ہمارا تین دن چلے گا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈیٹ ہوگی فورتھ کی, جو کہ منڈے کا دن بنتا ہے. تو اس دن آپ کے لیے عید کی تیاری کے نام پہ ایک مینا بازار رکھا گیا ہے ہاگنسوا ہال پہ. آپ میں سے جن کو پتا نہیں ان کو بتا دیں گے, اس کا ہوگا آپ کو ملے گا. اس میں بھی 3 to 6 ہے, اس میں آپ مہندی لگا لیں. اور اس دن آپ کے لیے افطاری باکسز فار سیل ہوں گے, اس دن افطاری نہ بنائیں, آخری افطاری بس اسکول کی طرف ساتھ مل کے کریں گے. اور پھر اس کے بعد اگلا دن جو 5 یا 6 ہے, 6 کو یا الگ کو پتہ ہی کس دن ہوگی, لیکن عید کی نماز کے لیے بھی الحمدللہ وہی ہال ہے جہاں ہمارا عید کا مینا گزارا ہوگا. اس کو آپ ضرور اویل کریں, کیونکہ آپ کو پتا کہ یہاں عورتوں کے لیے بہت کم رینج ہوتا ہے, تو یہ بڑا ہال لیا گیا آپ اسپیشل مردوں عورتوں سب کے لیے ہوگا. کافی لوگ اس میں انشاءاللہ انوالو ہیں, ہم سب بھی سب مل کے اس کو کریں گے. تو یہ اسی اگست کا ہال میں 9:30 سے لے کر تقریرات ہیں, اور 10 بجے سے نماز ہوگی, خطبہ نوشت میں بھی ہوگا, اور ان شاء اللہ امید ہے کچھ نہ کچھ چیز آپ لوگوں کے لیے اردو میں بھی ہوگی. یہ عید کی نماز ہے, یہاں تک آج کافی ہے, باقی چیزیں کل دیں گے. آپ نے آج کیا کرنا ہے کہ یہ جو کورس ہم کروا رہے ہیں اس بک کا, اس کے باہر ڈسکرپشن پہ اپنے نام لکھا کے جانے, کیونکہ آپ کی لیے ہمیں ارینجمنٹس کرنا ہے, چیئر ٹیبل کے سب وہاں سیٹ اپ ہوگا. تو کورس تو فری ہوگا, لیکن اس میں یہ بکس میرے خیال ہے جو ان کے ایک یہ بک ہے, اور وہ جو اذکار نافیہ اگر پڑھیں گے تو اسٹوڈینٹس کے بس تو پہلے ہی ہے, لیکن نئے لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی. آپ اس کے لیے ایک نامینل سا انہوں نے ایک ہدیہ سا رکھا ہے, جس سے آپ کو ایک افیلیشن کا احساس ہو جائے گا. تو میرا لگ کیا آپ نے سوچا 100 مطلب بس ٹوٹل 100 کرون کے ساتھ آپ کو یہ بک ساتھ ایز اے اسٹڈی مٹیریل ملیں گی. تو لیکن رجسٹریشن کروا لیں آپ لوگ, اپنے نام باہر دے کے جائیے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے. باقی اور بہت کچھ ہے آپ کے لیے اناؤنس کرنے کے لیے جو اگلے 2 دنوں میں ہوگا. جی وہ باہر پورے فارم میں. جی آپ کا سوال نہیں, وہ سب اپنے اسکول میں ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ کون کون آئے گا یہ سارے دنوں میں, کون کون دکھے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی؟ یہ چھوٹے کورس پھر آپ کو ایک بڑی خوشخبری کی طرف لے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا استاذ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ اتنا پیارا پارا ہمارا ختم ہوا, الحمدللہ 29 جز بھی سٹارٹ ہو گیا, اور اتنی ساری خوشخبریاں بھی نا, الحمدللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم الحمدللہ اس قرآن سے جڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کے مواقع دکھا رہا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری بک استاذہ جی نے اناؤنس کی نا, کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اتر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارے اعمال میں بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے نا, سچ ہے نا. یعنی پتا تو بہت کچھ ہوتا ہے, صحیح بات ہے نا, لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ نفس کی جسے کہا جائے سرکشی ہوتی ہے, کبھی بیرونی قوتیں بہت زیادہ جسے کہا جائے معاملات میں دیکھیے تو کوئی آپ کو ایک دم سے جسے کہا جائے فرینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو ضائع کرنے پہ لگا رہتا ہے, کبھی شیطان نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں اور آپ تو جاننا چاہیں گے نا کہ اعمال کیسے ہونے چاہیے میرے, اور اس ساتھ میں دعا بھی کیجیے کس سے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بک پڑھنے جا رہے ہیں تو جو کمی بیشی میرے اور آپ کے اعمال میں اب تک رہ گئی ہے پورا بھی کرے, تاکہ واقعی فرشتے اترے نا, یعنی واقعی ایسا فیل ہونا انشاءاللہ. جی اوکے انشاءاللہ, ابھی اس کو دیکھ لیا جائے گا سسٹر برتا انشاءاللہ. یہ بتائیے آپ کو کیسا لگا, آپ کو آج کا جس کیسا لگا, اتنی پیاری پیاری سوچتے ہیں سورہ آپ نے سورہ جمعہ دیکھی, سورہ تغابن دیکھا, منافقون دیکھا ہے نا, اور پھر ساتھ میں تحریم دیکھا, پھر آپ نے سورہ ملک دیکھا, اور پھر سورہ قلم دیکھا. کیا لگا, کیسا لگ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اینڈ کے بارے ہے نا, آپ کی جو ایموشنز ہیں, آئی نو کہ آپ میں سے بہت سارے ماشاء اللہ ہمارے جو نور قرآن کے ساتھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لسنرز ہیں, وہ بہت پہلے سے بھی سنتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا امپیکٹ ملتا ہے نا. ایسا ہے نا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سبحان اللہ, اس انداز سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انداز سے سکھا دیا. تو آج بتائیے آپ کو کون سی سورہ زیادہ ہٹ کی اور کون سی آیت نے آپ کو زیادہ جسے کہا جائے ریفلیکٹ کیا, تو شیئر کریں گے میرے ساتھ تاکہ مجھے بھی پتا ہو. میں تو آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں آلویز, آپ بتائیں گے. جیسے سورہ استاذہ جی, جیسے سورہ طلاق کی بات کر رہی تھی نا, جو ہم نے طلاق پڑھی, تو واقعی جو استاذہ جی کہہ رہی تھی کہ جو میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ الحمدللہ کہ انسان تھوڑے پہ راضی ہو جائے اور ساتھ رہے. اب یہ دیکھیں کہ ہماری نیبر ہوڈ میں بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیملی رہتے تھے, انہوں نے اپنی جیسے کہا جائے ہسبینڈ اور ان کے مطلب ان کی وائف اور دو بچے نا, تو انہوں نے اپنی فیملی کو پاکستان بھیج دیا نا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپس میں دین نہیں ہوتا تو فرینڈس کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے, سچ بات ہے کہ نہیں بتائیے؟ یعنی ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ فرینڈس کی وائف سے کیسی بات کرنی آپس میں, مطلب کچھ حدود ختم, جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہیں, لوگ اس کو جسے کہا جائے پامار کرتے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی فیملی یہاں تھی تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے, اور وہ ایک جو تھے جو دوسرا دوست اپنی دوسرے دوست کو بولتا ہے کہ پہلا دوسرے سے کہ بھئی تم میری وائف کو پڑھا دو کیونکہ اس کو جاب مجھے کروانی ہے. آپ یہ دیکھیے کتنا خطرناک ہے نا, کوئی اپنے دوست سے کہے کہ اپنی وائف کو, میری اس وائف کو پڑھا دو تاکہ اس کو جاب اچھی مل جائے, تمہارے پاس اتنی اچھی جاب ہے. آپ یہ دیکھیے جو پہلے دوست ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو پاکستان بھیجا, ان سے الحمدللہ دوستی اتنی بڑھ گئی کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس کر جائے, اور آج دیکھیے دونوں گھر ٹوٹے ہوئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو استاذہ جی نے کتنی زیادہ اہم بات کی کہ واقعی وہ کتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سمجھتے, اس کو پیچھے ڈال کے ہماری زندگی باپ دادا کے طریقوں کے مطابق چلتی ہے کہ بھابھی بھابھی بن گئے, اور اس طرح رشتے جو ہیں جسے کاج وہ بھابھی نہیں بن جائے گی نا, بھابھی نہیں بنے گی, یا بہن نہیں بن جائے گی, یا منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اسی وجہ سے دیکھے رشتوں کی خرابی آتی ہے, فساد ہوتی ہے, پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتا ہے نا. تو اتنا افسوس ہو رہا تھا سن کے کہ واقعی کہ کتنا زیادہ شیطان کا تو کردار ہوتا ہے, لیکن انسان کا نفس بھی تو کم نہیں ہے نا, بالکل کم نہیں ہے جی. حدود اللہ کی پامالی ہوگی, بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمیں جو استاد جی نے بتایا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس پہ راضی رہے, اس لیے تو دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اسألوک رضا بعد القدرہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ راضی رہنے والا بھی بنا دے. یہی دراصل تقدیر پر ایمان لانا نا. ہم سب اکثر جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا جو بھی ایمان کے بعد جو ساری چیزیں آتی ہیں, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم, لیکن اکثر جو شکوا رہتا ہے وہ تقدیر سے لوگوں کو رہتا ہے. صحیح بات ہے نا, کسی کو اپنا شوہر پسند نہیں آتا تو کسی کو بچے بہت ستاتے ہیں, تو کسی کے ساتھ کچھ پریشانیاں ایسی چمٹ جاتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر یہ دعا آپ کو بہت ہیلپ کرے گی, اللہم انی اسألوک رضا رضا بعد القضاء. انشاءاللہ آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا شعبان جی. پردہ امپورٹنٹ ہے, بالکل. الحمدللہ الحمدللہ, بتائیے آپ نے کیا سیکھا شعبان. الحمدللہ جی, ابھی آپ کو میں لکھ دیتی ہوں انشاءاللہ. کسی نے نہیں سیکھا, دیکھیں سورہ تحریم کتنی امپورٹنٹ تھی, تغابن کتنی امپورٹنٹ تھی. آپ دیکھیں میں سوچی تھی غبن کر دیں, آج تو اسے کاجر جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے, تم نے میرا لے لیا میں نے تمہارا, یعنی آپ یہ دیکھیے کوئی جسے کاجر اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, یعنی مار دیں گے لیکن حصہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن کل کا مخلص کون ہے نا, کل کا مفلس سمجھ آ رہا تھا کون ہے,
کہ جس کے پاس کتنی ڈھیروں نیکیاں ہوں, کتنی زیادہ نمازیں, روزے, حج, زکات, اتنی چیریٹی, اتنا سب کچھ, لیکن یہ کہنا کہ کسی کا مال دبایا, کسی کو مارا, کسی کے ساتھ کیا کیا کیا, اور تنہائی ہاتھ ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ دوسروں کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. کتنا زیادہ مفلس ہے نا وہ انسان. اور واقعی مفلس کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں جب یہ پہلی دفعہ میں نے حدیث سنی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید بس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے یا کیا ہے, یا بیسیکلی یہ کہ کچھ ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ, اب سمجھ آتا ہے کہ واقعی مخلص کون ہے نا. ہم تو ماشاء اللہ کتنی امیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی نعمت دے دی نا. میں اور آپ جس الحمدللہ نور کے سائے زندگی گزار رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی سایہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی روشنی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. الحمدللہ, تو یہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو قرآن کی نعمت ہے, جو آپ کے اندر یہ جو روشنی کی نعمت ہے, یہ نور کی نعمت کو اور بڑھا دے, اور آپ کا قرآن اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے. آپ تو اس طرح میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں. الحمدللہ پہلے بھی تراویح پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور صرف یہ کہ تحدیث نعمت کے لیے شیئر کروں گی. میں اس دفعہ جب تراویح میں جا رہی تھی جا رہی ہوں تو یقین کریے مجھے ایسا لگ رہا تھا, اس سے پہلے مجھے آیات, یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے دن سے, جیسے ہم جب کسی پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں خود بھی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. جیسے استاذہ جی ہمیں کوئی ذمہ داریاں دیتی ہیں یا ہمیں کوئی کام کے لیے چنا جاتا ہے, تو آپ خود بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سسٹرز کہ ہم ایک کورس کرنے کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں, جب تک میں اور آپ قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق نہیں رکھتے, چاہے ریکیپ کروائیں, چاہے دو پن چارجز بنے, چاہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اتنا مجھے فائدہ ہو رہا تھا اس سال رمضان میں تراویح میں جانتے وقت. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیات, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں اس دور میں چلی گئی ہوں. مجھے ساری تفسیر بارک اللہ فیک, اور اتنا میں آپ کو اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر سکتی. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا, خاصات میں آپ یہ دیکھیں, نہ صرف آیات کا امپیکٹ آ رہا تھا, بلکہ ساتھ ساتھ جو آوازیں ہوتی ہیں اور جس انداز سے, جو اتفاق کی بات ہے, جو میرے پاس امام تھے وہ خود شیخ سدیس کی طرح پڑھ رہے تھے. اور شیخ سدیس آپ سب کے فیوریٹ ہوں گے نا, آپ سب کو بہت, جیسے شیخ سدیس کی جو پڑھنے کا اسٹائل ہے, اور خاص کر جو وہ جسے کہا جائے آیات میں خاص کر عذاب کی یا جنت کی اس طرح کی باتیں آتی, تو اس کو کتنا ہائی لائٹ, یعنی بہت اونچی آواز کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں. تو مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا, میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی, اور مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت دل کی ہے یہ تاحیات خائن. بس یہی دعا آ رہی تھی, اور شکر اس بات پہ آ رہا تھا کہ سمجھ آ رہا اللہ تعالیٰ کا قرآن. کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان ختم ہو جائے گا, یہ کیفیات بھی چلے جائیں گی, یہ جو ایک دل کی حالت ہے وہ بھی بالکل ویسی نہیں رہتی نا. تو بس اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کری, اللہ تعالیٰ ہم بس اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں جوڑے رکھنا. ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کریں, ہم جہاں بھی اللہ کے دین کا کام کریں, ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہنا انشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی جی ان کو تو ہم ظلم نہیں سمجھتے, بالکل صحیح لکھا. اللہ ہمیں تقویٰ دے, تقویٰ وہ چیز ہے جس سے جی گھر جوڑتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور وہ اسی وقت آتا ہے نا, دیکھیے ہمارے یہاں تو بس یہی ہے نا کہ ہر کوئی اپنا حق لینا جانتا ہے, حق دینا کوئی نہیں جانتا نا. تو جب قرآن زندگی میں آتا ہے تو ہم اب تھوڑے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو حق دینے والے بن جاتے ہیں نا. جی الحمدللہ. جزاک اللہ. سسٹر آپ نے دعا لکھی, اللہم انی اسألوک رضا بعد القضاء. الحمدللہ. جی اینڈلیس جرنی, بالکل الحمد للہ. وی آر بلیسڈ اسٹوڈنٹ آف قرآن, الحمد للہ. چلیے, مجھے امید ہے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے. اللہم بارک لنا فی علمی کا و اعمال کا. آمین الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے. اتنے سارے آپ کے لیے اپارچونیٹیز آ گئی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ الحمد للہ ہمارے دو تین دن رہ گئے دورہ قرآن کے, ساتھ ساتھ نئے مواقع آج آپ نے سن لیے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جوڑ کے رکھے, اور ہم جس طرح آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں, کل اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں ساتھ ملا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی رفاقت نصیب کرے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا دیدار. آمین الہی آمین. یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. آمین. ہم سب یہ جو کام کرتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے نا, وہی بات ہے نا, مجھے آیا جو نا فلا کیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے, تو وہ ٹھنڈک کو آج بھی دنیا میں محسوس کیجیے, لیکن آف کورس ویسے تو محسوس نہیں کر سکیں گے نا, جب جائیں گے تو پھر شرط آئے اللہ ہم سب کو دکھائے. آمین الہی آمین. اپنا خیال رکھے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. جی انشاءاللہ, جی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیا جائے گا سسٹر ورگا, آپ جو کہہ رہی ہیں انشاءاللہ میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی ان کی اس بات کو دیکھ لیجیے. جزاکم اللہ خیر کثیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.